مسئلہ کی رات قلب الامام کے بارے میں آج انشاءاللہ کچھ حل کرنا ہے. غیر مقلدین اسی مسئلے کو اپنے مسئلے کی زیادہ بنیاد بنایا کرتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہ مسئلہ ہے جس میں ان کے پاس کچھ دلائل ہیں اور احناف کا دامن خالی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ غیر مقلدین اس مسئلے میں بالکل کورے ہیں, اور کتاب و سنت اس میں حنفیوں کا ساتھ دیتی ہے. پہلی بات جو میں نے پہلے دن عرض کی تھی کہ موضوع متعین ہو جانا چاہیے. میں نے کافی مناظرے عیسائیوں اور مرزائیوں سے کیے ہیں, ان میں ایک عیب یہ میں نے دیکھا ہے کہ موضوع تو جلدی لکھ دیتے ہیں لیکن جب دلائل کا نمبر آتا ہے تو بیچاروں کو دلیل نہیں ملتی. جب سے غیر مقلدوں سے مناظرے شروع ہوئے ہیں ان میں ایک خوبی دیکھی ہے, اور کسی کی خوبی کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ یہ سرے سے موضوع ہی لکھ کر نہیں دیتے. مثال کے طور پر اسی مسئلے پر گجرات میں جب روپڑی صاحب اور شمشاد کے ساتھ مناظرہ تھا, تو اب جھگڑا تو امام کے پیچھے قرات کرنے کا ہے نا. وہاں کے غیر مقلدین نے لامذہبوں نے یہ لکھ رکھا تھا کہ امام کے پیچھے قرات پڑھنے یا نہ پڑھنے پر مناظرہ ہوگا. میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک لکھا ہے, لیکن جو ہی حافظ صاحب پہنچے انہوں نے شور مچا دیا کہ یہ موضوع غلط ہے. صحیح موضوع کیا ہے؟ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, بس اتنا. نہ امام کا ذکر, نہ مقدی کا, نہ منفرد کا, کسی کا ذکر نہیں. اس پر یہ ضد کرنے لگے. میں نے کہا کہ اس وقت تو مسئلہ قرات خلف الامام زیر بحث ہے. کہنے لگا جی نہیں. میں نے کہا کہ محدثین نے جو ابواب اس مسئلہ کے لیے بند ہیں, آپ سیاسی تک کی کتابیں کھول کر رکھ لیں, انہوں نے باب القراءت خلف الامام اس عنوان سے باب بند ہے. تو فقہا کو تو آپ پہلے چھوڑ چکے تھے, اب آپ محدثین سے کیوں باغی ہو رہے ہیں؟ اب اس بات کا جواب تو روپڑی صاحب کے پاس نہیں تھا. کہنے لگے کہ ہم کسی امتی کو نہیں مانتے. خیر میں نے کہا کہ چلیے, محدثین کو تو آپ سب کے سامنے چھوڑ گئے ہیں, اب میں صرف ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں. آپ یہ فرمائیں کہ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص مقدی کے بارے میں کوئی ہدایت ارشاد فرمائی ہے یا نہیں, خواہ وہ پڑھنے کے بارے میں ہو یا نہ پڑھنے کے بارے میں. اگر مقدی کے بارے میں نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرات کے مسئلے کے بارے میں کوئی بات ارشاد فرمائی ہے, تو آپ اب سارے امتیوں کا انکار تو کر چکے ہیں, خدا کے لیے پیغمبر پاک کا انکار نہ کریں اور موضوع میں مقدی کا لفظ لکھ دیں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت نے کچھ نہیں فرمایا, تو آپ یہی لکھ دیں کہ چونکہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقدی کے بارے میں کوئی شرعی حکم نہیں ارشاد فرمایا, اس لیے میں موضوع میں مقدی کا لفظ نہیں لکھتا. لیکن اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کوئی ایسی حدیث پڑھنے کے مجاز نہیں رہیں گے جس میں مقدی کے بارے میں کوئی شرعی حکم موجود ہو. اب چونکہ حافظ صاحب نے اب سوچا کہ اب اللہ کے پیغمبر بھی ہاتھ سے جا رہے ہیں, تو کہنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے, پہلے آپ یہ لکھ دیں کہ اکیلا آدمی اگر فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. ہم نے یہ لکھ دیا کہ امام اور منفرد کے لیے ہمارے مسلک میں فاتحہ واجب ہے, اور واجب کے طرف سے نماز مکروہ تحریمی واجب الادہ ہوتی ہے. اب یہ عذر بھی حافظ صاحب کا چلا گیا. تو میں نے کہا کہ موضوع جو ہے وہ آپ کسی کتاب سے لکھیں, کیونکہ مسئلہ پوری جماعت کا ہے, ایک فرد کا نہیں. اب اس سوال پر پھر یہ بڑے پریشان ہوئے, کیونکہ اگر تو یہ لکھتے ہیں صحیح بخاری کا ترجمۃ الباب, تو اس میں فاتحہ کا لفظ نہیں آتا, لفظ ہے وجوب القراءت. اگر یہ ترمذی نسائی ابو داؤد کا ترجمۃ الباب لکھتے ہیں, وہاں بھی فاتحہ کا لفظ ترجمۃ الباب میں نہیں ہے, قراءت کا لفظ ہے. اور ترمذی میں تو ایک اور مشکل ہے کہ انہوں نے اہل حدیث کا موضوع جو لکھا ہے وہ سکتات میں پڑھنے کا لکھا ہے, اور سکتات کا مسئلہ بڑا عجیب ہے, کیونکہ سب سے پہلے پھر سکتات کا فرض ہونا ثابت کرنا پڑے گا. کیونکہ آخر ایک بات فرض ہے تو اس کے لیے خدا نے وقت بھی دینا ہے یا نہیں, کہ اس وقت کے اندر یہ فرض تم نے ادا کرنا ہے. جب تک سکتات کی فرضیت ثابت نہ کریں اس وقت تک اس کو یہ فرض نہیں کہہ سکتے. دوسری بات یہ کہ سکتات کی وضاحت جزل قرات بخاری وغیرہ میں اس طرح آئی ہے کہ پہلے امام صاحب خاموشی سے کھڑے ہو جائیں, اور پہلی شفٹ جو مقتدیوں کی آئی ہے نا, شفٹ سمجھتے ہیں آپ, وہ فاتحہ پڑھ لے. جب وہ فاتحہ ختم کر لیں تو پھر امام سورت فاتحہ پڑھنا شروع کر دے. اب یہ نہیں, اب یہ طریقہ ہمیں سمجھا سکتے کہ امام کو علم کیسے ہوگا کہ مقتدی فاتحہ ختم کر چکا ہے. یا تو مقتدی ایک لاٹھی اپنے پاس رکھیں, یا ایک ایک کنکر کے جو ختم کرتا جائے وہ امام صاحب کو مارتا جائے, تاکہ امام صاحب کو علم ہوتا جائے کہ میں نے فاتحہ پڑھ لی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام صاحب فاتحہ پڑھیں اور مقتدی پیچھے خاموش کھڑے رہیں. اب اتنی دیر میں جو دوسری شفٹ آ گئی ہے مقتدیوں کی, بعد میں ملے ہیں, تو فاتحہ کے بعد امام پھر اتنی دیر کھڑا رہے کہ یہ دوسری شفٹ والے فاتحہ پڑھ لیں. اس کے بعد وہ بھی کسی طرح سے امام کو آگاہ کرے کہ جی ہم فارغ ہو گئے ہیں, پھر امام سورت پڑھنا شروع کرے. سورت ختم کرنے کے بعد رکوع سے پہلے پھر امام اس تیسری شفٹ جو مقتدیوں کی آ گئی ہے اس کو پھر وقت دے, اب یہ پڑھ لے. اس کے پڑھنے کے بعد پھر امام رکوع میں جائے. تو سقطات کی توضیح امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے دی جزء القراءات میں, اور امام بیہقی رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب القراءات میں اسی طرح فرمائی ہے. اب یہ اگر لکھتے ہیں تو یہ بھی ان کے لیے مصیبت ہے, اور اگر کسی کتاب کا ترجمۃ الباب جو ہے حدیث کا وہ ان کے مسلک کے مطابق نہیں. اب اس پر بڑے پریشان ہوئے. پھر خیر لکھا اتنا کہ امام کے پیچھے جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا ابھی بات نامکمل ہے, آپ یہ بھی لکھیں کہ فاتحہ کے بعد اور قرآن بھی مقدی پڑھے یا نہ پڑھے, اس بات کو ذہن میں رکھیں, یہ ان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ سورہ فاتحہ کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن اس سے اگلی سورت کی بحث مناظرے میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس میں ان کے دو فائدے ہوتے ہیں. پہلا تو یہ کہ انہوں نے دو قسم کی حدیثیں مناظرے میں پڑھنی ہوتی ہیں. ایک وہ حدیثیں ہیں جو صحیح تو ہیں لیکن غیر صریح ہیں, ان میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے, جیسی حدیث لا صلاۃ وغیرہ. اور دوسری وہ حدیثیں ہیں جو صریح تو ہیں لیکن صحیح نہیں ہیں, جن میں مقتدی کا ذکر تو ہے لیکن ان کو یہ صحیح ثابت نہیں کر سکتے. جو روایتیں ان کی صحیح ہیں لیکن صریح نہیں ہیں ان کو یہ ہمیشہ نصف پڑھتے ہیں, کیونکہ ان روایتوں میں فاتحہ کے بعد فصائدن سورتن آیتین اس قسم کے الفاظ بھی موجود ہیں. اگر یہ اس حدیث کو پورا پڑھ دیں تو پھر جو دوسری حدیث انہوں نے پڑھنی ہے بعد میں لا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جهرتم الا بام القرآن, یہ دونوں روایتیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں, کیونکہ پہلی حدیثوں سے جس طرح فاتحہ کا وجود ثابت ہوتا ہے اس کے بعد والی سورت کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے, اور اس حدیث سے فاتحہ کا وجود یا استحباب ثابت ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ باقی سورتوں کی حرمت ثابت ہوتی ہے. تو چونکہ انہوں نے دونوں طرح کی حدیثیں پیش کرنی ہوتی ہیں اس لیے جو صحیح حدیثیں ہیں ان کو یہ ہمیشہ نصف پڑھتے ہیں, اور جو صریح حدیثیں ہیں غیر صحیح ان کو یہ پورا پڑھتے ہیں. ایک دھوکہ تو انہوں نے مناظرے میں یہ دینا ہوتا ہے. دوسرا دھوکہ یہ دینا ہوتا ہے کہ جہاں بھی لفظ قراءت آئے گا غیر مقلد اس کا کبھی صحیح معنی آپ کو لکھ کر نہیں دے سکتا. قراءت کا لفظ جہاں ہماری حدیث میں آئے گا اس وقت تو یہ ترجمہ کرے گا جی سورت فاتحہ مراد نہیں اگلی سورت مراد ہے, جب اس کی حدیث میں آئے گا تو کہے گا جی سورت فاتحہ قراءت ہے اگلی سورت قراءت نہیں ہے. یعنی لفظ قراءت سے اس میں بہت غلط فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. تیسری بات یہ کہ جتنی آپ حدیثیں لفظ قراءت سے پیش کریں گے ان کو رد کرنے کا بہانہ بنائے گا کہ دیکھو جی وضو میں فاتحہ کا لفظ ہے قراءت کا لفظ نہیں ہے, اس لیے یہ حدیثیں دعوے کے مطابق نہیں ہیں. ان دھوکوں کے لیے یہ فریب کاری کرتے ہیں, اس لیے جب تک ان سے پورا موضوع نہ لکھوایا جائے کہ امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور باقی 113 سورتیں منع اور حرام ہیں, یہ ان کا اصل مسلک ہے, یہ مسلک لکھ کر نہیں دیتے, کیونکہ ان کے سارے دھوکے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اصل میں تو لکھوانا یہ چاہیے کہ امام کے پیچھے قراءت فرض ہے یا نہیں, یہ لکھیں, قراءت بھی آگے تفصیل کریں فاتحہ اور سورت, تو بہرحال حافظ صاحب نے پھر وہاں یہ قرات آخر لکھا. موضوع کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ مدعی یہ ہیں اس مسئلہ میں. میں نے پہلے دیر بھی بتایا تھا کہ جس طرح فاتحہ الطعام اور فاتحہ خلف الامام والے آپس میں اگر مناظرہ کریں تو یہ بھی انہیں کہتے ہیں کہ فاتحہ تم پڑھتے ہو کھانے پر, ثبوت تمہارے ذمہ ہے. اسی طرح کہتے ہیں نا, اگر وہ ان سے غلط سوال کریں کہ تم صرف ایک حدیث ثابت کرو جس میں امام کے پیچھے کھانے پر سورۃ فاتحہ پڑھنے کو حضرت نے ایصال ثواب کی نیت سے پڑھنے کو منع فرمایا ہو تو ہم 1000 روپیہ یا 50,000 انعام دیں گے, تو یہ سارے مل کر بھی ایسی حدیث پیش نہیں کر سکتے. اور وہاں یہی کہتے ہیں کہ تمہارا یہ سوال غلط ہے, جب مدعی تم ہو دلیل تمہارے ذمہ ہے, ہمارے ذمہ دلیل نہیں ہے. تو اس مسئلے میں فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے یہ ہیں اور آنکھیں ہمیں دکھاتے ہیں کہ بھی تم ثبوت لاؤ نہ پڑھنے کا, تو یہ مدعی ہیں. اس لیے پہلا مطالبہ ہمارا ان کے ساتھ ان سے یہی ہے کہ جس طرح باقی فرائض قرآن میں آ گئے ہیں, قیام فرض ہے نا, قوم للہ قانتین, سجدہ فرض ہے, وسجدو کا لفظ قرآن میں موجود ہے, رکوع فرض ہے, ورکعو کا لفظ موجود ہے, قرات فرض ہے, فقرؤ ما تیسر من القرآن, اسی طرح امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا اگر واقعی فرض ہے تو کیا وجہ ہے کہ باقی فرائض کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن پاک میں جگہ مل گئی اور اس فرض کے لیے قرآن پاک میں کوئی جگہ نہیں رہی, نہ کہیں فاتحہ کا لفظ ہے نہ کچھ اور ہے. تو یہ ایک ایسا عجیب فرض ہے, اور ہمارا یہ دعویٰ ہے, میں نے بارہا روکری صاحب کو چیلنج کیا ہے کہ قرآن پاک نے آپ کو اس مسئلے میں یتیم کر رکھا ہے. ساری دنیا کے غیر مقلد مل کر قرآن پاک میں سے نہ کوئی ایسی صریح آیت پیش کر سکتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہو کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور باقی 113 سورتیں پڑھنی حرام ہیں. اور اس سے آگے دوسرے نمبر پر میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسی آیت بھی قرآن پاک سے پیش نہیں کر سکتے جس کی تفسیر کسی حدیث میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہو کہ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے اس آیت سے پہلے لوگ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھا کرتے تھے, اس آیت نے آ کر امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کو فرض کر دیا اور باقی سورتوں کے پڑھنے کو منع اور حرام قرار دیا. کوئی ایسی آیت موجود نہیں. نبی پاک کی تفسیر اگر نہ دکھا سکے تو کسی ایک صحابی سے, کسی ایک تابعی سے, کسی ایک تبع تابعی سے یہ تفسیر نہیں دکھا سکتے. الغرض قرآن پاک جو ہے وہ ان کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے جسیا کے مناظرے میں کہنے لگے کہ قرآن میں نہ ساری نماز ہے نہ یہ مسئلہ ہے, اس لیے ہم بخاری پیش کریں گے کیونکہ بخاری اصح القتب وعدہ کتاب اللہ الباری ہے. میں نے کہا یہ کون سی آیت میں آتا ہے یا حدیث میں آتا ہے کہ بخاری اصح القتب ہے. دوسرے آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں, آپ نے تو یہ مان لیا کہ ہمارا مسئلہ قرآن میں نہیں ہے. اب بخاری شریف اٹھانے سے پہلے مجھے پوچھنا چاہیے تھا کہ تمہارا بھی مسئلہ قرآن میں ہے یا نہیں. اگر میں پہلے قرآن سے اپنا مسلک نکال کر دکھا دوں تو پھر تمہیں ابھی حدیث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ حدیث شریف کی طرف جانا اس وقت ہوتا ہے اگر کتاب اللہ میں مسئلہ نہ مل سکے. فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ کے الفاظ آتے ہیں, یہ آپ ایسے ہی سمجھیں جس طرح تیمم کی آیت میں آتے ہیں کہ پانی نہ ملے تو تیمم کرو. اب پانی ہوتے ہوئے آپ کو کون تیمم کرنے دے یہاں؟ تو پہلے آپ قرآن سے دستبردار ہو چکے ہیں, قرآن آپ کو دھتکار چکا ہے اپنی بارگاہ سے, اب مجھ سے سنیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے. تو پھر میں نے آیت کریمہ پیش کی, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جو کچھ بیچاروں نے انہوں نے کہنا تھا وہ میں نے پہلے کہہ دیا. میں نے کہا دیکھیے اس میں آیت میں نہ تو نماز کا لفظ آیا ہے, نہ اس میں مقدی کا ذکر آیا ہے, نہ امام کا ذکر آیا ہے. تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آخر یہ آیت کیوں پیش کی گئی ہے؟ تو وَإِذَا قُرِئَ مَجْهُول کا صیغہ ہے جس کا فاعل معلوم نہیں ہے. جس چیز کی وضاحت کتاب اللہ شریف میں نہ ہو اس کی وضاحت کرنے کا پہلا حق اللہ کے پیغمبر کو ہے, دوسرا حق نبی کے صحابہ کو ہے, تیسرا حق اجماع امت کو ہے. تو میں تینوں سے عرض کرتا ہوں, امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کا ترجمہ الباب بندہ ہے سنن نسائی میں، باب تعویل قول تعالی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو کہتی وہ دکھائیں گے، وہ ایک سینگ میرے اس ہاتھ میں دیں گے اور دوسرا اس ہاتھ میں، مجھے پوچھیں گے سینگ ہے، میں کہوں گا نہیں۔ تو میں نے ایک حافظ صاحب کے ایک ہاتھ میں تکبیر تحریمہ دی اور ایک میں آمین دی، میں نے پوچھا حافظ صاحب درمیان میں فاتحہ ہے؟ کہنے لگے بالکل نہیں۔ تو اب دیکھیے، جو اتنا بڑا مناظر ہے اس کو شکست دینا آ کر بڑی مشکل بات ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام غیر مغضوب علیہم الضالین پڑھے، یہ آیت آپ میں کوئی حافظ صاحب بیٹھے، یہ سورہ یاسین کی آیت ہے یا سورہ تغابن کی آیت ہے؟ غیر مغضوب علیہم الضالین، نہ شاید کسی اور صورت میں بھی آتی ہو۔ اللہ کے پیغمبر آیت پڑھ پڑھ کر وضاحت فرما رہے ہیں کہ میرے امتیوں، جس صورت میں یہ آیت ہے وہ امام نے پڑھنی اور تم نے خاموش رہنا ہے۔ لیکن غیر مقلد کہتا ہے کہ حضرت آپ جتنی چاہیں آیتیں پڑھیں، ہم تو یہی کہیں گے کہ اس سے فاتحہ مراد نہیں، اس سے فاتحہ مراد نہیں۔ میں نے بارہا پوچھا کہ غیر مغضوب علیہم الضالین سے فاتحہ مراد نہیں تو صورت کون سی مراد ہے، یہ مجھے سمجھا تو دیں، آخر پتا تو چلے نا۔ تو آپ اندازہ لگائیں قرآن پاک کی اس آیت کی وضاحت اس حدیث سے ہو رہی ہے، اور یہ حدیث سات صحابہ سے مروی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں، صحیح ابو عوانہ میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ میں، نسائی میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتاب القراءت بہکی میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کتاب القراءت بہکی میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف عبدالرزاق دوم اور کتاب القراءت بہکی میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کتاب القراءت بہکی اور کنز الامال میں، حضرت علامہ شابی تابی سے مسلم یہ مروی ہے، تو حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مروی ہے، اسی مصنف عبدالرزاق میں ہے جلد ثانی میں۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اگر تو حضرت نے ایک دفعہ یہ حدیث بیان فرمائی اور سات آدمیوں نے اس کو روایت کیا، تو اس کے سارے ترک مل کر نور نالا نور بنے۔ اور اگر حضرت نے بار بار اس کو ارشاد فرمایا، ایک دن فرمایا، ایک نے روایت کر دیا، دوسرے دن فرمایا، دوسرے نے روایت فرما دیا، تو اس مسئلے کی اہمیت اور زیادہ بن گئی کہ حضرت نے بار بار یہ فرمایا ہے وَإِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوا وَإِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوا۔ تو دیکھیے، قرآن پاک کی آیت کی تشریح اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم عرض کر رہے ہیں، اور اس حدیث سے غیر مقلد تو کیا بیچارے شوافے بھی بڑے پریشان ہیں۔ اب دیکھیے، کتاب القراءت بہکی یہ میرے ہاتھ میں ہے، اور غیر مقلدین کا یہ مسئلہ صرف اس کتاب پر چل رہا ہے۔ میں نے یہ کتاب خرید کر ہر ورق کے ساتھ ایک ایک ورق اپنا لگایا ہوا ہے، اور اس پر اس کی ہر سند پر مکمل بحث لکھی ہوئی ہے، تاکہ یہ حل ہو جائے تو یہ مسئلہ پھر غیر مقلد سامنے نہیں ٹھہر سکتا ان شاء اللہ۔ امام بہکی رحمت اللہ علیہ اس حدیث سے اتنے پریشان ہیں کہ انہوں نے وہ کچھ لکھا ہے جو امام کی شان کے لائق نہیں تھا۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اس میں لمبی حدیث ہے، اس میں ایک جملہ ہے ان اللہ عز و جل قال علی لسان نبی ہی، اس جملے کے بارے میں امام مسلم فرماتے ہیں کہ یہ جملہ صرف ایک سند میں ہے اور کسی میں نہیں ہے، لیکن امام بہکی رحمت اللہ علیہ نے لیس فی حدیث احد منہم، جو آگے لگتا تھا اس کو پچھلے ویزا کرا فنسدو کے ساتھ جوڑ لیا، اور یہ فرما دیا کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ صرف ایک سند ہے میں ہے، کسی اور سند میں نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف صفحہ 174 بھی آپ کے سامنے ہے، اور کتاب القراءت بھی ہے۔ کوئی بھی عربی دان اس کا یہ ترجمہ نہیں کر سکتا، جو مطلب نکال سکتا جو امام بہکی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ دراصل اس زبردست دلیل کے سے لاجواب ہو کر پریشانی کی ایک دلیل ہے۔ علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے جب شرح صحیح مسلم لکھی ہے تو وہ اس میں بڑے پریشان ہوئے، انہیں آ کر یہ کہنا پڑا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ابو موسیٰ کی روایت تو سنن کے ساتھ نقل فرمائی، ان کے شاگرد ابو بکر بن اخت نے پوچھا کہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی ایک حدیث اس کا طرح کی آتی ہے وَإِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوا، تو امام مسلم نے فرمایا کہ ہاں آتی ہے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت وہ حدیث آپ نے یہاں کیوں نہیں لکھی؟ تو فرمایا کہ وہ حدیث بھی میرے اندیک صحیح ہے، حدیث ابھی ہو رہا تھا اندی صحیح ہونے جو ابن ماجہ میں مکمل متن کے ساتھ موجود ہے، لیکن میں نے ابو ہریرہ والی یہاں نہیں لکھی، ابو موسیٰ عشری والی لکھی. کیوں؟ انما بذات ہا ہونا ما اجمعوا علیہ، میں نے یہاں وہ حدیث لکھی ہے جس کے صحیح ہونے پر اجماع ہے. تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے صحت پر اجماع تھا، اس لیے وہ صحیح مسلم میں لے آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی حدیث اگرچہ ان کے نزدیک تو صحیح ہے، لیکن بعض کے نزدیک اختلاف تھا، اس لیے اس کو انہوں نے تعلیقاً ذکر کر کے صحیح فرما دیا، لیکن اس کو سند کے ساتھ مسلم میں نہیں لائے. تو امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس کی ترجمانی یوں فرمائی کہ امام اب مسلم رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح مسلم میں لائے نہیں چلے. چنانچہ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری، جن غیر مقلدوں کا امام ہے، سردار اہل حدیث اپنے آپ کو کہتا تھا، جن کو آئمہ مجتہدین کی تقلید تو شرک نظر آتی ہے، لیکن نووی کی یہ بات بڑی پسند آئی، اس نے اشتہار دے دیا کہ صحیح مسلم میں کوئی حدیث یہ مجھے دکھا نہیں سکتا. بڑا شور مچا. مولانا عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ گجراں والے والے، انہیں لکھا کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، اور کم از کم 45 محدثین نے صحیح مسلم کے حوالے سے اس کو نقل بھی کیا ہے. فتح الباری میں، تلخیص الحبیر میں، بہت سی کتابوں کے حوالے انہوں نے دیے. اس نے کہا کہ نہیں ہے. چنانچہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کو حکم تسلیم کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے یا نہیں. تو سید سلیمان ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جب ان کا حکم ہونا علیحدہ الاخبار اور اہل حدیث اخبار میں چھپ گیا، تو غیر مقلدین میں سے فضل دین نامی ایک غیر مقلد نے ایک اشتہار شائع کیا کہ بھئی دیکھیے، ہم رات دن یہ کہتے ہیں کہ حنفی اندھے مقلد ہیں، یہ نہیں سوچتے بات صحیح ہے یا غلط ہے. اب مولوی ثناء اللہ کہتے ہیں کہ حدیث نہیں ہے، حنفی کہتے ہیں حدیث ہے. اگر سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ اس وقت تو حیات تھے، انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، تو میں حنفی ہو جاؤں گا، اور سارے غیر مقلدوں کو ثناء اللہ کی اندھی تقلید چھوڑنی پڑے گی. اور اگر یہ انہوں نے فیصلہ دیا کہ نہیں ہے، تو پھر حنفیوں کو چاہیے کہ وہ زید نہ کریں، وہ مولانا ثناء اللہ کے پیچھے آ جائیں. چنانچہ جب سید سلیمان ندوی رحمت اللہ نے اپنا فیصلہ دیا کہ یہ حدیث شریف صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، سند کے ساتھ ہے، تو وہ فضل دین غیر مقلد تھا، اس نے اپنے حنفی ہونے کا اعلان کیا اور دوبارہ ایک اشتہار دیا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ ہمیں یہ سبق دیا جاتا تھا کہ کسی کی اندھی تقلید نہ کرنا، لیکن دنیا کا ہر غیر مقلد ثناء اللہ امرتسری کا اندھا مقلد ہے، جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتا ہے، باوجود اس کے کہ حکم نے فیصلہ دے دیا. وَإِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوا کا لفظ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے یہ روایت، لیکن اس کے باوجود آنکھوں دیکھ کر بھی انکار کرتے جانا، یہ ان کی انتہائی ضد ہے. تو بہرحال قرآن پاک کی تفسیر پہلے تو ہم ان احادیث سے بھی عرض کرتے ہیں، اس کے بعد روایات تو بہت ہیں. در منصور میں علامہ سیوطی نے تفسیر ابن جریر میں اور ابن کثیر میں 4 صحابہ اور 22 تابعین کی روایات موجود ہیں، جن میں میں صرف 4 صحابہ کی عرض کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر جو شان نزول بیان فرما رہے ہیں، وہ تفسیر در منصور صفحہ 156 جلد 3 پر درج ہے. فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ اور مذہب یہ تھا کہ جب وہ جماعت سے نماز پڑھتے، ان کا امام بھی خدا کی کتاب کی تلاوت کرتا اور ان کا مقدی بھی خدا کی کتاب کی تلاوت کرتا. اسلام میں یہ طریقہ تھا کہ جب تک اپنا حکم نازل نہیں ہوتا تھا، پہلی شریعت پر عمل جائز رہتا تھا. اس کو مثال سے سمجھیں، آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف، ہمیں قرآن میں یہ آیت نظر آتی ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ آپ نے بخاری مسلم کے حدیثوں میں پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے کہ کچھ عرصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ بات یا نہیں؟ تو یہ آیت بلا کس بارے میں ہے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ، تو پھر کیوں حضرت پڑھتے رہے؟ اس لیے نہیں کہ یہ اسلام کا اپنا حکم تھا، اس لیے کہ جب تک اسلام کا کوئی اپنا حکم نہیں آتا تھا حضرت پچھلی شریعت پر عمل کرتے رہتے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے، چنانچہ اسلام کے ابتدائی دور میں بھی نماز میں باتیں ہوتی رہیں. آپ بھی آپ کسی گرجے میں جا کر دیکھیں نا، کبھی عیسائیوں کو نماز پڑھتے تو وہ بات بھی کر لیتے ہیں. عیسائیوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ سر سے ننگے نماز پڑھتے ہیں، پاؤں میں جوتا پہن کر پڑھتے ہیں. یہ بے شک دیکھ لیں گرجے میں جا کر. تو خیر اس کے بعد قرآن میں آیت نازل ہوئی قوموا للہ قانتین، تو حکم دیا گیا کہ اب نماز میں باتیں مت کرو، اونچی اونچی بالکل بات نہیں کرنی، آہستہ آہستہ کیا کرو. یہی مطلب بنا نا جی؟ نہ بالکل نہیں کرنی بات، جب تک جائز تھی اونچی بھی جائز تھی آہستہ بھی، جب منع ہو گئی تو اب کوئی اونچی آہستہ کا شور کرے تو یہ شور سنا؟ پھر یاد رکھنا کہیں فاتحہ میں یہ شور نہ کریں کہ ہم اونچی نہیں پڑھتے آہستہ آہستہ پڑھتے. جی ہاں جی، وہ بھی آ جاتی ہے انشاءاللہ، صحیح مسلم کی باری آئے گی. تو دیکھیے اب وہ حدیثیں موجود ہیں، لیکن وہ حدیثیں اس آیت قوموا للہ قانتین سے پہلے کی ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی عیسائی مذہب کا طریقہ تھا، امام بھی قرات کرتا اور مقتدی بھی قرات کرتا. آگے فرماتے ہیں فقارہ اللہ لہذہ الامت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کے لیے زیادہ دیر تک یہودیوں کی ریس پسند نہیں آئی. یہ جو چیخا کرتے ہیں کہ در مختار میں قرات کو مکروہ لکھا ہے، یہ کہیں آتا ہے؟ تو ایک تو یہی فقارہ لفظ یاد رکھیں، اور بھی حدیث سناؤں گا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ کلمہ آخری نبی کا پڑھیں اور مسئلہ یہودیوں کا مانتے رہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فنزلت واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہ یہ آیت نماز با جماعت کے لیے نازل ہوئی ہے، امام قرآن پڑھے گا، مقتدی خاموش رہیں گے، اور اب کوئی اگر پڑھتا ہے تو وہ اسلام میں یہودیت کا طریقہ نافذ کرنا چاہتا ہے. لیکن غیر مقلد یہ کہتا ہے کہ یہ تو عبداللہ بن عمر اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، تم مانو، ہم صحابہ کی بات نہیں مانا کرتے. ہمارا عبداللہ جو ڈیرہ غازی خان کا ہے وہ کہتا تھا کہ یہ آیت کافروں کے لیے نازل ہوئی ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن کا شان نزول غلط بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تقویت الاسلام لاہور کے فارغ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے نبی سے قرآن پڑھے ہوئے ہیں. لیکن ہمارا مولوی لاہور میں بیٹھ کر غلط بیانی نہیں کر سکتا. دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حرم شریف میں بیٹھے، آپ مکہ مکرمہ میں آباد ہیں نا، تو وہاں بیٹھ کر اس آیت کا شان نزول بیان فرما رہے ہیں. المومن فی ساعت من الاجتماع، یعنی کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہو، باقی جو مومن بیٹھے ہیں ان کو یہ وسط ہے، وہ چاہیں تو بیٹھ کر سنیں، انہیں کوئی کام ہو تو بے شک اٹھ کر چلے جائیں. انما نظرت حاضی لایت فی الصلاۃ المکتوبہ واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، کہ یہ جو آیت ہے یہ فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، فرض نماز میں جب امام قرآن پڑھے گا تم خاموش رہنا. کتاب القراءت میں یہ میرے ہاتھ میں، اس میں دوسری روایت ان کی یہ ہے کہ اگر کوئی اس آیت کو سننے کے بعد بھی امام کے پیچھے قراءت کرتا ہے انہو لاجفا من الحمیر، وہ گدوں سے بھی زیادہ جفاکار ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم پاک میں بیٹھ کر یہ شان نزول اس آیت کا بیان فرمایا. وَإِذَا قُرِئَ کی تشریح ہو گئی، وہاں صیغہ مجھول کا تھا کہ پڑھنے والا امام ہے، سننے والے مقتدی ہیں، لیکن غیر مقلد لا مدر یہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی وہ قرآن کے ماہر کہ حضرت فاروق اعظم بھی ان سے جا کر بعض کا شان نزول پوچھتے ہیں, وہ حرم میں بیٹھ کر غلط شان نزول بیان فرما سکتے ہیں, لیکن ہمارا مولوی شیخ اوپر کا رہنے والا وہ یہ غلط شان نزول بیان نہیں کرتا, وہ کہتا ہے کہ یہ آیت کافروں کے لیے آئی ہے. تیسرے عبداللہ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کوفہ میں مقیم ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کوفہ میں بھیجا, تذکرہ الفاظ میں لکھا ہے کہ آپ نے لکھ کر بھیجا کہ مجھے زیادہ ضرورت تھی کہ میں خلافت کے امور میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے مشورے میں شریک کرتا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کوفہ دارالعلم بنے, اس لیے میں انہیں بھیج رہا ہوں, اس سے زیادہ فائدہ حاصل کریں. ایک بات یاد آئی, عام طور پر یہ کہا کرتے ہیں کہ حنفیت کوفے کا دین ہے, یاد رکھو کوفہ روپڑ کی طرح سکھوں کا بسایا ہوا شہر نہیں ہے, کوفہ امرتسر کی طرح سکھوں کا بسایا ہوا شہر, کوفہ بنارس کی طرح ہندوؤں کا بسایا ہوا شہر نہیں ہے. اس فرقے کی بدعا بنارس سے ہے, روپڑ سے ہے, امرتسر سے ہے. کوفہ کس نے بسایا؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو عشرہ مبشرہ میں ہیں. کن کے حکم سے بسایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم سے. جنہوں نے یہ قادسیہ میں جنگ لڑی وہ پورے 85,000 آدمی کوفہ میں آباد ہوئے, جن میں تقریباً 1,500 صحابہ بھی موجود تھے اور تقریباً 99 اہل بدر تھے, 300 کے قریب بیت رضوان والے تھے. تو اب یہ کوفہ میں جو آباد ہوئے ہیں وہ امرتسر کے سکھ آباد نہیں ہوئے, نہ روپڑ کے سکھ آباد ہوئے, یاد رکھنا. تو اب یہ کہتے ہیں جی یہ کوفے والے ہیں اور ہم مدینے والے ہیں, ہمیں تمہارا مدینے میں کیا رکھا ہوا ہے؟ تو خیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد آدم کوفہ میں بیٹھ کر یہ شان نزول بیان فرما رہے ہیں, جہاں قادسیہ کے فاتحین 85,000 موجود ہیں ان کے سامنے, کہ یہ جو آیت ہے یہ قرات کلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی ہے, جو شخص اس آیت کے بعد بھی امام کے پیچھے قرات کرتا ہے وہ بے عقل ہے اور کم فہم. ان کی یہ روایت عبد الرحمان مبارک پوری اپنی کتاب تحقیق الکلام میں نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت تو نقل فرما دی, لیکن تمام حنفی مولویوں کی یہ عادت ہے اور وہی عادت گنگوہی صاحب کی ہے کہ وہ یہ نہیں بتایا کرتے کہ روایت صحیح ہے یا نہیں صحیح. میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کی سند میں ایک راوی مجہول ہے, گنگوہی صاحب کو اس قسم کا دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا. حالانکہ حضرت نے دھوکہ نہیں دیا, دھوکہ اس نے دیا. اگر وہ کتاب القراءت کی سند میں اس آدمی کا نام نہیں ہے, تفسیر ابن جریر میں وہ موجود ہے, اس کا نام ہے حضرت یسیر بن جابر جو حضرت کے صحابی ہیں. تو اب اندازہ لگائیں کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دھوکے باز ثابت کرنے کے لیے مبارک پوری نے اتنا بڑا جھوٹ گھڑا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے جو تشان ذل بیان فرمایا, غیر مقلد اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ایک مناظرے میں کہنے لگے جی صحابہ کے افشان ذل ہم نہیں مانتے. میں نے کہا قوم للہ قانتین کی تفسیر دو صحابہ نے بیان کی ہے کہ بات نماز میں نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے نبی نے صراحتن بیان تفسیر نہیں فرمائی, وہاں دو صحابہ بیان کریں اور آپ مان جائیں, یہاں چار صحابہ اور 22 تابعین ہو اور آپ کہیں میں نہیں مانتا. تو بہرحال حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے صحابی ہیں, انہوں نے بصرہ میں بیٹھ کر اس آیت کا یہی شان نزول بیان فرمایا. 22 تابعین کی روایات ہیں, جن میں سے صرف ایک کی سناتا ہوں. حضرت محمد بن کعب بنو قریظہ کے مشہور مفسر ہیں, مستدرک حاکم میں حدیث موجود ہے. ہاں حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بنو قریظہ میں ایک عظیم مفسر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے. محدثین کا اتفاق ہے کہ بنو قریظہ میں محمد بن کعب جیسا مفسر آج تک پیدا نہیں ہوا, اس لیے وہی اس پیش گوئی کے مصداق ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو بسم اللہ پڑھتے, پچھلے بھی بسم اللہ پڑھتے, آپ فاتحہ پڑھتے, پچھلے بھی فاتحہ پڑھتے. یہ حوالہ یاد رکھنا. کہا کرتے ہیں فاتحہ کا لفظ شان نزول میں نہیں آتا. جب آپ سورت پڑھتے پچھلے بھی سورت پڑھتے جتنا عرصہ خدا تعالیٰ کو منظور ہوا اسی طریقے پر نماز ہوتی رہی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا نازل فرما دی. اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر تو امام بن کر قرآن پڑھتے رہے لیکن مقتدیوں نے پڑھنا چھوڑ دیا. یہ روایت حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ نے سبیل الرشاد میں نقل فرمائی تو مبارک پوری کہتا ہے کہ گنگوہی صاحب نے روایت تو نقل کر دی لیکن اپنی عادت کے مطابق یہ نہیں بتایا کہ اس کا راوی ضعیف ہے. اور اس کے بعد اس نے میزان ابدال اور خلاصہ کے حوالہ سے اس کے ایک راوی پر ابو معشر پر جرا کی ہے لیکن بات پوری نقل نہیں کی. اس دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے. میزان میں لکھا یہ ہے کہ ابو معشر جو راوی تھا, خیر یہ بات آ جائے گی جب امام شافعی ہم سے پوچھیں گے یا کوئی شافعی پوچھے گا یا بعد میں وقت ہوا تو بتائیں گے. اب تو سامنے بیٹھ کر کھاؤ جوتے جو کھانے ہیں. میں نے مثال سنائی تھی نا غالباً وہاں سنائی تھی یہاں نہیں. اچھا اب بیچاروں کو امام شافعی کا نام یاد آ رہا ہے. خیر تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابو معشر جو ہے کسی راوی کے ضعیف ہونے کی بنیادی وجہ دو ہوا کرتی ہیں, یا تو وہ مجروح العدالت ہو جھوٹ بولتا ہو فاسق ہو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہو, اور یا اس کا حافظہ کمزور ہو. تو حافظہ کی کمزوری کا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ ضروری نہیں کہ ساری عمر کسی کا حافظہ کمزور رہے. ابو معشر کے بارے میں لکھا ہے کہ اس پر جن لوگوں نے جرح کی ہے وہ یہ ہے کہ آخری عمر میں اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا تو اس لیے اس کی آخری عمر کی روایت کی حدیثوں پر اعتبار نہیں ہے جب تک کوئی اس کا مطابق نہ ملے. لیکن وہیں ساتھ لکھا ہوا تھا کہ جو حدیثیں یہ محمد بن کعب اور محمد بن قیس سے روایت کرے وہ بالکل صحیح ہیں کیونکہ یہ اس زمانے کی حدیثیں ہیں جب اس کا حافظہ نہایت قوی تھا اور یہ روایت محمد بن کعب سے ہے. تو عبد الرحمن مبارک پوری نے شروع کی بات لکھی آخر کی لکھی درمیان کی بالکل حذف کر دی اور اعتراض یہ کر دیا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے دھوکہ کیا ہے. حالانکہ دھوکہ تو لامذہبوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. کوئی حوالہ یہ بغیر دھوکے کے نہیں پیش کرتے کھا اس میں تحریف مانوی کریں یا تحریف لفظی کریں. تو بہرحال ہم نے عرض کر رہا ہوں حدیث میں بھی یہی تفسیر آ رہی ہے. 4 صحابہ سے اور 22 تابعین کے ارشادات موجود ہیں. اس کے بعد اجماع امت بھی اسی پر ہے کہ یہ آیت اسی مسئلہ کے لیے نازل ہوئی. اور یہ اجماع لکھنے والا بھی کوئی خاص حنفی نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مغنی ابن قدامہ میں موجود ہے, فتاوی ابن تیمیہ میں یہ اجماع کا قول منقول ہے, اور عبد الصمد پشاوری غیر مقل کی کتاب اعلام الاعلام میں بھی یہ قول منقول ہے, صاحب نسب الرایہ نے بھی نقل فرمایا ہے. تو جب اس پر اجماع ہو گیا تو اب بات واضح ہے. ہم غیر مقلدوں سے صرف ایک اب مطالبہ کرتے ہیں, یا تو وہ یہ ایک صحابی سے ثابت کر دیں کہ یہ آیت قرات کے بارے میں نازل نہیں ہوئی. میں نے روپڑی صاحب سے ڈبر شکر گنج کے مناظرے میں یہ کہا تھا, اگر آپ ایسی ایک صحیح سند پیش کر دیں تو میں اس کے ایک ایک راوی پر 10,000 روپے رکھ کر آپ کو انعام دوں گا, لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. حافظ صاحب کسی مناظرے میں پیش نہیں کر سکے, اب بھی حافظ صاحب یا ان کے کسی موتقد میں دم خم ہے تو وہ پیش کر دے. میں نے پھر دوسرا مطالبہ یہ کیا تھا, اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکیں تو دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اب ایک آیت قرآنی آپ پیش کریں جو اس آیت کے بعد نازل ہوئی ہو, کیونکہ اس کو رد آپ نہیں کر سکے. اور اسی طرح دو صحابہ نے یہ بیان کیا ہو کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہم امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھا کرتے تھے, فلاں آیت نے آ کر امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کو واجب قرار دیا, لیکن یہ بھی وہ نہ پیش کر سکے ہیں اور نہ کسی غیر مقلد ماں نے ایسا لال جنا ہے جو قیامت تک پیش کر سکے. ہاں ایک چلتا چلتا دھوکہ یہ دیا کرتے ہیں کہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ خطبہ کے بارے میں نازل ہوئی, یا بعض نے لکھا ہے کہ نماز میں کلام سے روکنے کے لیے نازل ہوئی ہے. یہ باتیں ہمارے خلاف نہیں ہیں. دیکھیے جو آیتیں اس لیے نازل ہوئی ہیں کہ بت کی عبادت نہ کرو، بت کو سجدہ نہ کرو. اگر آپ کے سامنے کوئی تازیے کو سجدہ کر رہا ہو تو آپ اس آیت سے استدلال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی قبر کو سجدہ کر رہا ہو آپ اس آیت سے استدلال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ اختلاف کا تو میں ذکر کرنے لگا ہوں، وہی جو اقوال ہیں یہی اقوال ہیں نا اس کے. اختلاف صحابہ کے بعد ہوا ہے، بعد والا اختلاف کوئی اختلاف نہیں سمجھا جاتا. تو بہرحال بعد مفسرین نے پھر یہ کیا کہ خطبے کے بارے میں چونکہ ان سے تو کا لفظ حدیث میں آتا ہے، اس لیے اس کو بھی اس حکم میں شریک کر لیا گیا. لیکن جب آپ قبر کے لیے اس آیت کو پڑھیں گے جو بت پرستی کے رد میں نازل ہوئی ہے، تو کیا اس کا مطلب آپ یہ بیان کریں گے کہ اب اگر کوئی بت کو سجدہ کرے تو اس کا یہ چانز باقی نہیں رہا؟ آپ ایسا کریں گے؟ پھر دیکھیے اگر اس کو کلام کے رد کے لیے مان لیں تو ویسے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تک امام قرآن پڑھے اس وقت تک آپ نے نماز میں باتیں نہیں کرنی، آگے پیچھے کرتے رہیں بے شک، یہی مطلب بنے گا نا. دیکھیے جو مطلب ہم لے رہے ہیں، خطبے میں صرف اتنا عرصہ آپ بات نہیں کریں گے جتنا عرصہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، باقی بات کر لیں گے نہیں کریں گے نا. تو نہ تو یہ عقلن اصول فٹ آتا ہے، اور اگر اس کو اس کے شان اصول میں شامل کر بھی لیا جائے تو اس سے ہماری تردید نہیں ہوتی. یہ ایک محض دھوکہ ہے کہ چند اقوال پیش کر کے اس کی تردید کرنا کہ یہ قرات کلف الامام کے لیے نازل نہیں ہوئی، یہ ایک دھوکہ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. تو بہرحال قرآن پاک الحمدللہ اس کا سایہ اہل سنت والجماعت حنفیوں کے سر پر ہے، غیر مقلد اس مسئلے میں قرآن پاک سے بالکل محروم ہے. اب وہ آخری بات یاد آئی، بیچارے سکھا دیتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو جی چشتیہ کے مناظرے میں کہا کہ مکے میں تو کبھی جماعت ہی نہیں ہوئی تھی اور یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس آیت کو قرات خلف الامام کو پر چسپاں کرنا. تو ہم جلدی سے پھر اس کا جواب سوچنا شروع کر دیتے ہیں، پہلے ان سے یہ ثبوت مانگو کہ یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ روایات سے یہ پتا چلتا ہے، ان کی صرف ایک دلیل ہوتی ہے کہ سورہ اعراف کے شروع میں مکیہ لکھا ہے بس. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت الاتقان میں موجود ہے کہ کسی سورت کی آیتیں مکی مدنی جو ہوتی ہیں ان کا مکیہ مدنیہ لکھنا صرف پہلی آیتوں کے بارے میں ہوتا ہے، وہ ساری سورت کے بارے میں نہیں ہوتا. چنانچہ سورہ اعراف کی پہلی آیتیں باقی مکی لوگوں کے بارے میں ہیں، ننگا طواف کرنے کا ذکر ہے اور وہ مکے والے تھے. لیکن جب آگے پڑھیں، نصف سے آگے چلیں تو یہودیوں کا قصہ شروع ہو گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ گیا ہے. یہودی مکے میں ایک بھی آباد نہیں تھا، یہودی سارے مدینہ میں آباد تھے. دوسری بات، اسی لیے نواب صدیق حسن غیر مقلد یہ کہتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے. دوسری بات یہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت دار کتنی میں موجود ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب میں مسلمان ہو چکا تھا. مبارک پوری کو بھی یہ لکھنا پڑا ہے تحقیق الکلام میں کہ اس روایت کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ آیت مدنی ہے. امام زہری اور ابو العالیہ کی روایت کتاب القراءت بہکی میں موجود ہے، جسے خود مبارک پوری نے تحقیق الکلام میں لکھا ہے کہ نظرت فی کرا فتم من الانصار فنظرت واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اب انصار جب بنے ہیں کہ حضرت ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے ہیں، انہوں نے مدد کی، تو ہجرت سے پہلے کوئی انصاری تھا نہیں تھا نا. یہ الفاظ جو امام زہری اور ابو العالیہ کی روایات میں موجود ہیں، یہ بھی صاف طور پر بتاتے ہیں کہ یہ آیت مدنی ہے. اس لیے علامہ انور شاہ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خاتمۃ الخطاب میں پورے زور سے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے. تو پہلی بات ان کی غلط ہوئی. ان کے پاس زیادہ سے زیادہ قتادہ کا ایک قول ہے کہ یہ سورہ اعراف مکہ میں نازل ہوئی، کچھ آیتیں اس کی مدینہ میں نازل ہوئی بس. تو کہتے ہیں کہ ان آیتوں میں قتادہ نہیں، اس آیت کو نہیں گنا. تو پہلا تو یہ ہے کہ قتادہ کی وہ روایت مرسل ہے، اور اس کی تدلیس تو آپ مانا نہیں کرتے، آج پتہ نہیں آج اس کی آپ کو ضرورت کیوں پڑی ہوئی ہے۔ ان کے مقابلہ میں ہمارے یہ چار دلائل ہیں، ان کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ دوسرا جو یہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جماعت نہیں ہوئی، یہ بھی ایک بالکل جھوٹ ہے۔ میں نے ان کے سامنے یہ صحیح بخاری شریف رکھی، صفحہ 686 جلد 2، اس میں کتاب التفسیر ہے، ولا تجرب سلاسے کا ولا تخافت بہا وقت کے بینا سازال کا سبیلا، کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب حضور چھپ کر مکہ میں نماز پڑھایا کرتے تھے، صاف مکہ کا لفظ موجود ہے۔ میں نے جب یہ کھول کر رکھی کہ حضرت یہ مکہ کا لفظ آپ کو بخاری شریف سے نظر نہیں آیا، عجیب بات ہے کہ حنفیوں کا پرائمری سکول کا ماسٹر آپ کے شیخ الحدیث سے زیادہ بخاری جانتا ہے، اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ماسٹر ہے سکول کا۔ میں نے کہا حضرت یہ دیکھیں تو اب کبھی تو اینک اتار کر دیکھیں اسے، کبھی اینک پھر چڑھا لیں۔ میں نے کہا حضرت یہ مکے کا لفظ اب کہیں جائے گا نہیں؟ لفظ کے علاوہ بھی یہ بات اتنی واضح ہے، اسی بخاری شریف میں سورہ جن کی تفسیر میں آتا ہے، طائف کے واقعے میں بھی وہ حدیث آتی ہے کہ حضرت جب طائف سے واپس تشریف لائے تو آپ جماعت کروا رہے تھے اور جنوں نے قرآن سنا اور مسلمان ہوئے۔ تو میں نے کہا حافظ صاحب میرے پرائمری اسکول کے تیسری جماعت کے بچے سے پوچھے کہ حضرت طائف مکے سے گئے تھے یا مدینے سے گئے تھے، تیسری جماعت کا بچہ بتائے گا کہ حضرت طائف مکہ مکرمہ سے گئے تھے، اور یہ زندگی حضرت کی مکی زندگی ہے۔ تو کم از کم آپ میرے پاس داخلہ لے لیتے تیسری جماعت میں تو میں آپ کو اتنی دینیات تو پڑھا دیتا کہ آپ کو پتا چلے کہ مکی زندگی کے واقعات کون اور مدنی زندگی کے واقعات کون سے ہیں۔ تو دیکھیے یہ واقعہ بھی اس کی دلیل ہے کہ مکی زندگی میں نماز با جماعت ہوتی تھی۔ اور عام لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی چونکہ معراج میں پانچ نمازیں فرض ہوئیں اس لیے اس سے پہلے نماز نہیں تھی، یہ بات بھی غلط ہے، پہلے دو نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ صحیح مسلم شریف باب فضائل ابو ذر میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے اس وقت فجر کی نماز با جماعت پڑھی ہے حضور کے ساتھ جب ابھی صرف چار یا پانچ آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا دیکھیے صحیح مسلم بھی آپ کو نہیں آتی، تو بیچاروں نے ان پڑھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ٹھونس رکھی ہے کہ یہ آیت کافروں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اور دلیل اس کی کیا؟ نہ تو یہ کسی صحابی سے ثابت یہ قول، خود مبارک پوری نے تحقیق الکلام میں لکھا ہے کہ یہ بات کہ یہ آیت کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے صحابہ اور تابعین کسی سے ثابت نہیں۔ آگے کہتا ہے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو شان نزول صحابہ تابعین سے ثابت نہ ہو اور بعد کا کوئی آدمی کہے تو اس پر غور نہ کیا جائے۔ تو ٹھیک ہے بھی آپ غور کریں، یہ تو وہی ہے نا۔ تو بہرحال قرآن پاک الحمدللہ اس مسئلے میں ہمارے ساتھ ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ۔ پھر کبھی کہتے ہیں جی یہ تو فَاسْتَمِعُوا کا لفظ ہے، جو جہری نمازیں ہیں ان کے لیے ہونا چاہیے۔ تو قرآن کی آیت کیا ہے؟ وَإِذَا جُهِرَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جی وَإِذَا جُهِرَ الْقُرْآنُ کیا ہے؟ قُرِئَ ہے۔ حضرت نے جو شان اس میں تفسیر میں بیان فرمایا وہ بھی ہے وَإِذَا جَهَرَ فَانْصِتُوا، جی وَإِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوا ہے نا۔ وَإِذَا قُرِئَ، جب بھی قرآن پڑھا جائے، فجر میں پڑھا جائے، ظہر میں پڑھا جائے، مغرب میں پڑھا جائے، عصر میں پڑھا جائے، عشاء میں، جمعے میں پڑھا جائے، عیدین میں پڑھا جائے، تراویح میں، جب بھی امام قرآن پڑھے گا تو دیکھیے منع قرات کی علت قرات امام ہے، جہر امام نہیں۔ اس لیے یہ علت تو منصوص ہے قرآن پاک میں اور اللہ کے نبی کی احادیث میں، اور وہ بھی حدیث قرات الامام لہو قرات، اس میں بھی یہ علت منصوص ہے۔ تو اب یہاں قیاس آرائیاں کرنا نصوص کے خلاف، یہ تو آپ کے نزدیک شیطانی فعل ہے۔ آپ نصوص قطعیہ کو چھوڑ کر اب قیاس پر کیوں مر رہے ہیں؟ جی چلو فرسٹ امیوں کو جہر کے لیے رکھ لیں، ان سے تو کو زہر کے لیے رکھ لیں، پھر جیسے ابن حمام نے فرمایا ہے۔ ویسے استماع کا معنی صرف توجہ کرنا ہے، ضروری سننا اس میں مراد نہیں ہے۔ جی ہاں جی، تعارض کی شرائط پوری کر دیں اس میں پھر میں مان لوں گا۔ ہاں جی فقر و مات یسرا من القرآن. اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی بات پوری ہو گئی. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ سورہ مزمل کی آیت ہے. پہلی بات سنیں, سورہ مزمل تیسرے نمبر پر نازل ہوئی ہے اور سورہ فاتحہ ساتویں نمبر پر. جس دن یہ نازل ہوئی ہے اس دن سورت فاتحہ سرے سے دنیا میں موجود ہی نہیں تھی. یہ بات میں نے روپڑی صاحب سے ڈبر کے مناظرے میں پوچھی تھی. نمبر ایک. نمبر دو, فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کو اگر مان بھی لیں, جس طرح میں نے چار صحابہ اور 22 تابعین سے شان نزول بیان کیا, سب جانتے ہیں صحیح مسلم شریف میں اماں عائشہ صدیقہ کی روایت موجود ہے کہ یہ جو رکوع ہے یہ تہجد کے بارے میں نازل ہے. تہجد اکیلے پڑھی جاتی ہے یا با جماعت پڑھی جاتی ہے؟ تو آیت کا شان نزول تو اکیلی نماز میں ہے, جماعت میں نہیں ہے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جماعت کے لیے نازل ہوئی, کسی تابعی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جماعت کے لیے نازل ہوئی. اور عموم جو ہوتا ہے, دوسری طرف بات خاص آ جائے تو سنیں مثال. قرآن پاک میں آتا ہے حرمت علیکم امہاتکم, ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے. تو اب یہ آیت خاص ہے نا, ماں کا ذکر آ گیا اس میں. دوسری آیت آتی ہے فنکحوا ما طاب لکم من النساء, یہ عام ہے, عام ہے نا. اب کوئی شخص یہ کہے کہ جس عورت سے چاہو نکاح کر لو, جس عورت سے چاہو نکاح کر لو, پھر آپ سے کوئی پوچھے کہ ماں عورت ہوتی ہے یا نہیں, آپ کیا بتائیں گے؟ عورتوں سے نکال دیں گے ماں کو؟ بہن عورت ہوتی ہے یا نہیں؟ جی اب ایک خاص مسئلے میں سورت نازل ہو چکی, آیت نازل ہو چکی ہے, اس کو چھوڑ کر اس طرف جانا, چلو ابو حنیفہ کی تقلید تو شرک تھی لیکن کم از کم ابو جہل کی تقلید تو نہیں کرنی چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام کی شان قرآن میں موجود ہے یا نہیں؟ لیکن وہ ساری آیتیں جو خاص عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی تھیں ان کو چھوڑ کر کہا کرتا تھا, دیکھو قرآن میں آتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, اور یہ عام ہے. عزیر علیہ السلام بھی دوزخی, یہودیوں نے ان کو خدا کا بیٹا کہا, فرشتے بھی دوزخی, ہم نے انہیں خدا کی بیٹیاں کہا, عیسیٰ علیہ السلام بھی دوزخی. دیکھیے صحیح بخاری شریف میں حدیثیں موجود ہیں کہ رشوت کھانے کھلانے والا حرام خور ہے. ٹھیک ہے, کوئی یہ حدیث جس میں رشوت کا لفظ ہے یہ تو پیش نہ کرے اور کہے دیکھو بخاری شریف میں ہے کل ما شیتا, کھاؤ جو چاہو کھاؤ, اور کہے کہ عام ہے خنزیر کھا لو, رشوت کھا لو, سود کھا لو, جو ملتا ہے کھا لو. تو اب کہے کہ دیکھیے جی یہ عام ہے اور اس میں اور اس میں تعرض ہو گیا ہے اس لیے آپ رشوت والی حدیث نہ سنائیں. بخاری مسلم میں ایسی حدیثیں ہیں کہ مرد ریشم کا لباس نہ پہنے, اور اسی میں یہ حدیث بھی ہے البس ما شئت جو چاہے پہن. اب کوئی یہ کہے کہ یہ حدیث عام اس کے معرض ہے اس لیے میرے سامنے ریشم کی حرمت کی حدیثیں مت پڑھو, تو اس قسم کا استدلال جو ہے وہ ایک مزکا تو ہے, دلیل سے عاجز ہونے کی دلیل ہے. تو بہرحال اچھی بات ہے ان کے جو اس قسم کے وسوسے ہیں آپ مجھے یاد دلا رہے ہیں تاکہ ان سب کا جواب ہوتا چلا جائے. جی 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 اگر آپ اکیلے کے لیے جا کر نماز پڑھنی ہو, میں کہوں کہ آ کر جا پر دو دو رکعت پڑھ آئیں, آپ جا کر پڑھ آئیں, تو میں جگہ کا جمع کا صیغہ بولوں گا یا ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ واحد کا صیغہ بولوں گا؟ نہ کیا مطلب اس کا کیا ہوگا؟
یہ تو بریلوی والا اسپیڈال ہے کہ سنو جمع
کر. حافظ عبد القادر روپڑی نے جس طرح اس آیت کو پیش کیا تھا وہ میں آپ کے اب کہنے پر عرض کر دیتا ہوں دبر کے مناظرے میں, جو پہلا مناظرہ اس کے ساتھ میرا ہوا. کہنے لگا فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, یہ قرآن کی آیت ہے, اور قرآن کہتے ہیں صرف فاتحہ کو قرآن کہتے ہیں کیونکہ یہ فاتحہ فرض کہتے ہیں نا. اب اس نے جب یہ آیت پڑھی تو کہتا ہے کہ القرآن سے مراد صرف فاتحہ ہے, 113 سورتیں قرآن نہیں ہے. اب کس طرح 113 سورتوں کو قرآن ہونے سے انکار کرے؟ کہتا ابو داؤد شریف میں حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ فاتحہ قرآن ہے باقی قرآن نہیں ہے. میں نے کہا کہ حافظ صاحب اگر آپ یہ ابو داؤد سے حدیث دکھا دیں آپ کو 1000 روپے انعام دوں گا. آپ نے اللہ کے نبی پر جھوٹ بولا ہے. ایک تو تحریف آپ نے یہ کی, القرآن سے مراد صرف فاتحہ, اور پھر بھی آپ کی بنتی نہیں کیونکہ فقرہ مات یسرا من القرآن میں من تبیزیہ ہے. تو اب آپ یہ کہیں کہ فاتحہ کا کچھ حصہ پڑھا کرو امام کے پیچھے, ساری فاتحہ نہ پڑھا کرو. قرآن تو خدا کی زندہ کتاب ہے, یہ اپنا غلط مطلب چلنے ہی نہیں دیتی. اس پر لطیفہ یاد ہے کہ مرزائی سے مناظرہ تھا, کہنے لگا جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ. میں نے کہا کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اب آیت پڑھ کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوا, کہنے لگا یہ مولوی بڑے ضدی ہوتے ہیں, یہ نہیں بات مانتے. آپ نے چوکیداروں کا رجسٹر دیکھا ہے کبھی؟ ہاں دیکھا ہے. وہاں لکھا ہوتا نا المتوفی فلاں المتوفی فلاں, حالانکہ وہ اس مفعول کا ذکر ہوتا ہے لیکن وہ کتابت ایک طرح کی ہوتی ہے نا. ذرا تب وہاں لکھا ہوتا ہے نا, اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے اس کا معنی تو یہ ہوتا ہے مرا ہوا مر گیا. کہتا دیکھو وہی لفظ قرآن میں ہے. میں نے کہا کہ اور یہ مولوی بالکل نہیں مانے گا, آپ سب مان رہے ہیں. میں نے کہا نہیں جی میں تو بالکل مانوں گا, آپ مجھ پر یہ بات نہ کہیں. آپ مانیں گے؟ میں کیوں انکار کروں؟ وہ مانا جو چوکیدار کے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے, ضرور مانوں گا, میں کیوں انکار کروں؟ چل گا پھر ثابت ہوگی نا موت. میں کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. میں کہا نہیں خدا کی ثابت ہوئی. وہ کیسے؟ کرو ترجمہ. وہاں مانا مرا ہوا ہوتا ہے نا. واو میں نے اور اس میں نے جب کالا کہا اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس کو؟ یا عیسیٰ, اے عیسیٰ انی بے شک میں مرا ہوا ہوں. تو میں نے کہا کہ خدا قرآن خدا کی زندہ کتاب ہے. اب وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا نا, قرآن کی تفسیر چوکیدار کے جسم سے کرتا ہے. صاحب نور الانوار نے شروع میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں کہیں بھی حقیقی تارد موجود نہیں ہے. انہوں نے محض سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے, ایک فرضی, اور وہاں بھی وہ ہمارے خلاف نہیں. اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بخصوص ہی قرات غلب الامام کے لیے نازل ہوئی ہے, اور اس سے کوئی استدلال کرے تو بے عموم ہی ہوگا. پھر ہم رجوع کریں گے حدیث کی طرف. تو وہ تو انہوں نے ایک فرضی مثال بیان کی ہے. خود صاحب نور الانوار نے اپنی تفسیرات احمدیہ میں اس آیت کا شأن نزول یہی بیان فرمایا ہے قرات خلف الامام. تو وہ تو بیچارے آدھی عبارت پڑھتے ہیں آدھی پڑھے نہیں کرتے. تو خیر قرآن پاک بہرحال ہمارے پاس ہے, ان کے پاس نہیں ہے. اب آگے صحیح بخاری شریف کی باری. تو کہنے لگا اس نے بخاری شریف اٹھائی, اس میں سے پڑھی روایت لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اور کہنے لگا یہ دیکھو صحیح بخاری ہے. میں اب ماسٹر امین کو کسی اور کتاب کی طرف جانے لا صلاۃ کوئی نماز نہیں ہوتی. یہ ماسٹر ہے, اس کو کیا پتا بیچارے کو کہ یہ لا جو ہے یہ نفی جنس کا ہے اور صلاۃ نکرا ہے. یہ تو الف پہ آٹھ بیٹے بٹ پڑھانے والا ہے, یہ حضرت کا طرز تھا. اب یہ بتاؤ کہ کوئی نماز خواہ وہ فرض ہو, نفل ہو, عید کی ہو, جمعے کی ہو, جنازے کی ہو, یہ بھی تھا, ہاں جنازے کی ہو, امام کی ہو, مقدی کی ہو, اکیلے کی ہو. اب پوچھنے لگا کیوں بھی نماز امام کی نماز ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے. مقدی کی نماز ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے. دیکھو ثابت ہو گیا صحیح بخاری کی حدیث, اور اس سے یہ پتہ چلا. میں نے کہا کہ حضرت حافظ صاحب آپ نے زور تو ماشاءاللہ بہت مارا ہے, لیکن جھگڑا ہے مقتدی کا آپ کو پھر موضوع بھول گیا ہے, اور آپ نے صحیح بخاری شریف صرف صفحہ 104 تک پڑھی ہے, اس سے آگے نہیں پڑھی. اس کے یہ دیکھیے صفحہ 108 پر حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ وہ آئے, جماعت ہو رہی تھی اور حضرت اور سارے صحابہ رکوع میں چلے گئے. یہ ابھی سب سے پیچھے تھے, انہوں نے وہیں سے رکوع کر لیا اور رکوع کی حالت میں چل کر سب میں شریک ہوئے. اس طرح انہوں نے اپنی یہ نماز پوری کی. اس سے بالکل یہ بات واضح ہے کہ صحابہ رکوع میں مل کر رکعت کو پوری کرتے تھے, اسی لیے پیچھے سے رکوع بھی کر لیا. حضرت نے یہ رکعت لوٹانے کا حکم نہیں دیا تو جھگڑا ہے نماز با جماعت کا. بخاری میں یہ جماعت والی حدیث موجود ہے. اب جو پیچھے سے رکوع میں ملا ہے اس نے فاتحہ پڑھی ہے, اس نے امام کی فاتحہ کو بھی لفظ سنا ہے, نہ اس نے اپنی فاتحہ پڑھی نہ امام کی فاتحہ کا لفظ سنا اور اس کی نماز ہو گئی. روپڑی صاحب کہتے ہیں یہ جو تو نے ترجمہ کیا ہے یہ غلط ہے. میں نے فتاویٰ ستاریہ جلد اول اٹھائی, یہی ترجمہ اس کے نکال کے دیا. انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے, خواہ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے. امام جماعت غرب اہل حدیث تو کہنے لگا عبد الستار کوئی نبی ہے؟ میں نے کہا اگر ترجمے کے لیے نبی کی ضرورت ہے تو خبردار تو بھی نہ کرنا کیونکہ میں تجھے نبی نہیں مانتا. اندازہ لگائے نا ان بات کے انکار کرنے کا طریقہ کیسا ہے. جی میں نے کہا ہے اب ترجمے کے لیے بھی کہتا ہے نبی کی ضرورت ہے. تو دیکھیے میں نے کہا یہ حدیث جماعت والی موجود ہے, اسی صفحہ 108 پر موجود ہے. اذا قال الامام غیر مغضوب رحم الظالم فقولوا آمین. مقتدی کی آمین کو امام کی فاتحہ کے ختم ہونے پر بیان فرمایا ہے. اگر مقتدی نے بھی پڑھنی ہوتی تو آپ فرماتے واذا قلتم غیر مغضوب رحم الظالم فقولوا آمین. اسی بخاری شریف میں صفحہ 269 پر جلد 1 وہ تراویوں والی مشہور روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے تو لوگ علیحدہ علیحدہ تراویاں پڑھ رہے تھے. تو حضرت نے فرمایا لو جما تو ہاؤ لائے اللہ کارن واحد, یہی لفظ ہے نا صفحہ 269, لو جما تو ہاؤ لائے اللہ کارن واحد, کہ میں ان سب کو ایک کاری پر جمع کیوں نہ کر دوں. تو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ نے اعلان فرمایا کہ جب جماعت شروع ہو جائے گی کہا کتنی مسجد بھری ہوگی, قرآن صرف ایک نے پڑھنا ہے جو امام ہے اور وہی قاری ہوگا, باقی اور کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا. حافظ صاحب اس سے بڑے پریشان ہوئے. میں نے کہا خلیفہ راشد کا اعلان مسجد نبوی میں ہے, روپڑ کی مسجد میں نہیں ہے. تو کہنے لگا جی قاری کہتے ہیں اونچی قرآن پڑھنے والے کو. میں نے کہا آہستہ قرآن پڑھنے والے کو عربی میں کیا کہتے ہیں, ذرا مجھے وہ لفظ سنا دیں. حضرت خاموش ہو گئے, سمن بکمن. پھر جب حضرت عمر دوسرے دن تشریف لائے تو جماعت ہو رہی تھی. فرمایا والناس یصلون بصلاۃ قاریہم, یعنی یہ قاری صرف اپنے لیے قاری نہیں تھا, ان سب کی طرف سے بھی قرآن پڑھ رہا تھا. تو یہ جماعت والی حدیث موجود ہے صحیح بخاری شریف میں یا نہیں؟ اور پھر اس کے منسوخ ہونے کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ تو حضرت عمر کا دور ہے. اسی بخاری شریف میں صفحہ 947 جلد 2 پر روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی, اذا امن القاری فامنوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت میں قاری صرف امام کو فرمایا, اور وہ بھی اس صورت کے بارے میں جو اس نے آمین سے پہلے پڑھنی, اس کے بارے میں قاری فرمایا نا. اور وہ کون سی صورت ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ. تو اب دیکھیے جماعت والی حدیثیں بخاری سے چھوڑ کر پھر ادھر ادھر بھاگنا. تو جب میں نے یہ حدیثیں سنائی میں نے کہا اب آپ کی جو حدیث ہے اس میں تو مقدی کا ذکر نہیں ہے, اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کے راوی میں اس میں مقدی کو شامل نہیں کرتے. اس کی سرن میں راوی ہے سفیان بن عیانہ, بخاری کی سنن میں. ابو داؤد میں صاف ہے قال سفیان لمن یصلی وحدہ, کہ یہ حدیث لا صلاۃ اکیلے نمازی کے لیے ہے. اب میں تو پرائمری اسکول کا ماسٹر ہوں, مجھے عربی نہیں آتی. امام سفیان بن عیانہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے جلیل القدر تابعی ہیں, وہ چونکہ روپڑ میں پڑھنے نہیں آئے اس لیے ان کو بھی کہتے ہیں عربی نہیں آتی. اور آپ جانتے ہیں سفیان بن عیانہ کون ہے؟ سب سے بڑا حلقہ درس حدیث کا ان کا ہوتا تھا مکہ مکرمہ میں. تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیوں بڑا ہے؟ فرمایا کہ میرے پاس سند حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. تو یہ امام سفیان بن عیانہ رحمہ اللہ تعالی علیہ وہاں کے تابعی محدث ہیں, مکہ مکرمہ کے رہنے والے. اور پھر آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول خود جامعہ ترمذی میں نقل کیا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ. جی ابو داؤد باب قرات کا خلف امام لکھ لیں, صفحے تو مختلف ہوا کرتے ہیں نا, بس ابواب لکھ لیں. قرات خلف الامام کے باب میں ترمذی نے امام احمد امام بخاری کے استاد کا قول نقل کیا ہے کہ اذا کانا وحدہ, یہ اکیلے کے لیے ہے. اور پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عربی النسل ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ لا صلات کا گرامر نہیں آتا تھا, انہوں نے صاف فرمایا من صلی صلاتن, جس نے کوئی نماز پڑھی لم یقرا فی ام الکتاب, اس میں فاتحہ نہیں پڑھی, فلم یصلی الا یکون وراء الامام. انہوں نے بھی اس کو اس سے مقدی کو خارج کیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور یہیں پر انہوں نے یہ باب ختم فرمایا ہے. یہ محمد جوناگڑھی سے پہلے کسی نے اس کا یہ معنی نہیں کیا, جتنے بھی شارحین حدیث سے پہلے ہوئے ہیں وہ اس کا یہ معنی نہیں کر رہے, اس رقط کو شمار نہ کرو. اور یہ معنی جو انہوں نے اب کیا ہے تبرانی کی روایت میں بالکل صراحت ہے کہ یہ رقط ہو چکی حضرت کے فرمان میں الاو سنن کی جلد کے حرم میں, اگر تبرانی نہ ملے اس میں یہی رکوع کے باب میں وہ روایت نقل فرمائی ہونی. تو اس لیے یہ معنی کرنا نبی پاک کا معنی نہیں, نبی کی حدیث کے سری خلاف معنی ہے. تو خیر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سفیان بن عیینہ امام احمد کا قول نقل کیا, پھر سفیان کے استاد اس سند میں بخاری میں ہے زہری. ایک بات یاد رکھے, جب کہیں زہری ہماری روایت میں آ جائے تو یہ کہا کرتے ہیں کہ زہری حدیث میں کم اور زیادہ کر دیا کرتا تھا, اس کو ادراج کی بڑی عادت تھی. اور زہری مدلس ہے, ان سے روایت کرے تو اس کی حدیث صحیح. بخاری شریف میں بھی سند میں زہری ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے, تو اب یہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیسے صحیح ہے. پھر یہ اس حدیث کا راوی ہے, زہری سے یہ روایت موجود ہے کتاب القراءات بہکی میں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے مقدی امام کے پیچھے قراءت کیا کرتے تھے, اس کے نازل ہونے کے بعد صحابہ نے چھوڑ دی تھی. تو خود اس کا راوی یہ بتا رہا ہے کہ اس میں مقدی کو شامل کرنا قرآن کے خلاف ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں, نہ یہ راویوں کی سنیں بخاری شریف کی اس سند کے راویوں کی نہ کسی اور کی, تو اس میں مقدی کا ذکر صراحتاً نہیں ہے. اس میں سے عموماً نکالنا, جیسے میں نے وہ مثالیں دی ہیں. ایک مثال اور یاد آئی, ایک ریاست کے نواب نے یہ کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بیوی بھی ہے اور میں اپنی سالی سے بھی نکاح کر لوں, تو کوئی عالمی یہ فتویٰ دے دے, جتنے پیسے مانگے گا اس کو دوں گا. کوئی مولوی فتویٰ نہ دے, صاف نص موجود ہے لا تجمعوا بین الاختین کہ دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے. ایک مولوی صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ کتنا دو گے, چار مربع زمین دیں گے. اس نے کہا لکھیں. میں اس نے کہا آپ دلیل سے دیں فتویٰ. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے لکھا کہ نواب صاحب کو اجازت ہے, قرآن پاک میں ہے فن کے ہو ماتا بلکم النساء, جس عورت سے دل چاہے نکاح کرو, چونکہ نواب صاحب کا دل چاہتا ہے سالی سے نکاح کرنے کو, اس لیے ان کو اجازت ہے کہ یہ ساری سے نکاح کر لیں. اب اس نے لا تجمع بین النقطین کو چھوڑ کر جو سری نص اس بارے میں اس سے استدلال کیا. اسی طرح غیر مقلد بخاری کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے, یہ جو جماعت والی حدیثیں ہیں ان کو چھوڑ کر اس حدیث سے استدلال کرتا ہے جس میں نہ حدیث میں کوئی لفظ مقدی کا نہ اس کے راوی اس میں مقدی کو شامل سمجھتے ہیں. وہ بھی چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اس میں مقدی کو شامل کرنا قرآن کے خلاف ہے, اس میں مقدی کو شامل نہیں کیا جا سکتا. لیکن غیر مقلد ہے اس کا تو وہ حال ہے, کسی نے پوچھا تھا بھوکے سے دو اور دو, اس نے کہا چار روٹیاں. میں نے کہا چار تو ہے, روٹیاں کہاں سے؟ میں کہا بھوک جو لگی ہوئی ہے. تو اس لیے کوئی روایت بیچاروں کو مل جائے صحیح, بس وہ یہی مراد لیتے ہیں کہ اس میں مقدی کا ذکر ہے اور فاتحہ امام کے پیچھے فرض ہو گئی ہے, کوئی لفظ اس میں ہو یا نہ ہو. تو جس طرح قرآن پاک ان کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتا, صحیح بخاری نے بھی اپنی بارگاہ سے ان کو دھتکار رکھا ہے. قرات خلف الامام کے بارے میں صحیح بخاری میں کوئی روایت ان کے پاس سری میں موجود نہیں ہے. ہمارے ایک پٹواری صاحب ہیں بشیر احمد صاحب, وہ سمندری کے قریب رہتے ہیں, سمندری میں حافظ صاحب گئے روکڑی صاحب, انہوں نے کہیں کہہ دیا کہ بخاری میں لکھا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی. انہوں نے جناب صحیح بخاری شریف اٹھائی اور اٹھا کر ترجمے والی ان کے پاس لے گئے. انہوں نے کہا حافظ صاحب وہ ذرا نکال دیں حدیث کہاں ہے. اب حافظ صاحب حدیث ہو تو نکالے نا, ترجمہ تر باب لگے دکھانے. انہوں نے کہا کہ یہ تو امام بخاری کا قول ہے امتی کا اور اس میں بھی فاتحہ کا لفظ تو ہے ہی نہیں, تو بجوب القراءت کا لفظ ہے. کہنے لگا نہیں تجھے سمجھ نہیں آئے گی. اس نے کہا کہ مجھے مقردی کا لفظ دکھاؤ, جماعت کا لفظ ہو, جماعت کا ذکر ہو. اب یہ بیٹھے رہے, وہ کہے یہ پنسل لے لو, جہاں مقردی کا لفظ ہے وہاں یوں دائرہ لگا دو. بچارہ کیسے لگائے. اس نے کہا کہ اچھا حافظ صاحب دیکھیے میں تو ان پڑھ آدمی ہوں, اردو صرف پڑھا ہوا ہوں, آپ مجھے جو دعویٰ کیا تھا مجھے بخاری سے نہیں دکھا سکے, ذرا اپنا ہاتھ کریں میں آپ کو جماعت والی حدیث دکھاؤں. اس نے جناب یہ جماعت والی تین چار حدیثیں دکھا دی. اس کے بعد اس نے مسلم شریف کھولی. اس نے کہا کہ جس طرح بخاری آپ کا ساتھ نہیں دیتی, صحیح مسلم شریف میں بھی کوئی مرفوع روایت موجود نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی کا فرمان ہو کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا فرض ہے, جو نہ پڑھے اس کی نماز باطل ہے, اور باقی 113 سورتیں پڑھنی منع اور حرام ہیں. اگر صحیح مسلم میں ایسی کوئی حدیث ہے تو یہ پنسل لیں ذرا نشان لگا دیں, مجھے ترجمے والی ہے, میں بھی لوگوں کو جا کر بتاؤں گا کہ صحیح مسلم جو ہے, چلو قرآن ان کا ساتھ نہیں دیتا, بخاری ان کا ساتھ نہیں دیتی, صحیح مسلم شریف میں بھی ان کا نکلا ہے کچھ, تو اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں سے حضرت ابو ہریرہ کا قول اقرا بحافی نفسک اس نے دکھایا. اس نے کہا نہیں, صحابہ کے اقوال کی بات بعد میں آئے گی, پہلے آپ یہ لکھ دیں کہ نبی کی حدیث مرفوع ہمارے پاس نہیں ہے. اس نے کہا کہ پھر صحیح مسلم میں اور تو کوئی حدیث نہیں ہے. اس نے کہا اچھا, اس نے کہا لائیے پھر میں آپ کی انگلی رکھوں بھائی جا کر آپ ان سے دوں گا. اب حافظ صاحب ہاتھ نہ کریں, وہ کہنے کہا کہ حافظ صاحب نام اہل حدیث اور حدیث سے اتنی نفرت کہ حدیث شریف پر انگلی رکھنا آپ پسند نہیں کرتے, حدیث کو دیکھنا پسند نہیں کرتے, حدیث کو سننا پسند نہیں کرتے. تو بہرحال وائزا کرا فن سے تو انہوں نے دکھا دیا اور حافظ صاحب کوئی مرفوع حدیث نہ دکھا سکے. تو صحیح مسلم شریف میں بھی ہماری روایات موجود ہیں, مرفوع روایات صراحتن موجود ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب اسم رب العلیٰ کے بارے میں ظہر کی نماز کا واقعہ موجود ہے. تو صحیح مسلم میں بھی ہمارے دلائل ہیں, ان کے دلائل موجود نہیں ہیں. اقرا بحافی نفس کی بات میں ذرا آخر میں کروں گا تاکہ باقی ذرا میں عرض کر لوں. اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ ساری دنیا کو یہ بے نماز کہنے والے, نہ قرآن ان کا ساتھ دے, نہ صحیح بخاری شریف ان کا ساتھ دے, نہ صحیح مسلم شریف ان کا ساتھ دے, نہ موتا امام مالک ان کا ساتھ دے, آخر یہ بیچارے کہاں سے کوئی دلیل لیتے ہیں. تو ان کا آخری سہارا ایک حدیث ہوتی ہے جو یہ ابو داؤد ترمذی اور نسائی کے حوالے سے پیش کیا کرتے ہیں. چنانچہ حافظ صاحب نے یہ جب پیش کی یہ میرپور کے مناظرہ میں, تو نسائی کے حوالے سے یہ روایت پڑھی کہ دیکھیے جی حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاس انہوں فجر کی نماز سے فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا کوئی میرے پیچھے تم میں سے پڑھتا ہے, شاید بھی پڑھتے ہو, لعلکم تقرؤون. تو اس کے بعد بعض نے کہا کہ پڑھتے ہیں, بعض نے کہا نہیں پڑھتے, آپ نے فرمایا نہ پڑھو مگر فاتحہ, کیوں جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ سنن نسائی میں یہ جملہ موجود نہیں ہے, فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأَ بِهَا, یہ آپ نے سنن نسائی پر جھوٹ بولا ہے. میں نے نسائی کھول کر بھیجی, میں نے کہا عجیب بات ہے کہ جو بات نسائی میں نہیں وہ آپ پیش کر رہے ہیں. اس کا تو جواب ہو گیا, عموم اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک دوسری طرف خاص دلیل نہ ہو. تو میں یہ کیا برس کر رہا تھا, ہاں نسائی شریف میں یہ جو روایت ہے, سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہیے ان کو کہ اس کا راوی نافع بن محمود ہے, اس کی سند کا راوی نافع بن محمود ہے، میزان الابدال میں نافع کا ترجمہ موجود ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ابو داؤد اور نسائی کا راوی ہے، اور اس نے ساری زندگی میں صرف ایک حدیث سنائی ہے حضرت عبادہ بن صامت کی، جو قرات خلف الامام کے بارے میں ہے، اور آگے لکھا ہے حدیثہ معلل، ساری زندگی میں ایک حدیث سنائی اور حدیث معلول ہے، تو ان کو یہ بتانا چاہیے اس حدیث کی بنیاد پر یہ ساری دنیا کو بے نماز کر رہے ہیں۔ دوسرا اس میں ہے فلا تقرب بشیء من القرآن جہر تو الا بام القرآن، اگلا جملہ موجود نہیں ہے، تو نہیں کے بعد جو استثناء ہوتا ہے وہ صرف مفید اباحت ہوتا ہے۔ حافظ صاحب سے میں نے کہا مناظرے میں، قرآن میں آتا ہے لا تعدون سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، لا تعدون سرا یہ نہیں ہے نا، جو عورت بیچاری عزت گزار رہی ہے اس کے ساتھ خفیہ ساز باز، الا ان تقولوا قولا معروفا، لیکن تم میں سے ہر آدمی پر قول معروف کہنا فرض ہے، فرض ہے نا، وہ بیچاری اس کو سونے نہیں دینا چاہیے، ہر آدمی جا کر کہا کیا میرا خیال رکھنا تھا، پھر دوسرا جائے میرا خیال رکھنا، پھر قرآن کا حکم ہے نا، ورنہ قرآن کا انسان منکر ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا اگر آپ اس قاعدے کو نہیں مانتے تو کسی عورت کو کہہ کر دیکھنا، انشاءاللہ قاعدہ یاد کرا دے گی۔ تو اگر یہ صحیح بھی ہوتی تو اس سے فرضیت یا وجوب بالکل ثابت نہیں ہوتا۔ اور تیسرا دھوکہ کیا، اسی کے بعد جہاں یہ جملہ الا بام القرآن ختم ہو رہا ہے نسائی شریف میں، آگے ہے باب تاویل قولہ تعالی واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، تو امام نسائی رحمتہ اللہ علیہ باب باندھ کر سمجھا رہے ہیں کہ یہ حدیث اس آیت سے پہلے کی ہے، اس آیت سے پہلے کی ہے، یہ اگر صحیح بھی ہوتی تو حجت نہیں بن سکتی تھی۔ اب یہ اسی قسم کا دھوکہ ہے، اس بارے میں یہ قاعدہ بھی یاد رکھیں گے، یہ زبانی بات نہیں ہے، صحیح مسلم شریف نبوی صفحہ 156 جلد 1، یہ اس کا وہی صفحہ ہے 156 باب العذر مما مست النار، یہاں علامہ نبوی رحمتہ اللہ نے ایک قاعدہ درج فرمایا ہے کہ امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ اس باب میں پہلے وہ حدیث لائے ہیں کہ جو چیزیں آگ پر پکی ہوئی ہوں ان کے کھانے کے بعد وضو کرو، پھر روایت لائے ہیں کہ حضرت نے گوشت کھایا اور وضو نہیں کیا۔ اب امام مسلم نے کسی کو ناسک منسوخ یہاں متن میں نہیں کہا، علامہ نبی فرماتے ہیں فَقَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَىٰ أَنَّ الْوُضُوءَ مَنْسُوخٌ وَهَٰذِهِ عَادَةُ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ يَذْكُرُونَ الْأَحَادِيثَ الَّتِي يَرَوْنَهَا مَنْسُوخَةً ثُمَّ يُؤَكِّدُونَهَا بِالنَّاسِخِ، ان کا قاعدہ یہ ہے محدثین کا، وہ ناسخ منسوخ کی تصریح نہیں کیا کرتے، صرف طرز یہ رکھتے ہیں کہ پہلے منسوخ حدیث لے آتے ہیں بعد میں ناسخ لے آتے ہیں، یہ قاعدہ یاد رکھنا۔ جب کوئی غیر مقلد کتاب لے کر آئے، ہر کتاب میں رفع دین کرنے کی حدیث پہلے ہے، نہ کرنے کی بعد میں ہے، ہر کتاب میں قرات خلف الامام کا باب پہلے اور ترک کا بعد میں ہے، تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اسے پڑھنے دو حدیث۔ ہاں جی یہ ہے، اچھا بھی یہ منسوخ ہے حکم باقی رہا یا نہیں، کہاں منسوخ ہے، یہ نچلی پڑھو آپ۔ تو اب غیر مقلدین جو ہیں، یہ سب سے آسان طریقہ ہے، نہ آپ کو اسماء اور جال کی کتابیں تلاش کرنی پڑیں۔ میں ایک جگہ مرزائیوں کے ساتھ مناظرے پر گیا، خیر مناظرہ ہوا، اب یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اب موقع محل ہے یا نہیں، مرزائی کو شکست ہو گئی، بڑا اچھا اثر رہا وہاں، تو اب جناب یہ مشکات شریف ترجمے والی بغل میں دبایا آ گیا، کہتا تیری نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بھائی چھوڑو، یہ اختلافی مسائل ہیں۔ کیا اختلافی مسائل ہیں؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتا اس کی حدیث نہیں مانتا، آدمی تو گرم ہے۔ میں نے کہا اچھا تو بیٹھے، اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ اس کے پاس ہے تو صرف مشکات شافیوں کی کتاب ہے، اس نے اپنے درائل تو تراش کر کر کے لکھے ہیں نا، اور حنفیوں پر تو کہیں احسان ہی کیا ہے نا، کوئی روایت لے آئے تو احسان ہے نا ان کا، اصل میں موضوع تو ان کا نہیں ہے نا. تو یہ روایت لے آیا ہے, مشکات لے آیا ہے, نہ اس میں سند ہے. اگر میں کہوں گا اس میں محمد بن اسحاق ضعیف ہے یا نافع, تو اس میں سند تو ہے ہی نہیں, ان پڑھ لوگ ہیں گاؤں کے. خیر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے رکھو پڑھو جی کیا پڑھتے. اس نے جلدی سے مشکات کھول لی اور پڑھنے لگا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, کوئی نماز. ابھی اس نے اتنا کہا تھا, میں نے کہا بس پہلے حدیث پوری پڑھو, یہ ختم ہوگی, آگے کو فکرہ ہے, آگے ہے نا وہ زیادہ مسلم کا زاہد ہے نا. میں نے کہا نا یہ بات نہیں ہونے دی جائے گی, نبی کا کلمہ پورا پڑھے اور حدیث آدھی پڑھے یہ بات غلط ہے, میں نے پوری پڑھ لی. اب وہ بڑا پریشان ہوا, میں نے کہا یہ تمہیں آتی ہوئی سناتا ہے, کبھی پوری نہیں سناتا, یہ آگے فسائدہ نہیں. تو اس نے جلدی جلدی کہا جی میں یہ نہیں پڑھتا دوسرے, میں پہلے یہی پھر دوسرے. خیر اب مجھے لوگ پوچھنے لگے جی یہ جو چھوڑتا ہے اس کو کوئی اس میں فائدہ ہے؟ میں نے کہا ہاں, اس بیچارے کو ایک ہی شوق ہے دنیا میں جب تک زندہ ہے کہ حنفیوں کو اس نے بے نماز کہنا ہے, بس یہ اس کا شوق ہے. اگر یہ پوری پڑھے تو یہ خود بھی بے نماز بن جاتا ہے. یہ کس نے لکھا ہے کہ کتاب السقاط کا جو نسخہ ابن حبان کا ہے اس میں حدیث و مرن کے الفاظ نہیں ہیں, یہ کہاں کا چھپا نسخہ آپ کے پاس ہے؟ یہ دکھ والی بات میں سنانے لگا ہوں, جب پیر جھنڈے کے ساتھ میرا مناظرہ تھا ماتلی ضلع سندھ میں, اس نے یہی بات کہی کہ ہمارے پاس قلمی نسخہ موجود ہے ابن حبان کا. میں نے کہا وہ مجھے دکھائیں, تو اس نے بیچارے نے مجھے دکھا دیا. اب یہ اس کے نام کے آگے جہاں حدیث و مرن ہے وہاں سیاہی پھیری ہوئی ہے اس نسخے میں, اور انہوں نے یہ چھپوا دیا ہے یہ عبارت نکال کر, تو یہ غیر مقلدین کی تحریف ہے. دوسری بات, وہاں ایک لطیفہ یہ بنا, آمین کے مناظرے میں اس نے امام مسلم رحمۃ اللہ کی کتاب التمیز کی ایک عبارت پیش کی کہ امام مسلم فرماتے ہیں کہ آمین بالجہر کی احادیث متواتر ہیں. میں نے تو کتاب التمیز کا نام ہی پہلے دن سنا تھا, صحیح بات ہے. میں نے کہا کہ میں نے نہ یہ کتاب دیکھی نہ پہلے سنی, لیکن اگر آپ کے پاس ہے تو آپ مجھے دکھا دیں, میں دیکھنا چاہتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ امام مسلم شافی ہیں, ان کا مسلک آمین بالجہر کا ہے, انہوں نے حدیث کی ایک کتاب لکھی ہے صحیح مسلم شریف, ان کے پاس حدیثیں تو متواتر پہنچی جہر کی, اور یہاں قبر واد بھی نہیں لایا صحیح مسلم میں. آخر اس بات پر میں حیران ہوں, تو آپ مجھے وہ دکھائیں, لیکن اس نے وہ کتاب مجھے بھیجی نہیں. میں نے کوئی ترمذی شریف کا حوالہ دیا, اس نے کہا یہ ترمذی میں نہیں ہے, میں نے اپنی ترمذی بھیجی, اسے ذرا کھول کر یہ دیکھو ہے. خیر مناظرہ جب بند ہوا ہم اپنی کتابیں لے آئے, وہ اپنی لے گئے, ماتلی میں بیٹھ کر جب دیکھی کتابیں تو ترمذی شریف میں کوئی کتاب ہے, میں نے کہا شاید کاپی ہوگی, کھولی تو مسلم کی کتاب التمیز کا قلمی نسخہ تھا جس کا اس نے حوالہ دیا تھا. میں نے کہا بھی آپ دیکھ تو لیں, تو وہ قلم کے ساتھ کتابت کی ہوئی ہے, بہت پرانی کتابت ہے, پرانا کاغذ ہے, لیکن ایک سطر پر نیلے پین سے تازہ لکیریں پھیر کر اوپری بات لکھی تھی, تواترت روایت الجہر بالتامین. میں نے اس صفحے کے فور سٹیج لے لیے اور غلطی یہ کی کہ میں نے وہ نسخہ انہیں واپس کر دیا. اب میں پچھتا رہا ہوں کیونکہ اب وہ کتاب انہوں نے اسی طرح غلط شائع کر دی, تو اس لیے یہ لوگ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں, ان سے یہ سچے ثابت نہیں ہو سکتے. ہاں فور سٹیج میرے پاس ہے, لیکن اب جب چھپ گئی ہے میرے فور سٹیج کو کون پوچھے گا.
کتنی بڑی کتاب ہے؟
کتاب التمیز زیادہ سے زیادہ اتنی بڑی ہے, بس اتنی.
ہاں
جی, تو اب ہاں وہ ٹھیک ہے, جب فقہ کی باتیں آئیں گی اس وقت آپ یاد کریں, پھر ان شاء اللہ چلیں گے. تو اب اس نے جناب وہ, میں نے کہا ان کو شوق یہ ہے کہ حنفیوں کو بے نماز کہنا ہے, اگر حدیث پوری پڑھے تو یہ خود بھی بے نماز بن جاتے ہیں. اس کو مثال سے سمجھیں, ایک آدمی کہتا ہے جو خدا اور رسول کو نہ مانے وہ کافر ہے, ٹھیک ہے نا؟ اب ایک آدمی کہتا ہے نہ میں خدا کو مانتا ہوں رسول کو مانتا ہوں, وہ کافر ہے یا نہیں؟ ایک آدمی کہتا ہے میں خدا کو تو مانتا ہوں رسول کو, تو وہ مسلمان ہے یا کافر؟ حدیث میں ہے کہ جو فاتحہ اور اس سے کچھ زیادہ قرآن نہ پڑھے اس کی نماز ہے. ہم نے نہ فاتحہ پڑھی پیچھے نہ ہم نے نہ فاتحہ پڑھی پیچھے نہ اگلی سورت پڑھی تو ہمیں یہ بے نماز کہتے ہیں. انہوں نے فاتحہ تو پڑھی اور سورت انہوں نے بھی پیچھے نہ پڑھی تو بے نماز تو یہ بھی ہو گیا نا. ہاں یہاں یاد آ گیا کہ اس کے بارے میں فسائدن کے بارے میں بھی یہ لوگ بڑے پریشان ہیں اور بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں چھوٹے بھی نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جز رفع جز القرات میں پورا زور لگایا کہ کسی طریقے سے اس کا نکارت یا شذوذ ثابت ہو جائے کہ یہ شاذ یا منکر ہے فسائدن, لیکن اصول کے مطابق وہ اس کو ثابت نہیں کر سکا. البتہ علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایک طویل بیان فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ دراصل جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ لکھا ہے ان کو تو حق تھا لکھنے کا, کیونکہ اس کی بنیاد اس اختلافی مسئلے پر ہے جو جمہور امت میں امام بخاری اختلاف کرتے ہیں کہ امکان لکھا کافی نہیں. تو بعض کا لکھا ثابت نہیں امکان لکھا ہے, تو جمہور امت نے جب یہ قاعدہ ان کا نہیں ماننا تو جمہور کو ان کی یہ بات بھی اب نہیں ماننی چاہیے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد جو اس کی تعویل فرمائی ہے وہ بڑی عجیب فرمائی ہے, کیونکہ غیر مقلد بھی اس کو پیش کیا کرتے ہیں, اس لیے میں عرض کر دوں. انہوں نے اس کی مثال دی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا مگر ایک دینار اور فسائدن, وہاں فسائدن آتا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ دینار ہونا تو ضروری ہے قطع یاد کے لیے, زیادہ ہونا ضروری نہیں, اس لیے فاتحہ تو ضروری ہے اور فسائدن ضروری نہیں. یہ ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا استدلال. لیکن حضرت کا یہ استدلال صحیح نہیں ہے. کیوں؟ فسائدن سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہی مراد ہے بین ہی یا اس کی مقدار مراد ہے, یہ دیکھنا پڑتا ہے. یہاں اگر کوئی دینار چرا لے تو قطع ید ہے, اور اگر دینار کی کوئی اور چیز چرا لے پھر بھی قطع ید ہے نا. تو سرے میں دیناریت مقصود ہی نہیں ہے. اگر اس پر وہ قیاس کر رہے ہیں تو جس طرح یہاں دیناریت مقصود نہیں ہے وہاں بھی سرے سے خود فاتح ہی مقصود نہیں. فاتحہ یا اس کی مقدار کہیں سے قرآن پڑھ لیا جائے تو نماز ہو جائے گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وجوب تو ختم کرنا چاہتے تھے فسائدن کا, لیکن جو مثال دی ہے سرے سے فاتحہ ہی ختم ہو گئی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حنفیوں کا یہ استدلال اتنا قوی ہے کہ اس کو توڑنے کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے کیا کیا کوششیں فرمائی ہیں. اور اب غیر مقلدوں کی آخری کوشش جو ہوئی ہے کراچی سے جو صحیح مسلم شریف چھپی ہے وحید الزمان کے ترجمے کے ساتھ, اس میں انہوں نے متن سے فسائدن نکال ہی دیا, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اس وقت مکتبہ میرے ذہن میں نہیں رہا, آپ کے پاس اگر ہو تو دیکھ لیں. تفسیر بار تو بخاری کی نا, صحیح مسلم جو ہے صحیح مسلم میں ہے. یہ جب میں نے ایک جگہ پڑھاتے ہوئے غازی گڑھ میں بیان کیا تو وہاں بھی میرے پاس تو صحیح مسلم کا نسخہ نہیں تھا, غیر مقلد دو بیٹھے تھے مولوی ان کے پاس نسخہ تھا. جی جو میں نے دیکھا ہے اس کو جلد اس نے خود کروائی تھی, تو وہ انہوں نے جلدی سے کھول کر دیکھا تو واقعی وہاں پر فائدہ نہیں تھا, انہوں نے اسی کو توڑ کر حنفیوں نے اعلان کر دیا گادی دڑی میں کہ یہ تو بڑے بےمان ہیں. تو اب دیکھیے اس بیچارے نے مشکات والے نے بھی وہ آدھی پڑھی نا, میں نے جب یہ وضاحت کی اب اس نے جلدی سے آگے مشکات پڑھنی شروع کی برق الٹے, اور حضرت عبادہ بن سامد کا یہ فجر والا واقعہ جو ہے یہ پڑھا, اور جناب بڑی لے سے اس نے ترجمہ کیا. ترجمہ کرنے کے بعد کہتا ہے بتاؤ جی آپ. میں نے سب جو لوگ بیٹھے تھے میں نے کہا بھائی دیکھیے اللہ کے نبی کی حدیث سن کر کتنا دل کو سکون ہوتا ہے, یہ بہت ہوتا ہے. میں نے کہا حضرت ذرا دو حدیثیں اگلی بھی پڑھ دیں. میں نے کہا دیکھیے آخر ہم مسلمان ہیں, تو میں نے کہا بھائی आखिर सारा दिन हम ताश खेल लेते हैं, धोखा पी लेते हैं, तो दो चार हदीसें सुन लेना। लोग कहेंगे हाँ जी जरूर सुन। मैंने कहा जरा अगली पढ़े। वो अगली है वही जो है इन्नी कुल मालियो नाजल कुरान, ये रवायत अब उसे साथ आगे नजर आ रही थी, वो पढ़े ना। मैंने कहा भी अगली हदीस क्यों नहीं पढ़ता तू, अल्लाह के नबी की हदीस है, इसको पढ़ तो सही। उसका दिल ना चाहे। मैंने कहा तेरा दिल क्यों मर रहा है, तू तो मिर्जाइयों से बातर मालूम होता है, वो तो हदीस पढ़ रहे थे कल मुनाजरे में, तू पढ़ता क्यों नहीं, तुझे क्या हो गया। आखिर बेचारा बड़ा तंग हुआ और उसने वो हदीस पढ़नी शुरू कर दी। पढ़कर उसका तर्जमा बड़े बुझे हुए दिल से किया और मैं साथ साथ टोकता रहा कि अल्लाह के नबी की हदीस खुश होकर पढ़नी चाहिए बुझे दिल से। तो नफ्सियाती असर होता है ना, जू जू जो कहे वो दूसरा दिल और बुझता था। खैर उसने पढ़कर कहा देखो जी इसमें फातिहा का लफ्ज नहीं है, इसमें फातिहा का लफ्ज। मैंने कहा हजरत कोई बात नहीं, जरा अगली भी पढ़ दें, दो चार हदीसें तो सुन लें, फिर आगे चलेंगे। मसला तो झगड़ा तो होता ही रहता है रोज। आगे थी वाइजा कारा फन से तू, अच्छा अब वो भी ना पढ़े वो। मैंने कहा हजरत जी अब पढ़ तो दे। अब उस बेचारे ने पढ़ी, कहा जी फातिहा का लफ्ज नहीं है। मैंने कहा फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं। चौथी पांचवीं हदीस तक जब पहुंचा, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका की हदीस थी कि रसूले पास हम जब खड़े होते हैं दूसरी रकत में, यस्तफ्तुल किरात अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये पढ़ी। जब यहां तक पहुंचे मैंने कहा भाई और सुननी है या मसले की बात कर लें। कहने लगे चलो जी आप मसले की बात कर लें। मैंने कहा अच्छा हजरत अब फरमाएं आप क्या फरमाएं। देखो जी इसमें फातिहा का लफ्ज है। मैंने कहा इसमें क्या है, इन हदीसों में इसमें तो किरात है, फातिहा किरात होती है या नहीं, बिल्कुल नहीं होती। मैंने कहा ये फिर पढ़ो एक दफा। ये मैंने कहा देखो यस्तफ्तुल किरात, मैंने कहा आगे भी क्या है, कुल वल्ला वाद है, कहते नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तू हदीस का मुनकर है, देखो अभी हदीस पढ़ी मिशकात से देख करके अलहमद किरात है और ऊपर मुंह उठा के कहता अलहमद किरात नहीं है, इतना बड़ा मुनकर हदीस, हदीस सामने रखी है। फिर मैंने दो वर्ग पीछे उल्टे, उसमें तीन चार हदीसें ऐसी हैं, अन्न नबी सलम बाबा बकर व उमर व उस्मान कान यफ्तुल किरात अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने कहा कि देखिए कितनी हदीसें हैं जिनका ये मुनकर है। अब वो तो खामोश, वो नंबरदार मुझे पूछने लगा अच्छा मौलवी साहब फिर मसला समझाएं, बात हुई क्या, उसमें तो पढ़ने का था और इनमें ना पढ़ने का है। मैंने कहा भाई ये बात कौन सी मुश्किल है, वो पहले जमाने की हदीस है, पहले जमाने में पढ़ा करते थे, इसलिए मुहदीस ने पहले जिक्र कर दी, ये बात के जमाने की हदीसें इसलिए मुहदीस ने बाद में जिक्र कर दी। तो अच्छा ये हमें पहले जमाने की हदीसें सुनाता रहता है, मैं बिल्कुल पहले जमाने की सुनाता। अब वो बेचारा अनपढ़ तो था नंबरदार, कहने का अच्छा मौलवी साहब फिर बहन से निकाह भी कर लेना, वो भी पहले जमाने में हो जाता। उसके बाद मुझे नंबरदार पूछने लगा कि मौलवी साहब हमारा इनका इख्तलाफ क्या है, ये खुदा को नहीं मानते। कौन नहीं कहता, कौन कहता है, हम तो मानते हैं। अरे ये हमारे नबी पाक को नहीं मानते, नबियों को नहीं मानते। मैंने कहा ये तो रामचंद्र को भी नबी मानते हैं, हमसे ज्यादा नबियों को मानते हैं, लक्ष्मण को भी मानते हैं, रामचंद्र को भी नबी मानते हैं। अरे जी फिर हमारे और इनमें फर्क क्या है। मैंने कहा नंबरदार साहब ये यजीद जो था ये खुदा को मानता था या नहीं, ये मानता था। मैंने कहा रसूल पाक को मानता था, मैं उसमें क्या कसूर है, लोग सारे उसे गालियां देते हैं, जी इमाम से लड़ता था, मैं ये भी इमाम से लड़ते हैं कम में। मैंने अच्छा ये यजीदी हैं, बिल्कुल। कहने लगे जी, कहने लगा मौली साहब आज के बाद हमारे साथ हुक्का ना पीना, ये तुमने तो आज पता लगा तुम यजीदी हो सारे, आधी हदीसें पढ़ती हो और पहले जमाने को सुनाते रहते हो। मैंने कहा ये बड़े धोखेबाज लोग हैं, इनसे बात कर रहे हैं। तो बहरहाल ये वाकया मैंने आपको इसीलिए सुनाया है कि आपके सामने अब अबू दाऊद शरीफ आ जाए, तिर्मिजी आ जाए, नसाई आ जाए, कोई आ जाए, घबराने की जरूरत नहीं। वो ऊपर से रवायत पढ़ने दें जिस तरह पढ़ता है, जितनी मर्जी वो लाए और किराब के साथ पढ़े। हाँ ठीक है हजरत जी, जरा ये अगली भी पढ़ दें। ना मैंने कब कहा है कि तिर्मिज़ी में नहीं है, शुरू में मैंने जो बताया था वो मसलक बयान कर रहा था کہ موضوع اور مسئلہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے سکتات کا ذکر کیا ہے، حدیث کی بات ابھی میں نے نہیں کی. ہاں اور آگے موضوع کی وضاحت کرتے ہوئے سکتات، میری بات سن لیں، موضوع کو وضاحت کرتے ہوئے سکتات کا ذکر لایا یا نہیں لایا؟ آپ نے پھر نہیں ترمذی دیکھی ابھی؟ ہاں بھیج دیں مجھے میرے پاس. نہ 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 آپ تو نہیں سمجھے، جو میں نے کہا ہے وہ آپ سمجھے نہیں. ترمذی بھیج دیں مجھے قراءت خلف الامام کا باب. وہ سکتات کی بحث میں نہیں کر رہا، یہ جو ترمذی ہے اس میں باب القراءت خلف الامام، یہ دیکھیے جو میرا مقصود تھا نا وہ اسی باب میں میں نے قراءت خلف الامام کا حوالہ دیا تھا. یہ نیچے جب مسلک بیان کر رہا ہے نا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں قالوا یتبعوا سکتات الامام واختار اصحاب الحدیث. اصحاب الحدیث کا جو مسلک بیان کیا ترمذی نے وہ سکتات کا مسلک بیان کیا، یہ بات میں نے کہی تھی. وہ پیچھے باب میں نہیں ہے، وہ اسی باب میں ہے. یہ دیکھیں اصحاب الحدیث کے آگے لگا. ہاں اس حدیث کا جواب تو نسائی کی چل رہی ہے نا، ترمذی میں آئے گا؟ نہیں چل رہا. کیوں نہیں آئے گا؟ ابو داؤد میں، ترمذی میں، وہ تو ابو داؤد میں بھی ہے. تو یہ میں اس وقت آپ کو یہ قاعدہ سمجھا رہا ہوں نا، تو نسائی شریف میں بھی آگے آیت ذکر ہے. تو جب کوئی آپ کے سامنے نسائی شریف رکھے تو آپ اس کی حدیث سن لیں. اگر تو میزان لے دال ہو تو پہلے نافے کا مجھول ہونا دکھا دیں اسے، اگر نہ ہو پھر بھی گرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پوچھیں کہ آپ نے یہاں فرضیت کہاں سے نکال لیا، تو استثناء ہے نا. اس کے بعد اسے دکھائیں کہ ذرا اگلی آیت پڑھ لیں ہم کیا ہے. تو یہ حدیث اگر صحیح بھی ہوتی تو آیت سے پہلے کی ہے، کیونکہ آیت کے شان نزول میں جو روایتیں میں نے بیان کی ہیں ان میں یہ صراحت ہے کہ اس آیت سے پہلے پڑھتے تھے، آیت نے آ کر منسوخ کر دی. تو جب صحابہ صراحت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ پڑھنے کی اگر کوئی روایت ہو بھی تو وہ آیت سے منسوخ ہے، وہ پہلے کی ہے، پھر اس کو بیان کرنے کا کیا مطلب؟ اب دیکھیے آپ یہ ترمذی، پہلے ابو داؤد شریف لیتے ہیں. جی جی، ابن حبان کا قاعدہ خود میزان میں ذکر ہے کہ ابن حبان اپنی کتاب الثقات میں صرف ثقہ راویوں کو نہیں لاتا بلکہ مجہول راویوں کو بھی لاتا ہے جن کی کسی نے توثیق نہ کی ہو. اس لیے یہ خود ترمذی میں موجود ہے نہ اس میں میزان دال میں علامہ زاہدی نے اس پر تصریح فرمائی ہے. اب دیکھیے یہ آپ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ حنبلی محدث ہیں، طبقات حنابلہ میں ان کا ترجمہ موجود ہے، ان کی حنبلی ہونے کا ترجمہ. تو ان حضرات نے حنفیوں پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا ہے، وہ یہ کہ جب اپنا مسلک لکھنا ہو تو باب باندھ کر لاتے ہیں ابھی، اور جو ہماری دلیلیں ہونا وہ بکھیر دیتے ہیں کوئی کسی باب میں، کوئی کسی باب میں. اب دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیدار کارا فن سے تو والی حدیث تکبیر تحریمہ کے باب میں 10 صفحے پیچھے لائے قراءت خلف الامام سے، حالانکہ اس میں بیدار کارا فن سے تو ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کی حدیث جو مسلم شریف والی ہے بیدار کارا فن سے تو، وہ آگے جا کر اتحیات کے باب میں لائے. بہرحال پھر بھی یہ احسان ہے کہ لائے تھے. ہم تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، دیکھ تو ہم بھی لیں گے، لیکن بہرحال ان حضرات کا یہ ہم پر احسان ضرور ہے کہ لے آئے ہیں. تو اب انہوں نے یہ قراءت کا جو باب باندھا ہے ابو داؤد شریف میں، پہلے تو اس سے پہلے سب آپ کو یاد ہونا چاہیے جہاں یہ باب باندھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قراءت الحمد شریف سے شروع کرتے تھے، کیونکہ غیر مقلد عام طور پر یہی دھوکہ دیا کرتے ہیں کہ الحمد قراءت نہیں ہے. اس لیے جہاں باب القراءت آتا ہے، یہ اس سے 3 ورق پیچھے آ رہا ہے، اس میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس کی روایت لاتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر و عمر و عثمان کانو یفتتحون القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین. اس کے بعد باب قرات خلف الامام جو ہے اس میں پہلے تو لائے ہیں حضرت ابو سعید رضی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امرنا ان نقرا بفاتحۃ الکتاب و ما تیسر. اب اس میں مقدی وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، اور ما تیسر موجود ہے جس پر غیر مقلدین کا عمل نہیں ہے، تو یہ جب پڑھیں تو ان کو کہیں کہ پوری پڑھیں. اگلی اخرج فنادی فی المدینہ انہ لا صلاۃ الا بقرآن ولو بفاتحۃ الکتاب فما زادہ. اس میں بھی مقدی کا ذکر نہیں. اس کے بعد حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب فصاعدا. قال سفیان لمن یصلی وحدہ، ساتھ ہی لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث اکیلے نمازی کے لیے ہے، اس میں فصاعدا بھی ہے. اس کے بعد وہ حدیث لائے ہیں جو ترمذی میں بھی آئے گی، ابو داؤد میں بھی آ رہی ہے، جس کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کا جواب اچھی طرح سمجھانا. اب اس کی سند سنیں، یہ حدیث آپ کو ابو داؤد شریف سے زیادہ سمجھ آئے گی باقی کلاموں کی نسبت. اس میں مرکزی راوی جو ہیں وہ مقبول ہیں. مقبول کے چھ شاگرد ہیں، جن میں سے پانچ ابو داؤد میں ہیں اور چھٹا دارقطنی میں ہے. کتنے شاگرد ہیں مقبول کے؟ چھ شاگرد ہیں. ان چھ شاگردوں میں سے تین شاگرد جو ہیں وہ سند بیان کرتے ہیں مقہول ان عبادہ بن صامت. مقہول اور عبادہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں تھا، یہ ابو داؤد میں موجود ہے، اور مقہول کا عبادہ سے کوئی سما نہیں ہے، یہ مرسل روایت ہے. چوتھا شاگرد ہے زید بن واقد، وہ اس کو یوں بیان کرتا ہے مقہول ان نافع بن محمود ان عبادہ بن صامت. یہ تو چار شاگرد سند میں فرق بیان کر رہے ہیں، تین مقہول ان عبادہ کہتے ہیں اور ایک مقہول ان نافع بن محمود ان عبادہ کہتا ہے. اور متن ان کا کیا ہے چاروں کا؟ وہ یہ ہے کہ نافع بن محمود ایک دن حضرت عبادہ بن صامت کے ساتھ جا رہے تھے، فجر کی نماز مؤذن پڑھانے لگا، آپ پیچھے کھڑے ہوئے، اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے قراءت کرنی شروع کر دی. تو نافع یہ کہتا ہے کہ آپ کو میں نے سنا آپ پیچھے قراءت کر رہے تھے، کیا یہ سنت ہے یا آپ نے بھول کر کی ہے؟ اب یہ نافع آ کر ہے تو صحابہ کے دور کا آدمی نا، اس نے حضرت عبادہ کی ساری نماز میں یہ نہیں پوچھا کہ یہ رکوع آپ نے نیا کام کیا ہے، میں نے تو نہیں پہلے دیکھا کبھی، سجدہ آپ نے نیا کام کیا ہے یہ تو نہیں دیکھا. امام کے پیچھے قراءت کا مسئلہ دور صحابہ میں کوئی جانتا تک نہیں تھا، اس حدیث سے بھی یہی نکلا، اس لیے تو اس پر اعتراض ہوا نا. اور دو ہی احتمال ذکر ہوئے، فرضیت کا تو قائم قائل ہی کو نہیں تھا، کہ یا تو یہ بھی کوئی غیر معروف طریقہ ہوگا اور یا آپ نے بھول کر پڑھی ہے، تیسرا کوئی اعتماد ہی نافع کے ذہن میں نہیں ہے. تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے حدیث نقل فرمائی، لیکن الا بام القرآن جملہ استثنائیہ پر ختم کر دی، اس میں فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، جس سے نماز کی نفی ہوتی ہے. پانچ شاگردوں کی روایت اسی طریقے سے، چار تین تو یہاں ہے نا، اس لیے میں تین کا نام لے رہا ہوں، چوتھا دارقطنی میں ہے. یہ چاروں کہتے ہیں مقہول ان عبادہ بن صامت، پانچواں نافع کہتا ہے مقہول زید بن واقد، مقہول ان نافع بن محمود جو مجہول ہے ان عبادہ بن صامت. اب یہ چھٹا شاگرد ہے جس کی روایت پر ان کا زور ہے، اس کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد بن اسحاق. جی ہاں، مقبول مدلس بھی ہے. تو یہ محمد بن اسحاق جو ہے، اس نے جو کام کیا ہے وہ سمجھنے کی بات ہے. اس نے عبادہ کی حدیثیں تھی دو، ایک تو حدیث تھی لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، اسی ابو داؤد میں، اس میں مقدی کا ذکر نہیں تھا. وہ محمود بن ربیع عبادہ سے روایت کرتے ہیں، جو صحابی صغیر ہیں اور حضرت عبادہ کے داماد ہیں. دوسری روایت جو تھی وہ واقعہ فجر والی تھی، جو الا بام القرآن پر ختم ہوتی تھی جملہ استثنائیہ پر، اس کا بیان کرنے والا نافع ہے. محمد بن اسحاق نے دو حدیثوں کو ایک بنایا ہے، نافع سند میں نافع نکال کر محمود بن ربیع لے آیا جو اصل لا صلاۃ کرا دیا، پہلی گڑبڑ تو سند میں یہ کی. جی ہاں امن رضا میں سے تو سکا کہتے آل امن وال غلام ہے
کہ اس دور میں امام کے پیچھے قرآن کا مسئلہ کوئی جانتا تک نہیں تھا, وہ حذف کر دی, وہ حذف کر دی. تیسرا کام یہ کیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب کے بعد جو لفظ قد آئے گا ناتا ہے اس کو حذف کر دیا. چوتھا کام یہ کیا کہ اس آدھی حدیث کو فا تالیبیہ لگا کر ساتھ ملا کر ایک حدیث بنا دی. ان چار باتوں میں محمد بن اسحاق منفرد ہے. رہا یہ کہ محمد بن اسحاق کا حال کیا ہے, اس کے بارے میں سخت اختلاف ہے. امام مالک رحمتہ اللہ علیہ, سلیمان تیمی, شام بن عمار, یہ سارے کہتے ہیں کہ کذاب ہے, دجال ہے. امام محمد فرماتے ہیں کہ میں اگر حجر اسود کے پاس بھی کھڑا ہوں تو کہوں گا انہ کذاب دجال ولا توبہ. اس کے بالمقابل امیر امام شعبہ فرماتے ہیں کہ یہ امیر المومنین فی الحدیث ہے, لیکن ادھر دجال کہنے والے بھی ہیں اور ادھر اس کو امیر المومنین فی الحدیث کہنے والے بھی ہیں. ویسے ایک بتا دوں, تھا صاحب کشف آدمی, میزان میں لکھا ہے کہ یہ پڑھاتا پڑھاتا سو جایا کرتا تھا شاگردوں کے سامنے. تو ایک دن پڑھاتے پڑھاتے سو گیا تو آنکھ کھلی تو کہتا ہے کہ ابھی خواب میں نے دیکھا کہ پولیس کا ایک آدمی آیا اور ایک گلے میں رسی ڈال کر گلے میں رسی ڈال کر لے گیا. یہ خواب سنا ہی رہا تھا کہ پولیس کا آدمی آیا اور اس نے محمد نے تاکہ گلے میں رسی ڈال دی اور اسے لے گیا اور وہاں جا کر اس کی پٹائی ہوئی کوڑوں سے. تقدیر کا منکر تھا, معراج جسمانی کا منکر تھا یہ محمد بن اسحاق. اچھا وہ بات آ جائے گی, ابھی یہ بات پوری ہونے دیں محمد بن اسحاق والی. تو بہرحال اس کے بارے میں ہے تو سخت اختلاف. علامہ زہبی رحمۃ اللہ نے میزان میں سارے اقوال وغیرہ درج کرنے کے بعد قول فیصل یہ لکھا ہے کہ جہاں یہ منفرد ہو وہاں اس کی حدیث منکر ہوگی, جہاں یہ منفرد ہو وہاں اس کی حدیث منکر ہوگی. تو یہاں یہ منفرد ہے, مقبول کے پانچ شاگردوں کے, صرف منفرد نہیں پانچ شاگردوں کے خلاف ہے. اس لیے اگر یہ سکہ بھی ہوتا معیاری تو اس کی یہ روایت شاذ قرار پاتی اور شاذ بھی حجت نہیں. بس اسی پر ختم کرتے ہیں. اور اب تو یہ منکر روایت ہے.
الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ. ابو داؤد شریف کی بات کل چل رہی تھی, ابو داؤد شریف کی بات کل چل رہی تھی کہ جو حدیث یہ سب سے زیادہ قابل اعتبار سمجھتے ہیں اس کی سند کا ایک راوی تو محمد بن اسحاق ہے, جس کے بارے میں سخت اختلاف ہے. بعض اس کو نہایت سکا کہتے ہیں اور بعض اس کو دجال سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. قول فیصل اس کے بارے میں یہ ہے کہ جہاں وہ منفرد ہو وہاں حجت نہیں, اور جہاں اس کے ساتھ کوئی اور شامل ہو جائے اس کا مطابع مل جائے وہاں وہ حجت ہے. تو یہاں چار باتوں میں اس کا کوئی مطابع نہیں ہے. ایک تو سند میں محمود بن ربیع لانا, نافع بن محمود کو نکال کر. دوسرے محمود بن ربیع کی حدیث سے فسائدن کاٹ دینا. تیسرا نافع کی روایت سے نافع اور عبادہ کی بھسمو کا نکال دینا. چوتھے ان دونوں کو فا تالیبیہ کے ساتھ ملا کر فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا اس طرح گڑبڑ کر کے حدیث کا بنانا. تو اس لیے یہ حدیث ایک تو صحیح نہیں, پہلی بات تو یہی ہے. اگر بالفرض صحیح بھی ہوتی تو آیت کے شان نزول میں جو روایات آتی ہیں وہ بالکل صریح ہیں کہ اس آیت کے آنے سے پہلے صحابہ حضور کے پیچھے قرات کرتے تھے اور آیت نے آ کر روک دیا. تو جس طرح نماز میں باتیں کرنے کی حدیثیں صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہیں, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگرچہ ان احادیث میں یہ صراحت نہیں, دوسرے صحابہ نے صراحت فرما دی کہ قوم للہ قانتین آیت نازل ہونے سے پہلے کی یہ روایات ہیں. تو اس لیے باوجود صحیح ہونے کے بھی اب ان پر عمل باقی نہیں رہا. یا جس طرح بخاری مسلم میں متع کرنے کے واقعات موجود ہیں, لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ منع سے پہلے کے واقعات ہیں, اگرچہ ہر ہر حدیث میں تصریح موجود ہو یا نہ ہو.
بخاری مسلم میں اسی طرح بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی روایات موجود ہیں اور صحیح بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ آیت فول وجہ کا شط المسجد الحرام سے پہلے کی آیات کے واقعات ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی حدیث بالفرض ان کے پاس صحیح اور صریح ہو تو وہ اس آیت سے پہلے کی ہے۔ حدیث کی کتاب میں بھی تقریباً ہر کتاب میں اس کے بعد دوسری آ جاتی ہیں روایتیں جو منع کی ہیں۔ عبادہ بن سامت کی روایت میں ایک بات اور بھی یاد رکھنے والی ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی ابن تیمیہ میں اور ابن قدامہ نے مغنی میں جو حنبلی مذہب کی مشہور کتاب ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث معلول ہے۔ دراصل یہ موقوف واقعہ تھا نافع اور عبادہ کی گفتگو کا، جس کو بعض شامی راویوں نے غلطی سے مرفوع کر دیا ہے، اس لیے وہ اس سرے سے مرفوع حدیث ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک مناظرے میں حافظ عبدالقادر صاحب سے میں نے پوچھا کہ ہم روزانہ 17 رکتے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، جن میں 6 رکتوں میں امام بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے اور 11 رکتوں میں آہستہ آواز سے پڑھتا ہے، اس میں جہر کا ذکر ہے، باقی جو 11 رکتے ہیں جن میں امام آہستہ پڑھتا ہے اس بارے میں آپ کے پاس کوئی حدیث ہے کہ ان سری رکتوں میں امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور باقی سورتیں پڑھنا ناجائز ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اس قسم کی ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو مجبور جب ہوئے تو کہنے لگے کہ ہم سر کو جہر پر قیاس کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ایک مسئلے میں آپ کے قیاس اور نس کی نسبت 6:11 ہے، 6 نس ہے اور 11 رکھتے قیاس پر مبنی ہیں، تو اتنا تو شاید پوری فقہ حنفی میں قیاس کی نسبت یہ نہیں ہوگی جتنی آپ کے ایک مسئلے میں قیاس کی نسبت موجود ہے۔ پھر لوگوں کو آپ قیاس والے کہتے ہیں اور خود حدیث والے بنتے ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو بہرحال ترمذی، ابو داؤد، نسائی وغیرہ میں اس کے بعد وہ حدیث منازعت آ جاتی ہے۔ اگر غیر مقلد آپ کے سامنے یہ روایت پڑھے تو اسے کہیں کہ بس اگلی روایت پڑھو آپ، اور وہ روایت بڑی واضح دلیل ہے ہماری۔ سب سے بڑی خوبی اس میں یہ ہے کہ وہ روایت ثلاثی ہے موطا امام مالک میں، اور اتنی عالی سن کی روایت غیر مقلدین کے پاس اس مسئلے میں کوئی موجود نہیں۔ نہایت عالی سن کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ تعالی وسلم فجر کی نماز کے بعد فارغ ہوئے اور آپ نے پوچھا حل کرا احد امیہ منکم آنفا، سننے کبرا بہکی کے نسخے میں ام القرآن کا لفظ موجود ہے، حضرت نے پوچھا کیا اب بھی میرے پیچھے کوئی فاتحہ پڑھتا ہے؟ اب پہلے تو اس سوال پر آپ غور فرمائیں، رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی میں اپنے مقدیوں سے کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ کیا میرے پیچھے کوئی سجدہ کرتا ہے، کیا میرے پیچھے کوئی رکوع کرتا ہے، کیا میرے پیچھے کوئی ثنا پڑھتا ہے، تعوذ پڑھتا ہے، تسمیہ پڑھتا ہے، کیا میرے پیچھے کوئی سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، سلام کہتا ہے یا نہیں کہتا۔ ساری زندگی میں اگر سوال ہوا ہے تو صرف قرآن کے بارے میں ہوا ہے، اور یہ سوال بھی آپ نے صرف مقدیوں سے کیا ہے، کبھی ساری زندگی میں کسی اکیلے نمازی سے یہ نہیں پوچھا کہ تو نماز میں قرآن پڑھتا ہے یا نہیں، کبھی کسی امام سے آپ نے نہیں پوچھا کہ تو نماز میں قرآن کرتا ہے یا نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ساری نماز میں قرآن کا مسئلہ جو ہے وہ کچھ مختلف ہے مقدی کے لیے باقی ساری نماز میں۔ آپ نے جب یہ سوال پوچھا، اب یہ بھی آپ غور فرمائیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں، وہ مسجد میں تشریف فرما ہے۔ جس سال میں آپ مسلمان ہوئے ہیں اسلامی تاریخ میں اس سال کو سنۃ الوفود کہا جاتا ہے۔ ایک تو وہ دور تھا کہ حضرت خود چل کر طائف یا میدان عقاد میں جاتے تھے، لیکن کافر یا مخالف لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور آج دور بالکل بدل چکا ہے، لوگ خود ملک کے عرب کے ہر ہر کونے سے جتھے بن کر آ رہے ہیں، ید فلون فی دین اللہ افواجہ کا منظر ہے اور مسجد نبوی بھری ہوئی ہے۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں آپ یہ سوال اپنی مسجد میں کرتے ہیں، حل کرا احد امیہ منکم آنفا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے جو الفاظ ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہ سوال تین بار کیا. پہلی مرتبہ سوال کیا گیا تو کسی نے جواب نہیں دیا، اس لیے دوسری مرتبہ سوال کرنے کی ضرورت پڑی. پھر حضرت نے دوسری مرتبہ پوچھا، پھر بھی کسی نے جواب نہیں دیا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کوئی پڑھنے والا شخص تھا اس نے آہستہ پڑھی تھی، اگر اس نے بلند آواز سے پڑھی ہوتی تو کم از کم ساتھ والا بتا دیتا کہ حضرت یہ ہے جس نے آپ کے پیچھے قرات کی ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ مولانا مبارک پوری صاحب نے جو اس حدیث کا جواب دینے میں یہ بات لکھی ہے کہ اس نے بلند آواز سے پڑھی تھی، یہ نہ لفظ تو کسی حدیث میں ہے اور نہ ہی اس کے الفاظ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو جب تیسری مرتبہ حضرت نے پوچھا تو فقال رجل انا یا رسول اللہ، صرف ایک آدمی ساری مسجد میں پڑھنے والا نکلا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجل نکرہ استعمال فرما رہے ہیں، کسی کا نام نہیں لے رہے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ایک آدمی تھا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان پہچان والا آدمی نہیں تھا. ظاہر ہے کہ نہ تو کوئی خلفاء راشدین میں سے تھا، نہ اشرف مبشرہ میں سے تھا، نہ بیعت رضوان والوں میں سے تھا، نہ بدر احد والوں میں سے تھا، کیونکہ ان سب کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جانتے ہیں. کوئی بیچارہ اجنبی آدمی تھا، اس نے پڑھی. اب دیکھیے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. پوری بھری ہی مسجد میں، مسجد نبوی میں صرف ایک آدمی قرات کرنے والا ملا ہے اور باقی کسی نے بھی قرات نہیں کی. اگر مسئلہ ہمارے لا مذہب ساتھیوں کا صحیح ہوتا تو رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو تو سینے سے لگاتے کہ بھئی تو آدمی تو نیا ہے لیکن نماز صحیح پڑھ لیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی سارے صحابہ سے فرماتے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم اٹھ کر دوبارہ نماز پڑھ لو. لیکن حضرت نے یہ نہیں فرمایا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تو غیر مقلدوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ہنفیوں کے بارے میں یہ نہ کہا کرے کہ ان کی نماز نہیں ہوئی. اب جس ایک آدمی نے پڑھی ہے اس کا کیا حال ہو رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں انی اقول مالی اناز القرآن. یہ مالیہ کا لفظ عربی زبان میں ڈانٹنے کے لیے آتا ہے، جھڑکنے کے لیے آتا ہے، غصے کے اظہار کے لیے آتا ہے. آپ نے واقعہ پڑھا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں مالیہ لا ارى الہدہد. اب ظاہر ہے کہ سلیمان علیہ السلام ناراض ہیں، خوش تو نہیں ہے نا، اور کس پر ناراض ہیں؟ ہدہد پر ناراض بھی اتنے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا تو ذبح کر دوں گا یا ایسی سخت سزا دوں گا کہ یاد رکھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد پر ناراض ہیں اور خدا کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیچھے فاتحہ پڑھنے والے پر ناراض ہیں. اب اگر ہم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی ناراض ہو جاتے ہیں، اگر نہیں پڑھتے تو غیر مقلد ناراض ہو جاتا ہے. تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس کو راضی رکھیں اور کس کو ناراض کریں. اگر اللہ کے پیغمبر ناراض ہو جائیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہیں، اگر غیر مقلد ناراض ہو جائے تو ہمارا کوئی نقصان نہ دنیا کا ہے نہ آخرت کا ہے. ہم گالی تو اسے بھی نہیں دیں گے، ہم یہی کہیں گے کہ اللہ کے بندے ہم اپنے پیغمبر کو راضی کر رہے ہیں، تو خام کا کیوں ناراض ہوتا ہے ہم سے. اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جو شخص امام کے پیچھے قرات کرتا ہے اس کو ڈانٹنا اللہ کے نبی کی سنت ہے. حضرت نے ڈانٹا ہے یا نہیں؟ تو آپ نے یہ سنت چھوڑ رکھی ہے، اور جب کوئی سنت چھوڑ دی جائے تو اس کا وبال آیا ہی کرتا ہے نا. اس لیے یہ لوگ آپ کے سروں پر ناچتے ہیں. آج سے یہ وعدہ کریں کہ اس سنت پر عمل ہوگا. دیکھیے صحابہ تو سنتوں کے عاشق تھے نا، صحابہ نے ذرا کبھی رو رعایت نہیں کی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتاب الحجت علی المدینہ میں ان کا ارشاد موجود ہے، وہ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ اگر مجھے کوئی پیچھے قرات کرنے والا مل جائے تو میں اس کے منہ میں پتھر ٹھوس لوں. یہ وہی غصے کا اظہار ہے جو خدا کے پیغمبر نے فرمایا، ان کے غیور صحابی حضرت عمر بھی غصے کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اسی کتاب میں ہے اور عبدالرزاق میں بھی یہ روایت ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر مجھے کوئی ایسا آدمی مل جائے تو میں اس کے منہ میں انگارہ بھر دوں گا تاکہ زبان ہی جل جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ جی یہ کتاب الحجت علی اہل المدینہ، اس کا یہ صفحہ ہے 121 جلد 1۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کتاب القراءت بحثی میں، کہ جو امام کے پیچھے قراءت کرتا ہے یہ آیت سننے کے بعد، وہ گدوں سے بھی زیادہ شریر ہے اور زیادہ جفاکار ہے۔ تہاوی باب القراءت فی الظہر والعصر، تہاوی شرح معانی الآثار، اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ لو کان علی علیہم سبیل لقلاۃ انصر السنتہم، اگر میرا پاس چل جائے تو میں ان کی زبانیں کھینچ کر رکھ لوں۔ حضرت ابراہیم نفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی روایت مصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے کہ سب سے پہلے جس نے امام کے پیچھے قراءت پڑھی، ایک نسخے میں ہے کہ فاوا شاکن، وہ امت میں پھوٹ ڈالنے والا تھا، اور دوسری میں ہے کہ فساکن، وہ بدماش آدمی تھا۔ اور ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد ابن ابی شہبہ میں ہے کہ سب سے پہلے جس نے اسلام میں جو بدعت شروع ہوئی ہے وہ امام کے پیچھے قراءت کرنے کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس زمانے میں بدعت شروع ہو چکی تھی۔ کیوں شروع ہوئی؟ اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، ابھی صحابہ حیات ہیں۔ اس بارے میں بھی کچھ عرصہ پریشان رہا کہ بعض صحابہ کے آثار سری نمازوں میں امام کے پیچھے قراءت کے ملتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اس میں جہر کا ذکر نہیں ہے، نفس قراءت جو ہے امام کرے تو یہ چھوڑ دے پچھلے مقدمے۔ حدیث میں بھی یہی ہے اذا قرا افان سے دو، تو صحابہ تو اہل زبان تھے، وہ یہ معنی زیادہ سمجھ سکتے تھے ہم سے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ بعض صحابہ امام کے پیچھے قراءت کرتے تھے، خاص طور پر سری نمازوں میں؟ کتاب القراءت بحقی میں کچھ اس قسم کے آثار ملتے ہیں، تو اس بارے میں یہ سوچتا رہا کہ یہ قصہ کیا ہے۔ یہ پھر عبدالرزاق میں پچھلے سال جب لے کر آیا کراچی سے، تو اس کے صفحہ 141 جلد 2، اس پر یہ بات اصل میں پتہ چلی کہ قصہ یہ تھا۔ فرماتے ہیں ہاں جی 141، وہی ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ پوری بات بیان فرما رہے ہیں، ما کانو یقرؤون خلف الامام، کوئی بھی امام کے پیچھے قراءت نہیں کرتا تھا، حتی کانا ابن زیاد، یہاں تک کہ جب ابن زیاد حاکم بن گیا، تو ابن زیاد جو تھا وہ امام بنتا تھا، امام بن کر بھی ظہر اور عصر میں قراءت نہیں کیا کرتا تھا۔ ابن زیاد جو تھا وہ حاکم، چونکہ جماعت بھی خود کراتے تھے نا، تو یہ اذا لم یجر لم یقرا فی نفسہ، وہ جن رقتوں میں جہر نہیں پڑتا تھا ان میں سرن بھی امام بن کر قراءت نہیں کرتا تھا۔ تو ایسے جو حاکم تھے عموی خاندان کے، ان کے بارے میں پھر یہ ہوا کہ پیچھے وہ لوگ نماز چھوڑتے بھی نہیں تھے تاکہ فتنہ نہ پڑے، وہ اپنی نماز کی نیت پیچھے کرتے تھے، اکیلے کی اس کی نیت بھی نہیں کرتے تھے، اور اپنی نماز میں تو ہر آدمی قراءت کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں فقارا الناس، پھر لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہ واقعہ چونکہ کوفہ میں پیش آیا تھا، اس لیے کوفہ والوں کو اصل بات کا پورا علم تھا کہ یہ قراءت اصل میں مسئلہ نہیں ہے، ایک خاص عارضے کی وجہ سے۔ اسی لیے اہل کوفہ میں جتنے فقہا گزرے ان میں کوئی سری رقتوں میں بھی قراءت کا قائل نہیں ہوا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے، لیکن علامہ ابن حمام فرماتے ہیں کہ وہ نسبت صحیح نہیں، کیونکہ ان کی جو کتابیں آج ہمارے ہاتھ میں ہیں، کتاب الحجت علی اہل المدینہ، کتاب الآثار امام محمد، جامع الصغیر، موطأ امام محمد، ان سب میں یہ صراحت ہے کہ سری ہو یا جہری کسی نماز میں مقدی قرات نہ کریں. یہ جو منسوخ قول ہے اگر بالفرض ہو بھی تو ہو سکتا ہے جب امام محمد رحمت اللہ علیہ کو یہ پوری وضاحت نہ ہوئی ہو تو اس وقت تک بعض صحابہ کے قول پر وہ فتویٰ دیتے رہے. اب اہل کوفہ کو پورا علم تھا کہ جن صحابہ نے اس کے پیچھے پڑی ہے اس کی اصل وجہ کیا تھی. باہر میں جب وہ باتیں پہنچی تو بعض کو یہ تو پہنچا کہ فلاں صحابی فلاں امام کے پیچھے قرات کرتے تھے لیکن ان کی وجہ نہ پہنچی یا ان کو کسی ایسی سند سے پہنچی جس کو وہ صحیح نہیں سمجھتے تھے. اس لیے ان آئمہ نے یہ سمجھا کہ جہری نمازوں میں تو امام کے پیچھے قرات کرنے میں کی ضرورت نہیں, اتفاق ہے سب کا. حتیٰ کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی کتاب العلوم میں فرماتے ہیں کہ جہری میں قرات نہ کی جائے. مغنی ابن قدامہ جو حنبلی مذہب کی کتاب ہے اس میں صاف لکھا ہے کتاب العلوم باب قرات خلف الامام. اسی طریقے سے مغنی ابن قدامہ میں یہ ہے کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ ایک قول میں فرماتے ہیں کہ اگر پیچھے جہری نماز میں قرات کرے تو نماز فاسد ہو جائے گی, دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اور دوسرے قول میں ہے کہ فاسد تو نہیں ہوگی, مکروہ ہوگی. ابن تیمیہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ جہری نمازوں میں اگر امام کے پیچھے کوئی قرات کرتا ہے تو وہ اس گدھے کی طرح ہے جو کتابوں کا بوجھ تو اٹھا رہا ہے لیکن اسے کوئی سمجھ نہیں آتی. تو جہری نمازوں میں قرات کے بارے میں تو اتفاق ہے سب کا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا پہلا قول تو تھا پڑھنے کا لیکن آخری قول ان کا بھی ترک ہے. امام احمد رحمت اللہ علیہ کا قول بھی ترک کا ہے, امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول بھی ترک کا ہے. یہ کل ہی غالباً کسی نے چٹ دی تھی کہ جب غیر مقلدین کتاب و سنت میں لاجواب ہو جاتے ہیں تو پھر بیچارے اماموں کا نام لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو آئمہ کا نام لینے کا کوئی حق نہیں, کیونکہ جب تقلید کی بحث آتی ہے تو وہ ان آئمہ کو یہودیوں کے احبار رحبان کے برابر ثابت کیا کرتے ہیں, ابو جال کے آبا مشرقین کی طرح ثابت کیا کرتے ہیں. اور جب مرمت شروع ہوتی ہے تو پھر ان آئمہ حضرات کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ غیر مقلدین کی انتہائی بزدلی ہے. یہاں پاکستان میں کوئی شافی آباد نہیں ہے, مالکی آباد نہیں ہے, حنبلی آباد نہیں ہے. چھیڑ چھاڑ ہم سے کرتے ہیں اور پھر پیچھے بھاگ کر شافیوں کو سامنے کرنا چاہتے ہیں, ہمارے حنبلیوں کو سامنے کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کی بزدلی ہے. جب شوافے سے بات ہوگی ہم کر لیں گے, آپ کو درمیان میں آنے کی ضرورت نہیں. تو وہ حضرت جلندری رحمتہ اللہ علیہ کا لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک عورت تھی بیچاری بیوہ اور ایک ہی لڑکا تھا اس کا. اب ویسے بھی عورت کو بیٹی کی نسبت بیٹے سے زیادہ پیار اور محبت ہوتی ہے, اور بیوہ ہو تو اس کو تو پتا ہے کہ میری ساری زندگی کی یہی کمائی ہے. تو عام طور پر پھر لاڈلا بیٹا بگڑ جاتا ہے. تو وہ جب گھر آتا کبھی ماں کو امی کہتا ہی نہیں, روٹی پکی ہے, پانی ہے, دودھ ہے, بس یوں بولتا. وہ بیچاری ساری عمر یہی خیال کرتی رہی کہ کبھی میرا بیٹا بھی مجھے امی کہہ کر پکارے. ایک دن باہر گلی میں کسی سے لڑا تو اس نے جو تھپڑ مارا نا تو کہتا ہے ہائے امی. اس کی ماں بھاگ کر باہر نکلی تو وہ لڑکا اس کی والدہ کو دیکھ کر بھاگا. اس نے کہا کہ بیٹا ڈرو نا, میرے پاس آؤ, میں تو اس لیے باہر نکلی ہوں کہ تمہارا وہ ہاتھ چوم لوں جس نے آج میرے بیٹے کے منہ سے امی کا لفظ نکال دیا. تو اسی طرح یہ اماموں کو برا کہتے تھے. اب جب ہم کچھ کہتے ہیں نا تو الحمدللہ اب ان کو اماموں کا نام کچھ یاد آنے لگا ہے, لیکن ہے یہ ان کی گنزلی. وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی اپنے خامن سے لڑتی تو سات پوچھوں تک گالیاں بکتی. جب وہ جوتا لے کر اٹھتا تو پھر اسی کے چچا کے پیچھے چھپتی کہ مجھے بچا لو, اسی کے ماموں کے پیچھے چھپتی کہ مجھے بچا لو. وہ کہتا کہ کم وقت ابھی انہیں کو تو گالیاں دیتی رہی ہے, اب سیدھی بیٹھ کر جوتے کھا. اسی طرح جب ہم کتاب و سنت کا لٹھ اٹھاتے ہیں نا تو پھر یہ چھپتے ہیں امام شافعی کے پیچھے جا کر کہ اب جی امام شافعی ہمیں بچا لیں گے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے, امام شافعی ہمارے تو چچا ہیں, تمہارے بڑا کیا لگتا ہے, تمہارے تو کچھ نہیں لگتے نا. اس لیے سامنے بیٹھ کر لاٹیاں کھاؤ, اب ہم آپ کو اماموں کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے. یہ بات غلط ہے کہ چھیڑ آپ کریں اور ہمارے سامنے امام کو کر دیں. تو بہرحال ہاں مختار شخص شخصی کی بھی ہے, تو میں نے اسی لیے ایک کا تو کیا نا, باقی عمومی حاکم کا میں ذکر کر دیا, علامہ عینی نے وہ بھی درج کی ہے مختار شخصی والی. تو یہ کچھ لوگ ایسے تھے جن حاکم جو سری نمازوں میں امام بن کر بھی قرات نہیں کرتے تھے, تو پھر ایسے آئمہ کے پیچھے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ قرات کرنی چاہیے. اب فرق یہ ہے کہ ہماری مساجد کے جتنے امام ہیں نا, ان میں ابن زیاد کوئی نہیں, وہ سارے غیر مقلدین کی مسجدوں میں چلے گئے ہیں جتنے ابن زیاد تھے. یہ اپنے ہر امام کو ابن زیاد سمجھتے ہوں گے نا, اسی لیے اس پر عمل کر رہے ہیں. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جب کتاب و سنت سے یہ جواب نہیں دے سکتے تو آئمہ کا نام لیتے ہیں, عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ جی تین امام ایک طرف ہیں, ایک امام ایک طرف ہے, ہم تین کی مانیں یا ایک کی مانیں. تو سمجھے قرات کے مسئلے میں اس بارے میں چاروں امام ایک طرف ہیں کہ یہ آیت قرات قلب الامام کے لیے نازل ہوئی ہے. امام شافی بھی اس کے قائل ہے, امام احمد بھی, امام مالک بھی, امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ. تو یہاں انہوں نے چاروں کو چھوڑا, چاروں امام اس بات کے قائل ہیں کہ رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے, وہاں یہ چاروں اماموں کو چھوڑتے ہیں. اس پر اجماع ہے چاروں اماموں کا, خواہ وہ نماز جاری ہو یا سری ہو. تو جو رکوع میں ملتا ہے اس نے فاتحہ تو نہیں پڑھی نا, تو یہاں چاروں اماموں کا اتفاق ہے, یہاں تم نے چاروں اماموں کو کیوں نہیں مانا. رہا یہ سری کا قصہ, تو وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ بعض صحابہ سے یہ پڑھنا ثابت ہے. حضرت ایک مجمع الزوائد میں باب القراءت قلب الامام میں روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, اس کے الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض آئمہ کے پیچھے قرات کیا کرتے تھے, بعض کے پیچھے نہیں کیا کرتے تھے. تو وجہ یہی ہے نا کہ جو ایسے آئمہ تھے ان کے پیچھے قرات کر لیتے تھے, اور جو صحیح تھے ان کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے. یہیں سے اس کا آپ جواب ذہن میں رکھیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے اقرا بہا فی نفسک, مسلم سے یہ پیش کرتے ہیں, موتا سے پیش کرتے ہیں, ابو داؤد میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, مرفوع حدیث تو وہ نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہے. اب پہلے تو ایک اصول سمجھیں, یہ ساری عمر شور کرتے ہیں کہ اگر امتی کی بات نبی کے خلاف ہو تو امتی کی چھوڑ دینی چاہیے, نبی کی بات لے لینی چاہیے, یہی کہتے ہیں. ہم یہاں اسی پر عمل کر رہے ہیں, لیکن یہاں یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو موقوف قول لے کر وَإِذَا قَرَا فَأَنصِتُوا میں تعویل کرتے ہیں, جو انہوں نے حضور سے خاص اسی فاتحہ کے بارے میں حدیث مرفوع روایت فرمائی. روپڑی صاحب نے تعویل یہ کی ایک مناظرے میں کہ انصتوا کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو, انصتوا کا معنی. میں نے کہا اس کا کوئی ثبوت؟ کہنے کا اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ روایت بھی کرتے ہیں پھر یہ بھی کہتے ہیں آہستہ آہستہ پڑھ لو, تو ان کو تو آتا تھا نا سب کچھ. میں نے کہا صحیح بخاری شریف کا پہلی جلد کا تیسرا صفحہ دیکھیں, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جبریل امین قرآن پاک لے کر آتے تھے تو آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبریل کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھتے تھے. کانا یحرک شفتیہ, یہ الفاظ ہیں کہ حضرت کے ہونٹ ہلتے نظر آتے تھے. قرآن پاک نے کہا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی, انا علینا جمع و قرآن ثم انا علینا بیان. تو وہاں اس کا ترجمہ آگے, اس کا مطلب ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا فاستمل ہو وان سے, وہی جو آیت اور حدیث کے الفاظ ہیں. تو قرآن پاک اور صحیح بخاری سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر پچھلے مقتدی کی زبان ہل جائے تو بھی انصات کے خلاف ہے, اگر پچھلے مقتدی کے ہونٹ ہل جائیں تو بھی انصات کے خلاف ہے. انصات کا معنی یہ ہے کہ نہ ہونٹ ہلے نہ زبان ہلے. تو پھر یہ ترجمہ کرنا کہ آہستہ آہستہ زبان سے پڑھ لینا انصات کے خلاف نہیں, یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور صحیح بخاری کے بھی خلاف ہے. پھر میں نے پوچھا, اس دن جمعرات تھی, میں نے کہا حافظ صاحب کل جمعہ ہے, آپ کل جمعہ کا خطبہ پڑھیں گے تو بخاری میں جمعہ کے خطبے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انصات کرنا چاہیے, تو اگر آج جو آپ نے یہ معنی کیا ہے کہ انصات کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ پڑھ لینا, تو آپ خطبہ پڑھ رہے ہوں اور آپ کا کوئی مقتدی آہستہ آہستہ بیٹھا ناول پڑھ رہا ہو تو آپ اس کو روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ تو کس لفظ سے روکیں گے؟ کون سی حدیث آپ اسے سنائیں گے؟ اگر آپ نے انصات والی سنائی تو وہ کہے گا کہ حافظ جی کل تو ہنسیوں کی ضد میں آپ یہ مانا کر رہے تھے کہ آہستہ پڑھنا انصات کے خلاف نہیں ہے، تو میں تو ناول آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، اونچی زبان سے نہیں پڑھ رہا، یہ کیا وجہ ہے کہ کل آہستہ پڑھنا انصات کے خلاف نہیں تھا اور آج آہستہ پڑھنا انصات کے خلاف ہے؟ تو بہرحال یہ بیچارے اس قسم کی تاویلیں کرتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ کہ میں نے جو کل شان نزول بیان کیا تھا، ہمارے نزدیک یہ خاص شان نزول ہے نماز کے بارے میں، اس لیے وہ شامل ہی نہیں۔ دوسرے تعلیم کا مسئلہ جو ہے وہ عذر کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر اس میں روکا جائے تو بچوں کو سبق یاد ہی نہیں ہوتا، کہ عذر کے مسائل بالکل علیحدہ ہوتے ہیں اصل مسائل سے۔ ہاں اگر غیر مقلدوں کو پیچھے نہ پڑھنے سے فاتحہ بھولنے کا خوف ہو تو شاید کوئی عادت دے ہی دے ان کو کہ اگر یہ نہ پیچھے پڑیں گے تو ان کو بھول جائے گی سورت فاتحہ، اور کوئی ایسا کوئی عذر ہو پھر تو دیکھا جائے گا نا، اس عذر کے بارے میں کوئی سوچا جائے گا۔ تو بہرحال اب ویزا کارا فان سے تو، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ نے روایت کی ہے اور قرآن کی آیت بھی ان سے تو ہے، اس میں تعویل کرنی چاہیے خدا کے کلام میں، نبی کے کلام میں، یا حضرت ابو ہریرہ کے کلام میں تعویل کر لینی چاہیے؟ تو اس لیے ہم نے خدا اور خدا کے رسول کو کے کلام کی تعویل نہیں کی، قاعدہ بھی یہی ہے، غیر مقلد بھی زبان سے یہی کہتے ہیں اگرچہ اس پر عمل نہ کریں۔ اب اس کی دو تعویلیں عام طور پر آتی ہیں، ایک تو یہ کہ فی نفس کا معنی ہوتا ہے دل میں سوچنا، جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے کیلنڈر لگا ہوا ہے اس پر 1984 لکھا ہوا ہے، اگر آپ صرف آہستہ زبان سے 1984 کہہ لیں نماز پڑھتے پڑھتے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی یا رہ جائے گی؟ زبان سے آپ نے کہا نا، لیکن اگر آپ نے زبان بالکل نہیں ہلائی اس بارے میں، آپ کے دل کے اندر 1984 آ گیا اور آپ کو سمجھ بھی، تو نماز رہ جائے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ نماز تو رہ جائے گی نا۔ اس کو کہتے ہیں قراءت بالنفس۔ مولانا نیاز الکلام میں وہ حوالے درج فرمائے ہیں کہ ان کی پہلی کتابوں میں قراءت پڑھنے کا ہے اور بعد کی کتابوں میں قراءت کے ترک کا ہے، کتاب الام وغیرہ میں۔ تو ایک تعبیر تو اس کی یہ کی گئی ہے کہ یہاں قراءت فی نفس سے یہ مراد ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ امام تو قرآن پڑھ رہا ہے اور آپ اپنی دکان کا حساب کر رہے ہیں پیچھے۔ وہ کسی کہتے ہیں نا کہ کسی نے نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دکاندار کہنے لگا مولوی صاحب آپ نے تو چھوٹی سی سورت آج پڑھی۔ میں کہا پھر؟ اس نے کہا کہ ابھی تو میں ایک محلے کا وہ دکان کا حساب لگایا تھا، باقی سارے رہ گیا، پہلے تو آپ لمبی سورت پڑھا کرتے ہیں، میں سارا حساب کر لیتا ہوں کہ اتنے پیسے فلاں سے لینے ہیں، اتنے فلاں سے لینے ہیں۔ تو ایک تو اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں، دوسری تعبیر یہ کرتے ہیں کہ قراءت فی نفس کا معنی اکیلا بھی آتا ہے، جیسے قل لہم فی انفسہم قولاً بلیغا، علامہ زمہشری لکھتے ہیں کہ یہاں فی انفسہم ان کو اکیلے اکیلے سمجھاؤ۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ جو مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے میں بھی اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ومن ذکرنی فی نفسہ ہی ذکرتہ فی نفسی، یہاں فی نفسہ ہی کو اس کے مقابلے میں لائے ہیں۔ آپ رات دن پڑھتے ہیں کہ کلمہ وہ ہے جو فی نفسہ ہی اپنے معنی دے، تو فی نفسہ ہی کا معنی وہاں کیا ہوتا ہے؟ اکیلا۔ تو یہاں یہ ہے کہ جب تم اکیلے ہو تو نماز میں قراءت کر لیا کرو، اس معنی سے تو یہ ہماری دلیل بن گئی ان کی بجائے۔ تیسری ایک بات جو کہیں پڑھی تو نہیں لیکن اسی بات کے بعد میرے ذہن میں آئی ہے کہ اس روایت میں لفظ آتا ہے احیانن کا، انا نکون احیانن وراء الامام، کہ ہم کبھی کبھار امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین کبھی کبھی جماعت سے نماز پڑھتے تھے یا ہمیشہ؟ جی تو پھر احیاناً کا کیا مطلب ہے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے. اور پھر اس کا جواب دیتے وقت بھی حضرت ابو ہریرہ نے ان کی ہاتھ دبایا ہے. آخر ہاتھ دبانے کا مقصد کیا تھا؟ جس طرح آتا ہے نا بخاری شریف میں کہ احیاناً کبھی کبھار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں کوئی آیت اونچی پڑھ دیتے تھے جماعت کرواتے ہوئے. تو یہ کبھی کبھار ہوتا تھا, ہمیشہ کی بات تو نہیں ہے نا. اب اس میں جو احیاناً کا لفظ ہے, پھر آپ کے ہاتھ دبانے کا ذکر ہے جواب دیتے ہوئے, اس پر غور فرمائیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. میں اس کی وجہ یہ سمجھا ہوں کہ وہ جو واقعہ میں نے عرض کیا نا کہ سری نمازوں میں بعض آئمہ نہیں پڑھتے تھے, تو اصل میں کسی ایسے امام کے بارے میں مسئلہ پوچھا کہ کبھی کبھار ہم کسی ایسے امام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو انہوں نے پھر ان کا ہاتھ بھی دبایا اور فرمایا کہ دل میں پڑھ لیا کرو, کیونکہ احیاناً کا لفظ یہ بتا رہا ہے نا کہ یہ ہر امام کے پیچھے کا مسئلہ نہیں ہے. جس کے پیچھے کبھی کبھار انسان پھنس جائے نا, تو یہ بات ویسے میں نے کہیں پڑھی تو ابھی تک نہیں. اگر آپ کے کسی کے علم میں ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ جب اس زمانے میں یہ سلسلہ تھا تو اس میں کوئی تعویل بعید کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. احیاناً کا معنی بھی سمجھ آ جاتا ہے, اور ہاتھ دبا کر مسئلہ بتانا سمجھانا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آ کر اور ساری عمر میں کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مسئلہ بتاتے وقت کوئی ہاتھ نہیں دبایا, اس میں کون سا خاص راز تھا؟ تو یہ اگر مان لیا جائے تو اپنی حدیث اپنی جگہ, یہ اپنی جگہ. اگر کوئی ایسا امام ہو تو آج ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے پڑھنے کی اجازت ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام کے پیچھے جو قرات کرتا ہے اس کو ڈانٹنا اللہ کے نبی کی سنت ہے, صحابہ کی سنت ہے. اس سنت پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ جی, جب پہلے مناظرے میں روپڑی صاحب کے سامنے میں نے یہ طرز استدلال پیش کیا نا, اور یہ میں نے 20-21 اقوال پیش کیے صحابہ کے جن میں ڈانٹا گیا, کسی نے کہا منہ میں انگارہ ڈالا جائے. ابن مسلم فرماتے ہیں کہ ترابن مٹی اور وہ نہ ہو تو نتنن بدبودار چیز ہی ڈال دی جائے اس کے منہ میں جو مل جائے. تو اب روپڑی صاحب نے پہلی دفعہ زندگی میں بیچارے نے یہ طرز استدلال سنا تھا. یہ جب اٹھا تو بجائے عوام کی طرف منہ کرنے کے پیچھے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا نگاہیں نہ پھیرو چلے جائیں گے ہم, مگر یاد رکھنا کہ یاد آئیں گے ہم. کہتی ہوگی حشر میں وہ آنکھ شرمائی ہوئی, ہائے کیسی اس بری محفل میں رسوائی ہوئی. غیر مقلدو حق سے ہے انکار کیوں, سچ کہہ دعویٰ جھوٹ سے اتنا پیار کیوں. تو اب اس نے سوچا کہ بھئی بھاگنا جو ہے یہ بھی مصیبت ہی ہے, تو بیچارہ پھر الٹا ہوا اور یوں کانوں پر اس نے ہاتھ رکھا, توبہ یا اللہ توبہ توبہ توبہ. میں نے کہا یا اللہ یہاں تک تو میں لے آیا ہوں, اب سچی توبہ کی اب سچی توبہ کی توفیق دینا اور اس کو قبول کر لینا تیرا کام ہے. اب جناب توبہ توبہ کو 2 منٹ کرنے کے بعد کہنے لگا کہ یہ ماسٹر بڑا دھوکے باز ہے, اس جتنا دھوکے باز آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. کیا دھوکا ہوا؟ دھوکا اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے یہ جو روایات پڑھی ہیں ان میں لفظ قرات کا ہے فاتحہ کا, وہی جو ان کی پرانی بات ہے. تو یہ اس نے بہت بڑا دھوکا کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ دیکھیے ختم نبوت کی 200 حدیثیں ہیں. کتنی؟ 200. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے پوری 200 جمع فرمائی ہیں ختم نبوت کی حدیث میں. کسی قادیانی کو آپ ایک نمبر سے لے کر پوری 200 حدیثیں سنا دینا وہ سنتا جائے گا. آخر میں پتا اس کو جواب کیا سمجھایا ہوا ہے؟ وہ 200 حدیثیں سن کر کہتا ہے کہ جی کسی حدیث میں غیر تشریح کا لفظ آیا ہے, غیر تشریح کا لفظ آیا ہے. ہم تو مرزے کو غیر تشریح نبی مانتے ہیں. اب غیر تشریح کا لفظ تو صراحتاً کسی میں بھی نہیں ہے نا. تو ایک قادیانی 200 حدیثوں کے رد کرنے کے لیے یہ بہانہ بنا کر اٹھ کے چلا جاتا ہے اور اپنے دل کو تسلی دیتا ہے کہ دیکھو جی ہمارے خلاف کوئی حدیث نہیں ہے. اسی طرح غیر مقلدین نے یہ بہانہ بنا رکھا ہے, آپ جتنی پڑھ جائیں حدیثیں, وہ آخر میں کہتا ہے جی قرات کا لفظ آیا ہے. فاتحہ کا نہیں آیا. میں نے کہا چلیے اسی پر پہلے بات ہو جائے کہ فاتحہ قرات ہے یا نہیں. صحیح مسلم شریف میں اور تقریباً بخاری کے علاوہ ہر حدیث میں کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و عثمان کانو یفتتحون القراۃ بالحمدللہ رب العالمین. میں نے کہا دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی قرات کہاں سے شروع کرتے تھے؟ تو اللہ کے نبی تو الحمد کو قرات سمجھتے ہیں, غیر مقلد کہتا ہے الحمد قرات. حضرت صدیق الحمد کو قرات سمجھتے ہیں, غیر مقلد کہتا ہے کہ الحمد قرات. حضرت عثمان الحمد کو قرات, حضرت عمر الحمد کو قرات سمجھتے ہیں لیکن یہ کہتا ہے کہ الحمد قرات نہیں ہے. حضرت عثمان الحمد کو قرات سمجھتے ہیں لیکن یہ کہتا ہے کہ الحمد قرات نہیں ہے. کتاب القرات بحقی میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا اخرج فنادی فی طرق المدینہ انہ لا صلاۃ الا بقرات, کہ یہ منادی کر دو کہ کوئی نماز نہیں ہوتی بغیر قرات کے. اب قرات کیا ہے؟ اسی میں ہے ولو بفاتحۃ الکتاب فما زاد, فاتحہ بھی قرات ہے اور اس سے زیادہ جو قرآن پڑھا جائے وہ بھی قرات ہے. اللہ کے پیغمبر تو مدینے کی ہر گلی میں یہ منادی کروائیں کہ فاتحہ قرات ہے, فاتحہ قرات ہے, اور غیر مقلد پاکستان کے ہر شہر میں منادی کرے کہ فاتحہ قرات نہیں ہے, فاتحہ قرات نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر نے جو منادی کروائی ہے وہ صحیح ہے یا جو غیر مقلد کرتا ہے وہ صحیح ہے؟ تو میں نے 7 حدیثیں جن میں سے 3 ابن ماجہ میں ہیں, یہ تو ساری کتابوں میں ہے, اور اس کے علاوہ دارقطنی میں 4 روایتیں ہیں اس کے سامنے پیش کی, جن کا خلاصہ یہی تھا کہ الحمد قرات ہے. اس کے بعد میں نے مطالبہ کیا, میں نے کہا حافظ صاحب آپ صرف ایک حدیث پیش کر دیں جس میں یہ ہو اللہ کے پیغمبر فرما دیں کہ فاتحہ قرات نہیں ہے, اس کے بعد والی سورت قرات ہے. ایک حدیث اگر آپ ایک حدیث پیش کر دیں, میں نے کہا اس کے پہلے راوی سے لے کر آخری لفظ تک میں اس پر 10,000 روپیہ رکھ کر آپ کو انعام دوں گا, لیکن نہ اس مناظرے میں, نہ میرکوٹپور کے مناظرے میں, نہ لکڑ والے کے مناظرے میں, جتنا گجرات کے مناظرے میں, کسی مناظرے میں روپڑی صاحب یا کوئی ان کا چیلا چانٹا آج تک ایسی حدیث پیش نہیں کر سکا. اور میں حافظ صاحب کو یہی کہتا پھر رہا ہوں, مانا کہ تم حسین ہو پر دل کے سکی نہیں, عاشق کے ایک سوال کو پورا نہ کر سکے. تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے جی کچھ باتیں خلوت سے تعلق رکھتے ہیں, وہ جو اشتہارات احسان اللہ زیر نے اس کے خلاف چھپایا تھے کوئی ہے آپ کے پاس پڑا ہوا؟ لاہور میں بڑے لگے تھے, پمفلٹ بھی چھپا ہوا ہے. ہاں نہیں 50,000 نہیں, حافظ صاحب کے بارے میں احسان اللہ زیر کی پارٹی نے کچھ اشتہار چائے کیے تھے جو ان کی اندر کی باتیں تھیں. جی جی وہ علت المشاق سمجھتے ہیں نا آپ. خیر وہ تو ان کے بہت کچھ ہے, یہ صادق سیالکوٹی جو ہے نا اس نے ایک اپنی کتاب میں لکھا ہے اپنے استاد مولانا عبداللہ روپڑی کو کہ حضرت آپ کو شروع میں یہ عادت تھی اب چھوٹ گئی ہے یا نہیں. ہاں جی کتاب میں لکھا ہے. جی اب دیکھیے یہ حدیث جو میں جس کی تشریح عرض کر رہا ہوں, حضرت نے فرمایا انی اقول مالی انازع القرآن, مالیہ کا معنی میں نے عرض کر دیا کہ یہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے آیا کرتا ہے, اس لیے ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا اللہ کے نبی کی صحابہ کی سنت ہے. لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے آپ فرما رہے ہیں باہر جا کر نہیں ڈانٹیں گے آپ انہیں. خیر اس کے بعد آگے لفظ حضرت نے فرمایا منازیت کا, منازیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ منازیت کا اصل معنی ہوتا ہے کسی کا حق چھیننا, چھینا جبکہ کرنا, کسی کا حق چھین لینا. دیکھیے جس وقت انسان فوت ہوتا ہے اس حال کو بھی حالت نزا کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اسرائیل چھیننا چاہتا ہے کہ میں روح کو لے جاؤں, روح چاہتی ہے کہ میں یہاں رہوں. یہی چھینا جبتی ہو رہی ہے نا, تو اسی طرح منادیت کا معنی صحیح بخاری شریف کی حدیث سے سمجھیں. تکبر کے بارے میں حدیث موجود ہے قدسی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عظمت اور کبریائی میری شان کے لائق ہے. فمن نازانی فیہما, جس شخص نے بھی ان دونوں کے بارے میں مجھ سے نزاع کیا تو میں اس کی کمر توڑ دوں گا. اب نزاع کرنے کا مطلب آپ کیا سمجھیں گے کہ کوئی آدمی تکبر کرے, یہ خدا کی خاص صفت تھی. اب اگر کوئی آدمی تکبر کرتا ہے تو وہ خدا تعالی سے اس بارے میں مناجات کر رہا ہے. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے سمجھا دیا کہ کبریائی میری شان ہے اور کوئی کرے گا تو مجھ سے نزاع کرنے والا ہے اور اسے سزا ملے گی, اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نماز با جماعت میں قرآن پڑھنا امام کا حق ہے, اگر کوئی پچھلا پڑے گا تو اس نے امام کا حق چھینا اور وہ امام کے حق میں دست اندازی کرنے والا ہے. متابعت اور منازیت دو متضاد چیزیں ہیں. اب دیکھیے اس سے بڑی بات کیا اللہ کے پیغمبر فرما سکتے تھے کہ جس نے پیچھے قرات کی اسے سرے سے متابعت سے خارج کر دیا گیا ہے, کہ تو سرے سے مقتدی ہی نہیں رہا, تابعہ دار ہی نہیں رہا, تو جو متابعت سے خارج ہو گیا اس کی جماعت کی نماز کا حال کیا ہوگا بیچارے کا. صاحب کہنے لگے جی منع کا تو لفظ نہیں ہے, اس کا معنی کہ منع ہو گیا. ان کا صحابہ نے تو یہی سمجھا, پان تاب نے روک گیا. اب آپ اگر نہیں سمجھتے جو آپ کی مرضی, تو اس جملہ کے بارے میں یہ شور کیا کرتے ہیں کہ یہ زہری کا ادراج ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمارا استدلال تو اصل مناظر القرآن تک ہے, اتنا ہی واضح ہے کہ جس کا یہ بیچارے جواب نہیں دے سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ ہو بھی, ابو داؤد میں تو صاف ہے, دو سندے ہیں, سب سے پہلے جس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ روایت زہری کا ادراج ہے وہ کہنے والا ہے کون, اس کی جو سند ہے یہ ہے عبداللہ بن محمد زہری. عبد الرحمن بن اسحاق عن الزہری, اب دیکھیے اس نے یہ کہا ہے عبد الرحمن بن اسحاق نے کہ یہ بات زہری کی ہے کسی اور کی نہیں, اس سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کہی. یہ عبد الرحمن بن اسحاق وہ ہے جس کو یہ کہا کرتے ہیں متفق علی ذوقہ, اور اس کی کسی روایت کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو اس قسم کا راوی ہو اس کی بات پر محض ادراج کا دعویٰ کر دینا یہ بالکل غلط ہے. پھر مامر کی روایت جو ہے وہ واضح ہے کہ کالا ابو ہریرہ, میرے خیال میں اصل بات یہ ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنائی تو انہوں نے صحابہ کی حالت بیان کی کہ انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا, جب زہری نے سنائی تو انہوں نے بھی اپنے زمانے کے لوگوں کا حال یہ بیان کر دیا کہ آج کل بھی لوگ نہیں پڑھتے, اس لیے یہ دونوں باتیں روایت ہو گئیں. تو دونوں کے ماننے میں ہمیں کوئی عذر نہیں ہے, ہمارا مقصد اور زیادہ اچھا ثابت ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ہمارے یہ بات خلاف ہو. تو دیکھیے ابو داؤد شریف جب آپ کے سامنے رکھیں گے تو اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ترمذی شریف ہے, امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات تو آپ یہ یاد رکھیں, ابو داؤد میں, ہاں جی وہ بھی ابو داؤد میں. تو پہلی بات تو یہ بڑے غور کرنے کی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اس باب میں لکھی ہے دلیل کے طور پر, اور کوئی حدیث نہیں لکھی. ان کے استاد بھی میں نے کل عرض کیا تھا اس بات کو نہیں مانتے امام احمد رحمت اللہ علیہ, ان کے دادا استاد بھی اس بات کو نہیں مانتے امام صفیہ بن عیینہ رحمت اللہ علیہ, ان کے پردادا استاد جابر بن عبداللہ انصاری بھی اس بات کو نہیں مانتے, اور سب سے عجیب بات ہے کہ خود ان کے شاگرد ترمذی اس بات کو نہیں مانتے. انہوں نے بھی یہ حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب قراۃ خلف الامام سے پہلے ایک باب میں درج کی ہے سنن کے ساتھ. وہ اس باب میں اس کا دوبارہ ذکر ضرور کیا ہے, لیکن یہ بتانے کے لیے کہ یہ اکیلے کے لیے ہے, امام کے مقدی کے لیے نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے. آج ہمیں تو یہ کہتے ہیں جی تم کیوں امام بخاری کی بات نہیں مانتے, لیکن امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اس بات میں منفرد ہیں, نہ ان کے استاد مانتے ہیں نہ ان کے شاگرد مانتے ہیں. سیاستہ میں ہی آپ امام سنن نسائی کو دیکھیں, وہ بھی یہ حدیث قراءت خلف الامام کے باب میں نہیں لاتے, بلکہ علیحدہ مسئلے میں جہاں فاتحہ کا وجوب مطلق ثابت کرتے ہیں وہاں لا رہے ہیں. تو سیاستہ والوں میں سے کوئی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے پہلے باب ما جا فی قراءت خلف الامام باندھا ہے, اس میں وہی محمد بن اسحاق والی روایت لائے ہیں. ایک تو محمد بن اسحاق ہے, اس میں ضعیف بھی ہے مدلس بھی ہے, پھر مقبول ہے وہ ضعیف بھی ہے اور مدلس بھی ہے. اس کے بعد وہ باب لا رہے ہیں باب ما جا فی ترک القراءت خلف الامام, امام کے پیچھے قراءت کے ترک کرنے کا. تو کل میں نے اصول بتایا تھا نا کہ پہلے منسوخ حدیث لاتے ہیں اور پھر ناسخ لاتے ہیں, اور اس کے بعد اسی باب میں یہی روایت لائے ہیں انی اقول ما لی اناز القرآن والی. اس کی تو تشریح اچھی طرح ہو گئی نا. اب کوئی آپ سے یہ کہے کہ اس میں لفظ قراءت ہے فاتحہ کا لفظ نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گے, ترمذی دو برس پیچھے الٹ کر وہ حدیث دکھائیں گے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر و عمر و عثمان کانو یفتتحون القراءۃ بالحمدللہ رب العالمین, اور اگر آپ پیچھے نہ الٹنا چاہیں تو یہی آگے دیکھیں امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ جہاں باب کو ختم فرما رہے ہیں وہ حضرت جابر کا وہی ارشاد ہے کہ من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بام القرآن فلم یصلی الا یکون وراء الامام ھذا حدیث حسن صحیح ہونی. امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ حدیث مناظیت کے بعد یہ روایت متصل لا کر یہ بتا رہے ہیں کہ جو قراءت ممنوع ہے جس سے ڈانٹا گیا ہے اس میں یہ فاتحہ بھی شامل ہے. تو یہ بات تو ترمذی میں بالکل واضح ہے. تو اب کوئی غیر مقلد آپ کے سامنے ترمذی لے کر بیٹھے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں, اسے پڑھنے دیں جو بیچارہ پڑھتا ہے, اس کے بعد کہیں کہ ذرا آگے بھی پڑھ لو, اگر وہ پھر نہ پڑھے تو آپ پڑھ کے سنا دیں. تو بات بالکل واضح ہے. ایک مناظرے میں میں گیا, یہ یزمان کے قریب 101 چل تھا, تقریر کے لیے میں گیا اور پتوں میں مرزائیوں سے مناظرہ کر کے, میرے پاس صرف مرزے کی دو تین کتابیں تھیں اور کوئی کتاب نہیں تھی, سیدھا چلا گیا ادھر. ان کا ایک مولوی مجھے راستے میں ملا, باتیں کرتا رہا, تو میرا تھیلا اس نے دیکھا, دو کتابیں تھیں مرزے کی, دیکھا اور کوئی کتاب نہیں, میں نے کہا نہیں. اس نے ملتان جا کر بتایا کہ آج امین بغیر کسی کتاب کے گیا ہے, بس جی بہاولپور سے ویگن آ گئی, ہم پر شرکیا سے ویگن پہنچ گئی, ملتان سے یہ لوگ پہنچ گئے, یزمان سے آ گئے, یہ مناظرہ ہوگا. میں نے کہا بھی میرے پاس کتابیں نہیں ہیں, آپ مجھے کتابیں دے دیں مناظرہ کرنے, کوئی بات نہیں. کہا جی ٹھیک ہے, رات تو میں نے کہا میں تقریر کروں گا, صبح مناظرہ ہوگا. کہنے لگے اچھا جی. صبح جب مناظرہ شروع ہوا تو اس نے اٹھائی سب سے پہلے کتاب الآثار امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, اس نے اس میں سے ایک روایت پڑھی, یہی اقرا بہا فی نفسک والے. میں نے کہا حضرت یہ اگلی پانچ روایتیں بھی پڑھ دیں, اس نے نہیں پڑھی وہ کتاب, میں نے پکڑ لی. اس کے بعد میں نے اتر پانچ روایتیں وہاں سے پڑھ دی. خیر دوبارہ اس نے پھر ایک کتاب اٹھائی, اس نے پھر روایت پڑھی. میں نے کہا اگر آپ اس سے اگلی روایت بھی پڑھ دیں تو مجھے نہ ہی اٹھنا پڑے. تو وہ کہنے کہا تم خود پڑھ لینا, میں نے کہا اچھا کتاب دے دو, میں نے خود پڑھ لی. تیسری تقریر میں جب میں پھر کھڑا ہوا تو غیر مقلد کھڑے ہوئے, کہنے لگے جی مناظرہ بس. میں نے کہا کیوں, میں بس جی ختم. میں نے کہا آخر کوئی بات, کہنے لگا یہ کوئی مناظرہ ہے, میں نے کہا اور کیا ہو رہا ہے, کہنے لگا یہ ہمارے نو مولوی ساری رات نہیں سوئے, یہ تلاش کر کر کے صفحے لکھتے رہے اور کاغذ رکھتے رہے, اور ان کو ایک آدھ روایت ملتی ہے تو اسی میں سے پانچ چھ سنا دیتا ہے, یہ کوئی مناظرہ ہے. میں میں نے کہا بھی میں خود تو نہیں لکھتا نا, یہ تو انہی کتابوں میں ہے. اور بات اصل میں یہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش گوئی فرمائی ہے صحیح مسلم شریف کی جلد اول صفحہ 9-10 پر ہے کہ آخری زمانے میں کچھ دجال کذاب لوگ پیدا ہوں گے جو حدیثیں سنا کر گمراہ کیا کریں گے. یا تونکم من الاحادیث مالم تسمو انتم ولا آباؤکم فہی یاکم وہی یاؤ, ان سے بچ کر رہنا. تو میں نے کہا یہی کچھ یہ کرتے ہیں, کچھ سناتے ہیں کچھ چھپاتے ہیں. اور سناتے بھی کس دور کی ہیں, پہلے جب بیت المقدس کی طرف لوگ نماز پڑھا کرتے تھے, جب متا بھی کر لیا کرتے تھے, جب شراب بھی پی لیا کرتے تھے, جب نماز میں باتیں بھی, یہ اس زمانے کی جسے سناتے ہیں. اگر اس زمانے کی سنانی ہے تو بھائی اپنے محراب بھی بیت المقدس کی طرف پھیر لو, نماز میں باتیں بھی اور متا خانے بھی مسجد کے دروازے پر بنا لو, تاکہ پتہ چلے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ابتدائی دور کی احادیث پر عمل کرنے والے ہیں. تو بہرحال میں یہ بار بار اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ غیر مقلد سے زبانی بات کرنا فائدہ مند نہیں, اسے کہو جی کتاب لے آؤ حدیث. اب وہ جو پڑھے نا, آپ کو بس اتنا علم ہونا چاہیے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہمارے ان بزرگوں نے کچھ احسان بھی ہم پر کیا ہے نا, کہ ہماری روایات کچھ بکھیر کر رکھی ہیں, بس وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہیں کہاں کہاں, وہ آپ نکال دیں تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ بات اتنی واضح ہے, نہ کسی اسمار جال کی کتاب کی ضرورت آپ کو پڑھے, نہ اور لمبی چوڑی بحث کی ضرورت ہو کہ بھئی یہ پڑھی ہے یہ کیوں نہیں پڑھی. اصل میں جتنی غیر مقلدیت پھیلی ہے اس کی بنیاد, میں نے کہا تھا کل بھی, انکار حدیث اور غیر مقلدین کی بنیاد یہ تراجم ہے اردو کی جو حدیث کتابوں کے ہو گئے ہیں. وہ پہلے تو پڑھتا پڑھتا غیر مقلد بنتا ہے, ہوتا یہ ہے نا کہ غیر مقلد مولوی نے کہا یہ کتاب دیکھو, اس میں سے انگلی رکھ کے حدیث دکھا دی, اب نہ اس نے آگے پڑھنا ہے نہ پیچھے پڑھنا, اتنی سب کو دکھاتا پھرے گا سارے بازار میں. اچھا اگر کسی نے اگلی بھی دکھا دی تو پھر یہ منکر حدیث ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ بھئی یہ کیا بات, آج تک تو یہ کتاب بڑی معتبر تھی, اب یا دونوں مانو یا دونوں چھوڑو, تو اس طرف چلا جاتا ہے. تو اس لیے اس بارے میں ہمیں بڑی پریشانی تھی. اب یہ جو قاعدہ ہے نا, ترجمے والی کتاب ہو یا بغیر ترجمے کی, حدیث تو اس میں آگے ہے نا, بس وہ سامنے رکھنی چاہیے. انشاءاللہ العزیز یہ بات واضح ہو جائے گی. یہی حال ابن ماجہ, یہاں سامنے نہیں ہے, ابن ماجہ میں بھی وہ حضرت عبادہ بن سامت کی روایت لائے ہیں اور کچھ بھی نہیں لاتے. اس کے بعد باقاعدہ باب باندھا ہے, باب با اذا کرا افان سٹو. اب ان کی تو ایک روایت ہے محمد بن اسحاق والی, اور ہماری وہاں 6 روایتیں ہیں. ایک تو یہی با اذا کرا, ابن ماجہ میں صفحہ 62 جلد ایک, یا باب یاد رکھے. ایک تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے وحی کارا فن سے دوں وحی کال امام غیر مغضوب علیہم ولا الضالین قولوا آمین. اس کے بعد یہی مناجات والی حدیث ہے, انی اقول مالی اناد القرآن. اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے, حضور نے فرمایا من صلی خلف الامام فقرات الامام له قرات. آج کل اس کا ترجمہ یہ کیا کرتے ہیں کہ امام کی قرات امام کے لیے قرات ہے, امام کی قرات. میں نے کہا من کان لہو مؤذن فاذان المؤذن لہو اذان, ٹھیک ہے نا, کہ پھر مؤذن کی اذان اپنے لیے باقی اپنی اپنی دیں, یہ کیا قصہ ہے. تو بیچارے اس قسم کی باتیں بیٹھے سوچتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی شرارت کی بات کر دی جائے, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کو لوگ ایسے ملے ہیں کہ یہ جھوٹ بھی بولے تو کہتے ہیں جی حدیث بیان کیا. لوگ ان کو ایسے مل گئے ہیں, یہ قرآن کی آیت پر یہ حضرت نے جو جھوٹ بولا ہے, یہ تو قرآن تھا, آپ کو سمجھنا ہے نہیں آتا. تو ان لوگوں کا بیچاروں کا یہ حال ہے. تو ایک روایت, اچھا جی, رشیدیہ بھی تو مقلد کی لکھی کتاب ہے نا. ہاں انی قول مالی اناد القرآن وغیرہ, ہاں اس روایت میں اتنے کہنا ہے, لیکن اس کے بارے میں تو لکھا ہے صاحب میزان وغیرہ میں کہ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے شیوخ جو ہیں ان میں کوئی بھی مجہول نہیں ہے, لسان میں بھی اس کی توثیق موجود ہے اور اس کے شاگردوں کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے. یہ تو اور کچھ نہ ملے تو پھر اس قسم کی بیچارے بات کیا کرتے ہیں. ایک حدیث یہ عبد الرزاق میں بھی ہے اور اس میں یہ کتاب الحجت علی اہل المدینہ میں بھی ہے, وہ ذرا خاص طور پر یاد رکھنے کی ہے. کتاب الاثار امام محمد میں بھی ہے. وہ روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز لوگوں کو پڑھائی, فقرا رجل خلفہ, ایک آدمی نے عصر کی نماز میں آپ کے پیچھے قرآن پڑھنا شروع کیا. اب کہاں سے قرآن شروع کرتا ہے نمازی؟ اب صحابہ اس مسئلے میں اتنے پکے تھے کہ جو سات صحابی کھڑا ہے انہوں نے نماز میں کونیاں مار مار کے سے روکنا شروع کر دیا. غمزہ اللہ جی یعنی بعد میں بھی تو سمجھا سکتے تھے نا کہ نبی نہ پڑھا کرو, لیکن صحابہ اتنی برداشت نہیں کرتے تھے کہ یہ بعد میں سمجھا دیں گے, حالانکہ یہ کونیاں مارنا بھی تو مکروہ ہے نا. لیکن امام کے پیچھے قرات کرنا وہ بھی خاص سری نماز میں, صحابہ اس سے بھی بڑا مکروہ سمجھتے تھے. تو جب نماز سے فارغ ہوئے اس نے کہا لما گمزتا نہیں, اس نے کہا کانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدامہ کا فکرہ تو انت کرا خلفہ. اس میں بھی مکروہ کا لفظ موجود ہے کہ حضرت تو تمہارے سامنے امام تھے اس لیے میں مکروہ سمجھتا ہوں کہ آپ سری نماز میں بھی امام کے پیچھے قرات کریں. یہ بات حضور کے سامنے ہو رہی ہے, حضرت نے یہ لفظ سنے اس کے بھی. اب اگر یہ بات مکروہ نہ ہوتی تو حضرت ٹوک دیتے کہ بھئی میرے سامنے بیٹھ کر بادے کو مکروہ کہہ رہے ہو. اور یہ بھی حضرت نے سنا کہ وہ کونیاں بھی مارتا رہا ہے, اسے حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بعد میں سمجھا لیتے. معلوم ہوا کہ حضرت کے نزدیک بھی یہ اس سے بڑا مکروہ تھا. تو آپ نے فیصلہ دیا من کان لہو امام فقرات امام لہو قرات. یہ جو روایت ہے یہاں عبداللہ بن شداد ابن الحاد سے ہے, اور کتاب الاثار میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عبداللہ بن شداد ابن الحاد صحابی صغیر ہیں, انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے سنی, کبھی یہ مسلم بیان کر دیتے تھے کبھی مسلم بیان کر دیتے تھے. اور اس کی سند اتنی صحیح ہے کہ دو تابعی ہیں دو صحابی ہیں, امام ابو حنیفہ تابعی ہیں, موسیٰ بن ابی عائشہ تابعی ہیں, اور عبداللہ بن شداد بن الحاد صحابی ہیں, جابر بن عبداللہ صحابی ہیں. اتنی اعلی سند کی روایت غیر مقلدین کے پاس کوئی نہیں ہے, اور خاص سری نماز کے بارے میں یہ روایت موجود ہے. تو ابن ماجہ میں اس سے آگے اذا امن القاری فامنو, یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ وہ جو روایت ہے اس پر یہ بڑے بیچارے سیکھ پا ہیں, کہتے ہیں کہ اس میں ایک راوی جابر بن یزید جو بھی ہے ابن ماجہ کی سند میں, اور وہ ضعیف ہے. حسن بن صالح نے یہ روایت پہلے جابر بن یزید جو بھی سے کوفہ میں سنی. حسن بن صالح بھی کوفی ہے, یہ بھی کوفی ہے. جب وہ حج کے لیے گئے تو اس اوپر کا استاد ابو زبیر مکی ہے, انہوں نے جا کر مکہ میں ان سے بھی سنی, تو اس لیے وہ حدیث دونوں طرح بیان کیا کرتے ہیں. ابن ابی شعبہ میں بھی سیدھی یہی سند ہے, حسن بن صالح ان ابی زبیر مکی. مسند احمد میں بھی یہی سند ہے, اور بھی دو تین کتابوں میں یہ سند ہے. اب مولانا مبارک پوری کا جواب بھی یاد رکھنے والا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ان کتابوں میں کتاب الاثار امام محمد میں, مسند احمد ابن منی میں, کاتب کی غلطی سے جابر صحابی کا نام لکھا گیا ہے. کاتب کی غلطی سے جابر صحابی کا نام لکھا گیا ہے, یہ کاتب کی غلطی ہے. اور ابن ابی شعبہ, مسند احمد اور مسند ابو داؤد طیالسی, ان کتابوں میں کاتب کی غلطی سے جابر جوفی کا نام رہ گیا ہے. وہاں جابر کا نہ صحابی کا نام غلطی سے لکھا گیا ہے, اور ان کتابوں میں جابر بن یزید جوفی کا نام غلطی سے رہ گیا ہے. یہ بات انہوں نے تحقیق الکلام میں لکھی ہے. جب تحقیق کا معیار یہ ہو تو پھر خدا جانے تقلید کس کو کہتے ہیں, لیکن غیر مقلد ہیں کہ اس کی ہر بات کو صحیفہ آسمانی سمجھتے ہیں. اب ابن ماجہ میں ایک بات اور ہے جو میں نے عرض کرنی ہے, وہ یہ ہے. کہاں ایک بات اور یاد آئی, انہوں نے ایک اشارہ کیا کہ بہادر بیگ نے 20,000 روپے انعام, مناظرے ختم تمام. چھوٹا سا اشتہار ہے, 20,000 روپے انعام, مناظرے ختم تمام. اس میں بڑی عجیب بات لکھی ہے, کہتے یہ جو حدیث ہے ابن ماجہ کی, اس کو تو خود امام ابو حنیفہ نے ضعیف کہا ہے. پڑھو ابن ماجہ, اب امام ابن ماجہ امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں تھے، یہ ان کے زمانہ میں لکھی گئی، لیکن وہ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یعنی اس حدیث کو ضعیف کہنے کے لیے مزار سے اٹھ کر آ گئے تھے اس وقت، اور ابن ماجہ میں کہتے لکھ گئے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، حالانکہ نہ یہ ابن ماجہ میں ہے نہ وہ قصہ ہے دوبارہ، لیکن وہ اشتہار پھر بھی تقسیم ہوتا ہے ہر جگہ، جب ہم پکڑتے ہیں کہ بھئی یہ جھوٹ ہے تو کہتے اس پر ذمہ داری ہوگی ہم پر کیا، تو وہ یعنی اس قسم کی بات ہے۔ تو ابن ماجہ میں ایک اور بات ہے، دیکھیے تین طریقے ہوتے ہیں نا، قول فعل تقریر، میں نے قول رسول ویزا کرا فن سے انی قول و مالی مناظر قرآن یہ پیش کیا، اس میں تقریر بھی آ گئی کہ حضرت کے سامنے جنہوں نے نہیں پڑھی انہیں حضرت نے نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا، اور جس نے پڑھی اس کو حضرت نے ڈانٹا۔ تیسری بات ہوتی ہے فعل، ہاں حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے جس طرح امام بن کر نمازیں پڑھائی ہیں آپ نے کچھ نمازیں اقتداء میں بھی پڑھی ہیں، مثلا 10 نمازیں تو حضرت جبریل کی اقتداء میں پڑھی جب وہ نمازوں کے وقت سکھانے آتے تھے، پہلے دن 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائی انہوں نے، دوسرے دن 5 نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں، ایک نماز حضرت عبد الرحمان بن عوف کے پیچھے پڑھی جس دن آپ بنو قرظہ میں یہودیوں کے جھگڑے کا فیصلہ کرنے تشریف لے گئے تھے اور وہ واپس تشریف لے آئے، تو ایک رکعت فجر کی ان کے پیچھے پڑھی اور ایک بعد میں، اور کچھ نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی آخری عمر میں پڑھی۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی غیر مقلد یہ ثابت کر دے کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین کے پیچھے یا حضرت عبد الرحمان بن عوف کے پیچھے یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کسی نماز میں خود فاتحہ پڑھی ہو مقتدی بن کر۔ اب زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے غیر مقلد کہ انہوں نے آہستہ پڑھی ہوگی، کسی کو پتا نہیں چلا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، کیوں جو حدیث یہ پیش کرتے ہیں اس میں بھی آتا ہے عبادہ نے پڑھی نافع کو پتا چل گیا یا نہیں چلا، اس نے کہا کہ آپ نے کیوں پڑھی، بھول کر پڑھی ہے یا سنت ہے۔ صحابہ کے جو آثار پیش کرتے ہیں کہ فلاں صحابی نے پڑھی زور میں، ساتھ والا کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ پڑھ رہے تھے، خود آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں تو صحابہ اتنی ٹو رکھتے تھے، کسی نے شاگرد سے پوچھا کہ حضرت ظہر اور عصر کی نماز میں امام بن کر قرات کرتے تھے، نے کہا جی کرتے تھے، آپ کو کیسے پتا چلا، کہا بھئی اضطراب نہیں آتے ہی حضرت کی داڑھی مبارک ہلتی ہم دیکھ لیتے تھے، تو جو پچھلی صف میں کھڑے ہو کر امام کی داڑھی ہلتی دیکھ لیتے ہیں اگر ساتھ حضرت کھڑے ہوں تو ان کو پتا نہیں چلے گا، اور پھر یہ تو صحابہ کا کام تھا پتہ چلانا، اور حضرت کا فرض یہ تھا کہ ان پر یہ فرض تھا کہ وہ بعض اوقات الٹی پڑھ دے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے۔ دیکھیے زور اثر کی رکعت میں آہستہ پڑھنا اصل ہے نا قرات کا، لیکن حضرت بعض اوقات اونچی پڑھ دیتے تھے کوئی آئے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ قرات بھی ہوئی ہے اور قرآن سورت کی ہوئی ہے، اتنی مقدار کا بھی اندازہ لگایا جا سکے۔ تو اولاً تو حضرت کا اپنا فرض تھا کہ وہ کوئی آیت پیچھے اونچی پڑھ دیتے تاکہ مقتدیوں کو علم ہو جاتا، ان پر یہ تعلیم فرض تھی کہ بھئی حضرت نے پیچھے فاتحہ پڑھی ہے، اور پھر صحابہ کا پتا کہ وہ ٹو لگاتے کہ حضرت کی داڑھی مبارک ہل رہی ہے یا نہیں، لیکن کوئی ایسی روایت یہ پیش نہیں کر سکتے۔ ابن ماجہ صفحہ 88 جلد 1 پر حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروا رہے تھے، حضور تشریف لائے اور آ کر جب مقتدی بن گئے آپ نے اشارے سے روکا، صدیق پیچھے ہٹنے لگے تھے، چونکہ نماز کی نیت باندھنے کے بعد بولنا جائز نہیں ہوتا اس لیے آپ بول کر نہ روک سکے، اشارہ کیا لیکن حضرت صدیق اشارے کو نہ سمجھے، پیچھے تشریف لے آئے، آپ امام بن گئے، تو آپ نے وہاں سے قرات پڑھنی شروع کی جہاں سے ابو بکر نے چھوڑی تھی۔ اب دیکھیے ابن ماجہ میں آخذ القرات کے الفاظ ہیں، مسند احمد ابن ابی شہبہ تبرانی اس میں آخذ من السورۃ کے لفظ ہیں، فاستفتح من السورت کے الفاظ ہیں، یہ نسب الرایا کی دوسری جلد کے صفحہ 70 پر یہ ساری روایتیں اکٹھی کر دی انہوں نے، دبرانی والی بھی جس میں سورت وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں. تو اب سورت کا جو لفظ آتا ہے احادیث میں، آپ کوئی کتاب اٹھائیں، بخاری مسلم وغیرہ مشکات، یہی آتا ہے کہ حضرت نے فلاں نماز میں فاتحہ پڑھی پھر سورت پڑھی، فاتحہ کے بعد یہ سورت پڑھی، فاتحہ کے بعد آپ سورت پڑھا کرتے تھے. تو سورت کا لفظ جب صحابی استعمال کرتے ہیں تو فاتحہ کے بعد والی سورت کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس سے پتا چلا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری فاتحہ ختم کر کے اگلی سورت پڑھ رہے تھے. حضرت نے نہ فاتحہ پڑھی اور نہ اس سورت کا ابتدائی حصہ تلاوت فرمایا. تو اب دیکھیے مسئلہ سمجھانے کا عملی طور پر کیسا پیارا طریقہ ہے. صدیق جب تک امام ہیں وہ قرات کر رہے ہیں، اور جب پیچھے آ گئے فانتہا، رک گئے. جب تک امام تھے قرات کر رہے تھے، جب پیچھے آ گئے تو رک گئے. حضرت جب پیچھے تھے تو قرات نہیں کر رہے تھے، جب امام بنے فاستفتح القرات قرات شروع کر دی. تو اللہ کے نبی اور نبی کے صدیق مسئلہ سمجھا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری نماز ہے، آپ کی یہ نماز ہوئی یا نہیں، کیا خیال ہے جی؟ اگر مسئلہ غیر مقلدوں کا مان لیا جائے تو پھر تو حضرت معاذ اللہ دنیا سے بے نماز گئے ہیں، یہ تو حضرت کی آخری نماز ہے نا. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اس دن سب صحابہ موجود ہیں، نہ صرف مدینہ والے بلکہ بعد سے بھی آئے ہوئے ہیں. تاریخ میں ہے کہ ایک لشکر تیار تھا جس کو جیش اسامہ کہتے ہیں، وہ سب نماز میں شریک ہوئے یا نہیں؟ یقیناً ہوئے نا، حضرت عبادہ بھی وہی ہیں، جن کی یہ روایتیں پیش کیا کرتے ہیں وہ سارے صحابہ وہی ہیں. اور یہ تو آپ نے خیر پڑھا ہوگا کتاب میں، حدیث کی کتابوں میں، کہ جب حضرت نے سلام پھیرا تو اس کے بعد اس دن مدینہ منورہ کی مسجد میں بڑی لڑائی ہوئی تھی، ہوئی تھی نا مسجد نبوی میں. ایک کہتا تھا صدیق کی نہیں ہوئی، دوسرا کہتا تھا نبی پاک کی نہیں ہوئی، تیسرا کہتا تھا لا صلاح تھا بھول گئی. آخر بات تو ہوئی ہوگی نا، کوئی نہیں ہوئی. اگر مدینہ کی مسجد میں اس مسجد پر لڑائی نہیں ہوتی تو لاہور کی مسجد میں کیوں ہوتی ہے؟ تو اب جی ہاں جی، تو اب بات واضح ہے. پھر یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے منسوخ ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. تو جب چوٹ کانے کے مناظرے میں میں نے یہ پیش کیا تو کہنے لگے کہ جی پہلی بات جو کہتے ہیں کہ جی وہ تو ظہر کی نماز تھی، وہ تو ظہر کی نماز تھی. ہم نے دکھایا کہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے پوری تحقیق کیا ہے کہ وہ فجر کی نماز ہے، فتح الباری میں اسی باب میں. اگر بالفرض وہ ظہر کی بھی ہو تو ہمیں تو کوئی نقصان نہیں، نقصان آپ کے زیادہ ہے. میں نے کہا اچھا آپ پہلے کھڑے ہو کر اعلان کریں کہ وہ ظہر کی نماز تھی، آج کے بعد ہم ظہر اثر میں نہیں پڑھا کریں گے. چلو دو نمازیں تو آرام سے پڑھ لیں نا، اگر مانتے ہو تو مانو. اور جب ظہر میں جو سری قرات نماز ہے اس میں قرات نہیں تو جاری میں تو بلا اولا نہیں ہوگی. تو آپ کا ظہر کہنا آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں بلکہ زیادہ نقصان دہ ہے. اگر فجر ثابت ہو پھر تو آپ شور کر سکیں گے کہ جی وہ جاری میں سنتی ہے سری میں سنتی نہیں، لیکن اب تو آپ یہ شور بھی نہیں کر سکیں گے. پھر کہنے لگے کہ وہ نماز آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نہیں کی تھی، آپ بے ہوش ہو گئے تھے. میں نے صحیح بخاری شریف سے نکالی روایت کہ اس میں لکھا ہے کہ نماز پوری ہوئی اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، تقریر فرمائی. تو میں نے کہا آپ کیسے کہتے ہیں کہ پوری نہیں ہوئی تھی؟ پھر کہنے لگا کہ حضرت مقدی نہیں بنے تھے، امام بنے تھے آتے ہی. کہ چلیے ابھی تو مقدی کا جھگڑا چل رہا ہے، آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی، آپ اعلان کر دیں کہ آج کے بعد ہمارا امام فاتحہ نہیں پڑھا کرے گا. آخر فاتحہ تو حضور نے نہیں پڑھی نا، اور آخری نماز ہے حضور کی. تو آپ آتی جب امام بن گئے ہیں اور فاتحہ کے بغیر آپ نے وہ رکوع کیا ہے تو ابھی مقدی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ ایک نیا چھیڑ رہے ہیں۔ پھر میں نے سنن نسائی میں باب صلاۃ الامام خلف رجل من اہل رعیته، اس میں دکھایا کہ صلی خلف ابی بکر قائدان، کہ حضرت نے پیچھے بیٹھ کر نیت باندھی، نماز پڑھی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو پھر کہنے لگے جی بادشاہ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو بہرحال ہم جس طرح قول رسول پیش کرتے ہیں اسی طرح فعل رسول بھی پیش کرتے ہیں، تقریر رسول بھی۔ ان کے پاس نہ خدا تعالیٰ کا کوئی ارشاد اس مسئلہ میں ہے، قول رسول جو پیش کرتے ہیں محمد بن اسحاق والا وہ صحیح ثابت نہیں کر سکتے، اور اگر صحیح ہوتا تو آیت کے بعد کا ثابت نہیں کر سکتے۔ عوام کو یہ دھوکہ دیا کرتے ہیں کہ جی حضرت عبادہ بن صامت انصاری ہیں، یہ مکہ مدینے کے رہنے والے ہیں، تو اس لیے یہ حدیث بعد والی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت بلال اصل میں حبشہ کے رہنے والے ہیں نا، تو اس کا کیا تعلق؟ حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے ہیں لیکن مسلمان تو مکے میں ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عبادہ بن صامت بھی بیعت عقبہ اولی میں مکے میں جا کر مسلمان ہوئے ہیں، اور وہیں انہوں نے آپ کے ساتھ نمازیں شروع کی ہیں، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے؟ وقت کتنا رہتا ہے جی؟ کتنے رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو قرات خلف الامام کے بارے میں بہرحال ان کے پاس سوائے حضرت عبادہ بن صامت کی روایت کے اور کچھ نہیں ہے۔ مدلس ہیں، ہاں جی ہاں ٹھیک ہے، اختلاف ہو گیا تھا آخری عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں عام طور پر حافظہ کمزور ہو ہی جایا کرتا ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ روایت ہے کہ اسرائیل جو جن سے انہوں نے روایت کی ہے وہ ان کے دادا ہیں۔ تذکرۃ الفاظ میں یہ لکھا ہے کہ اپنے دادا کی روایتیں ان کو اس طرح یاد تھیں جس طرح ایک بچے کو سورۃ فاتحہ یاد ہوا کرتی ہے۔ تو سورۃ فاتحہ میں اختلاط ہو جاتا ہے کسی کو جی؟ اختلاط کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو راوی زمانہ اختلاط کے ہو ان کی روایت میں مطابق کی تلاش کی جاتی ہے کہ کوئی مطابق مل جائے، اگر نہ ہو اگر اچھا۔ اب قرات خلف الامام کے بارے میں وہ ایک صاحب کا پوچھ رہے تھے کل پرسوں سے، میرے خیال میں آج وہ تشریف نہیں لائے، کہ امام نہیں نہیں وہ نہیں اور صاحب ہنت مند ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے رجوع کر لیا ہوا ہے، وہ ایک صاحب پوچھ رہے تھے نا، ہاں جی وہ پرسوں بھی پوچھا تھا کل بھی، اب مجھے یاد آ گیا۔ تو دیکھیے فقہ حنفی کے مسائل جو ہیں وہ حنفی کی کتابوں میں ملتے ہیں نا، یہ قول جو ہے مولانا عبد الرحی رحمۃ اللہ علیہ نے شرانی کی میزان سے نقل کیا ہے، لیکن میں نے میزان جو ہے اس کو دو دفعہ پڑھا ہے سارا، اس میں یہ قول موجود نہیں ہے، اور علماء سے بھی درخواست کی ایک دو سے کہ حضرت آپ ہی دیکھیں کہیں مل جائے، تو ان میں یہ سرے سے قول موجود ہی نہیں ہے، اس لیے پہلے وہ اس کا ثبوت دیں۔ ثبوت کا طریقہ یہ ہوتا ہے یا تو وہ کتاب متداول اور متواتر ہو جس سے پیش کریں، یا پھر اس کی سند پیش کریں اگر خبر واحد ہے تو، لیکن یہ متواتر تو کجا، کسی خبر واحد سے بھی امام صاحب رحمۃ اللہ سے یہ بات ثابت نہیں ہے، تو اس لیے اس قسم کی باتیں۔ اب رہی یہ بات کہ یہ جو کہا کرتے ہیں نا کہ جو پڑھتی ان کی بھی ہو جاتی ہے جو نہیں پڑھتی ان کی بھی ہو جاتی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ درر مختار میں صاف لکھا ہے کہ مکروہ تحریمی ہے امام کے پیچھے فاتحہ یا سورت پڑھنا، کیا ہے درر مختار میں، اور جو نماز مکروہ تحریمی ہو وہ واجب الادہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس بات سے غیر مقلدوں کو سہارا دینا کہ چلو تمہاری بھی ہو جاتی ہے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ لکھا ہے کہ فقیہ کے لیے محدث ہونا ضروری ہے. کہتے ہیں امام اعظم کو صرف 3 حدیثیں یاد تھیں. مسلم امام اعظم اور کتاب الاثار دیکھ لیں کتنی حدیثیں وہ حفاظت آتی ہیں. اصل میں کچھ بات اور تھی جس کو لوگوں نے اور بنا دیا. امام صاحب رحمۃ اللہ کی تابعیت صرف رویت سے ثابت ہے یا روایت سے بھی ثابت ہے؟ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ رویت اور روایت دونوں ہیں. رویت اور روایت دونوں ہیں. اور شوافی اکثر یہ کہتے ہیں کہ صرف رویت ہے روایت نہیں ہے. اب جنہوں نے آپ کی روایات بیان فرمائی ہیں, کسی کو 3 ملی, کسی کو 5 ملی, کسی کو 17 ملی, کسی کو 11 ملی, تو یہ دراصل ان روایتوں کی تعداد آتی ہے بعض کتابوں میں جو امام صاحب نے براہ راست صحابہ سے روایت کی. اب یہ بات تو پوری نقل نہیں کرتے. جب بحث آتی ہے تو کہتے ہیں جی کوئی روایت نہیں کی, حالانکہ انہیں کہنا چاہیے یہ 3 والی بات سوچ کرنی چاہیے. اور اگر سیدھی بات ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 3 آتی تھی نا روایتیں, تو پھر میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس زمانے میں 5 کسی کو نہیں آتی تھی. بالکل جی, کیوں حکومت عباسی اور اموی دونوں دور جو ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ لگے رہے ہیں کہ آپ آ کر یہ اسلامی قانون وزارت قانون کا عہدہ سنبھالیں قاضی القضاۃ. اگر کوئی 4 حدیثوں والا ہوتا تو حکومت ان کے پیچھے کبھی نہ آتی. حکومت کی نظر میں سب سے زیادہ حدیثیں یہی جانتے تھے. اور ایک وہ جاڑ تھا روپڑی صاحب نے کچھ جندرا کے قریب کولے میں تقریر کی تو روپڑی صاحب نے کہا کہ ابو حنیفہ کو 3 آتی تھی. وہ ایک جاٹ تھا, وہ تقریر سننے آیا ہوا. تقریر کے بعد کہنے کا حافظ صاحب امام ابو حنیفہ کتنی حدیثیں آتی ہیں؟ 3. میں کہتا یا اللہ شکر ہے تیرا. اب یہ کیا بات کہ 3 آتی تھی, تمہیں وہاں پھینکا ہے کہ یہاں نکل نہیں سکتے کہیں سے. اگر 2 اور آتی ہوتی نا تو تمہارا تو وجود بھی دنیا میں نظر نہ آتا. پھر یہ دیکھیں اگر واقعی 3 آتی تھی, اس بات پر غور کریں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کی تعداد نہایا میں 1,12,90,000 لکھی ہے. اب زیادہ سے زیادہ یہ 30-40 مسائل پر اعتراضات کیا کرتے ہیں, تو 30-40 نکال لیں 100 نکال لیں, اب 12,89,900 مسائل جو امام صاحب کے ہیں وہ کتاب و سنت کے موافق ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ہم بیان کرتے ہیں کہ ان کی 3 یا 5 یا 7 یا 11 باتیں وہی کے مطابق تھیں. یہ ان کی فضیلت ہم بیان کرتے ہیں یا آپ بیان کرتے ہیں؟ تو اگر ان کے پاس حدیثیں نہیں تھیں, ان کے 12,89,900 مسائل کتاب و سنت کے موافق نکل آئے, تو یہ امام صاحب کا کمال ہے یا عیب ہے؟ تو یہ بیچارے اعتراض بھی کرتے ہیں. ایک کہنے لگا جی امام صاحب کہتے ساری رات ہی بات کرتے, بیوی کا حق کب ادا کرتے تھے. میں نے کہا بیوی مطالبہ کرتی, تجھے کی ضرورت پڑی بھی مطالبہ کرنے کی. مطالبے کیا کر, تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ جس کا حق ہے اس نے مانگا نہیں. میں نے پھر پوچھا امام صاحب کی اولاد تھی؟ کہنے کہا ہاں جی تھی. میں نے کہا بغیر حق ادا کیے ہو گئی تھی؟ آخر حق ادا ہوا یا نہیں؟ کہنے لگا یہ تبلیغی جماعت والے چیلے پر چلے جاتے ہیں بیوی کو گھر چھوڑ کر. میں تمہارے جو 10 سال سے سعودیہ میں بیٹھے ہیں وہ طلاق دے گئے ہیں بیوی کو, وہ چیلے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو تمہارے جو 10 سال سے وہاں بیٹھے ہیں وہ طلاق دے گئے ہیں بیوی کو. بس ان کو تو بات حقیقت اعتراض کرنا صرف مقصد ہوتا ہے. جی پھر اس کو اضطراب تو نہیں کہتے؟ اضطراب اس کو کہتے ہیں جہاں جمع کرنا ناممکن ہو. اس کو کہتے ہیں اصول حدیث میں المزید فی متصل اسانید, کہ ایک روایت ایک سے بھی سنی پھر دوسرے سے بھی سنی, کبھی ایک سے روایت کر لی کبھی دوسرے سے روایت کر دی. اضطراب کا معنی جو ہے وہ بیچارے چونکہ خود اضطراب میں ہیں اس لیے ان کو اضطراب کا معنی نہیں آتا. اب رہی یہ بات کہ امام صاحب کو حدیثیں کتنی آتی تھیں. امام صاحب کی کتاب الوصیت کا یہ ترجمہ شائع ہو چکا ہے, آپ کے یہاں دستیاب ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے صاحبزادے کو نصیحتیں فرما رہے ہیں اور 5 حدیثوں پر عمل کی تاکید فرما رہے ہیں کہ بیٹا ہر وقت یہ 5 حدیثیں پیش نظر رکھنا. پہلی حدیث کون سی ہے؟ انما الاعمال بالنیات, یعنی ہمیشہ ہر کام میں اپنی نیت صحیح. دوسری حدیث فرماتے ہیں من حسن مرے ترک ہو مالا, یعنی من حسن اسلام المرے, یہ اردو ترجمے میں اسلام کا لفظ رہ گیا ہے, کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان بے فائدہ کاتل کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے. تیسرا یہ ہے کہ سچا مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. چوتھی حدیث پر بیان فرمائی یہ وصیت کے وقت, آخری وصیت میں, کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور کچھ چیزیں متشابہات میں سے ہیں, ان سے بچنا. اور پانچویں یہ کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. یہ 5 حدیثیں بیان کر کے آخری وقت وصیت فرماتے وقت فرماتے ہیں بیٹا یہ 5 حدیثیں عمل کرو گے ان پر, یہ ان 500,000 حدیثوں کا خلاصہ ہے جو مجھے یاد ہیں. یہ صفحہ 63 ہے اس کتاب کا, 500,000 حدیثیں. اب امام صاحب کو پتا ہے ان کو کتنی آتی ہیں یا ان غیروں کو پتا ہے؟ امام صاحب تو بیٹے کو فرما رہے ہیں کہ 500,000 حدیثوں کا نچوڑ میں یہ 5 حدیثیں تمہیں سنا رہا ہوں اور ان پر عمل کر لوں. جی کتاب الوصیت جو ہے اس کا تذکرہ تو اکثر ان کی تصانیف میں آتا ہے نا, جہاں ذکر ہے ان کی تصانیف پر, تو یہ صرف اردو ترجمہ کر دینے سے ساتھ اس کا انکار تو نہیں ہو سکا. کتاب الوصیت اگر یہ نہیں تو وہ ہمیں لادے کون سی ہے؟ آخر موجب المصنفین میں امام صاحب کی 60 کتابوں کی فہرست ہے. رہی یہ بات کہ وہ کتابیں, اب یہ بھی ایک بات بعض اوقات بات اٹھائی جاتی ہے کہ وہ کتابیں آج ساری دستیاب کیوں نہیں, تو اصل میں ایک قانون فطرت کا یہ ہے کہ جو کسی چیز کا بانی ہو اس کی اولی کوشش, اگرچہ وہ امام ہی ہو, وہ ایک ابتدائی کوشش ہوتی ہے. اس کے شاگرد اس کو پھر زیادہ مرتب اور مدون کر لیتے ہیں. عوام چونکہ سہولت پسند ہوتے ہیں اس لیے ان کو وہ مسائل ان زیادہ مہذب کتابوں سے زیادہ آسانی سے دستیاب. اب دیکھیے ارشمیدے شاید نیوٹن ہے جو سائنس کے امام ہیں, ان کی کتاب آپ کی کسی یونیورسٹی میں داخلے نصاب نہیں ہے. خلیل ہے, اکبر شاہ سیب ہے, ان کی کتابیں آپ کے ہاں داخلے نصاب نہیں ہیں, لیکن اس سے ان کے امام فن ہونے کا انکار لازم نہیں آتا. یہ آپ صرف بخاری کو نہ دیکھیں, بخاری سے پہلے جن لوگوں نے ابتدائی کوشش کی ہے وہ کتابیں آج آپ کے پاس نہیں ہیں, ان کو سامنے رکھ کر یہ کتابیں مرتب کی گئی ہیں اور یہ دستیاب ہیں آپ کو. کیونکہ اصل میں پچھلے لوگ تو سہولت کو زیادہ مد نظر رکھتے ہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں کچھ اس طرح کی تھی کہ جس طرح حضور کے زمانے میں قرآن پاک تھا نا, علیحدہ علیحدہ صورتیں, جو آیت آ گئی اس صورت میں لکھا لی اس میں لکھوا لی, کیونکہ ناسک منسوخ کا مسئلہ بھی تھا, بعد میں صحابہ نے اس کو جمع کر لیا, جلد کر لی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہی صورت تھی کہ جو مسئلہ آیا وہ لکھ دیا گیا, پہلے کتاب الزکات آ گئی, کتاب الصلات آ گئی اس کا مسئلہ. امام محمد جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے چونکہ ان کو مرتب کر دیا ابواب پر اچھی طرح سے, اس لیے وہ ان کتابوں سے مسائل کا معلوم کرنا زیادہ آسان تھا اور ان کی وہ کتابیں چل نکلی. باقی جو کہا کرتے ہیں جی ہدایہ اتنی صدی میں ہے ہوا ہے یہ ہدایہ والا اور ابو حنیفہ اتنی صدی میں, یہ 400 سال کی سند کہاں ہے, یہ ان کا محض دھوکہ اور فریب ہے. یہ ساری کتابیں ان امام محمد کی کتابوں کو سامنے رکھ کر مرتب کی گئی ہیں, جیسے مشکات مرتب کی گئی ہے, مصابی, اب مصابی میں کوئی حوالہ نہیں تھا کہ کہاں سے لی ہے. مشکات والے نے یہ دوبارہ محنت کی ہے کہ اس کے حوالے درج کر دیے کہ یہ بخاری کی ہے یہ مسلم کی ہے. تو وہ لوگ یہ صاف بات کہتے ہیں کہ یہ جو 6 زہر الروایت کی کتابیں ہیں ان سے ہم یہ کتاب مرتب کر رہے ہیں, تو اس لیے ان کتابوں کے جو مسائل ہیں وہ امام محمد کی کتابوں کے مسائل ہیں, یہ اس قسم کے تو ان کے محض فریب ہوتے ہیں. تو یہ جو لکھا تھا نا کہ 3 حدیثیں آتی ہیں, یہ بات غلط ہے. صرف احکام کے متون جو ہیں, احکام کی حدیثوں کے, وہ 4,000 ہیں. محدثین کی اصطلاح میں اصل میں حدیث سند کو کہتے ہیں, ایک حدیث اگر وہ 100 سندوں سے روایت کرتے ہیں تو اس کو وہ 100 حدیث شمار کرتے ہیں. متن ایک ہوتا ہے. صرف متون جو ہیں احکام کی حدیثوں کے وہ 4000 سے زائد آج تک بھی ثابت نہیں ہوئے. اور مناقب موفق میں یہ صاف لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ 4000 احکام کی حدیث کے حافظ تھے, اس لیے کوئی حدیث ان سے گم نہیں ہوئی. تو یہ بات ہو گئی. یہ آگے لکھا ہے شرائط امام کے بارے میں, یہ لکھا ہے کہ وہ امام کی ہر چیز اچھی ہو کہتے ہیں. بیوی بھی خوبصورت ہونی چاہیے, یہ امام کی شرائط ہیں. تو اس پر اعتراض دو طرح کرتے ہیں غیر مقلد. ایک تو یہ کرتے ہیں عام طور پر تقریر میں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے تو 4 درجے بیان کیے تھے اور فقہ والوں نے 22 بنا لیے. ان کو بھئی کس نے یہ حق دیا تھا 4 کو 22 بنا لیں؟ ایک ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے اسی بار کا. تو یہ ان کی ناواقفیت ہے, یہ فقہ کا عیب نہیں کمال ہے. جس طرح میں نے مثال دی تھی نا کہ حدیث میں تو ایک مکھی کا مسئلہ آیا ہے, یہ 200 باقی جانوروں کے مسائل کو کہاں نکال کے لکھ دی ہے. تو اب یہ کمال ہے یا عیب ہے؟ یہ تو کمال ہے نا. اس لیے وہیں سے ان حدیثوں سے کوئی قانون سمجھ کر اس سے آگے اسی قسم کی وہ چیزیں ثابت کر لینا, یہ کوئی عیب نہیں ہے, یہ کمال ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ لکھا کہ امام کی بیوی خوبصورت ہونی چاہیے. رحیم یار خان بیچارے مجھے کہنے لگے کہ جی تمہاری فقہ میں لکھا ہے در مختار میں امام اس کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہ ہم نہیں مانتے اس فقہ کے مسئلے کو. میں نے کہا دل سے یا زبان سے؟ نہ دل سے نہ زبان سے. میں نے کہا سچی بات ہے؟ سچی. میں نے کہا تم میں سے جس کی بیوی خوبصورت ہے ابھی طلاق لے, کیونکہ وہ تو حنفی کا حصہ ہے نا. اگر گھر میں بیوی رکھی ہو خوبصورت اور اسٹیج پر کہے کہ جام کی بیوی خوبصورت, یہ فقہ کا غلط مسئلہ ہے. یہ فقہ کا غلط مسئلہ ہے. پہلے بیوی کو گھر سے نکالو پھر اسٹیج پر آ کر یہ بات بیان کرنا. رہا یہ کہ یہ مسئلہ فقہا نے کیوں لکھا ہے, تو وہیں شامی نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے من صلی خلف تقی فکانما صلی خلف نبی, جس نے کسی پرہیزگار آدمی کے پیچھے نماز پڑھی ایسا سمجھے کہ گویا نبی پاک ان کے پیچھے نماز پڑھی, کیونکہ یہ اپنی پرہیزگاری میں نبی پاک کا ہی وارث ہے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے ان نکاح لکھ. اب ہمارے فقہا یہ لکھتے ہیں کہ اگر امام کی اپنی بیوی خوبصورت ہوگی تو غالب گمان یہ ہے کہ اس کی نظر دوسری طرف نہیں اٹھے گی, اور یہ جس طرح حضور نے فرمایا نصف ایمان ہے, یہ اس کے تقوی اور طہارت میں ممد اور معامن ثابت ہوگی. تو بتائیے اب یہ مسئلہ کس حدیث کے خلاف ہے, ہمیں بتا دیں. اگر کسی حدیث میں ہو کہ امام جو ہے اس کو بدصورت سے بدصورت بیوی تلاش کر کے دی جائے, تو بھئی دیکھیے پہلے اس پر آپ عمل کریں پھر وہ حدیث ہمیں بھی دکھا دیں, تو چلو ہم مان لیں گے کہ یہ مسئلہ ہمارا کسی حدیث کے خلاف ہے. جی ہاں یہ وہی لکھا ہوا ہے. اس کے بارے میں یہ دوسرا جھوٹ بولا کرتے ہیں کہ فقہ میں لکھا ہے کہ امام لائے اپنی بیوی کو اور مقدیوں کو دکھائے. یہ بالکل جھوٹ ہے. وہاں صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام صاحب اپنی بیوی کو مسجد میں لائیں, محلے کی عورتیں اپنے محلے کی سب عورتوں سے واقف ہوتی ہیں, اور خاص طور پر مولوی کی بیوی سے, کیونکہ ان کے گھر آنا جانا رہتا ہے نا, اس لیے آپس میں پتا ہوتا ہے کہ مولانا کی بیوی کس قسم کی ہے اور اس کے تعلقات گھر میں کیسے. تو یہ وہاں صاف صراحت موجود ہے. دوسرا یہ اور ایک لکھا ہوا ہے, وہ شمشاد نے بھی پنڈی کے مناظرے میں کہا تھا. نہیں یہ تو نہیں لکھا, یہ تو نہیں لکھا. وہاں جو درجات ہیں نا وہ ہیں سب سے پہلے فقیہ ہو, اگر وہ مقدی فقاہت میں برابر ہے, اگر سب میں برابر ہے, اس نمبر پر بھی آ کر مقدی فائق ہے, تو پھر ہم کہیں گے کہ واقعی یہ امام بننا چاہیے, پھر کوئی بات نہیں. لیکن وہ تو کہیں 22ویں شرط ہے نا جا کر. سب سے پہلی شرط ہمارے ہاں یہ ہے کہ فقیہ ہو. کیوں؟ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مسلح آخری وقت عبی بن قاب کو نہیں دیا جو سب سے بڑے قاری تھے، حضرت ابو ہریرہ کو نہیں دیا جو سب سے بڑے محدث تھے صحابہ میں، حضرت ابو بکر کو دیا ہے جو سب سے بڑے فقیہ تھے۔ آج تک ہماری مساجد میں یہی سنت زندہ ہے، ہم اب فقیہ کو امام رکھتے ہیں، لیکن غیر مقلد اس سنت کے دشمن ہیں۔ وہ مسجد بنا لیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پتا کرو فقہ کا بڑا دشمن کون ہے، گالیاں کون دیتا ہے فقہا کو زیادہ، اس کو مسجد میں رکھنا ہے لا کر۔ تو فقیہ کو مسلح تو اللہ کے نبی دے کر گئے ہیں، لیکن فقہا کو گالیاں دینے والے کو امام بنانا یہ سراسر حدیث ہے۔ اس کے بعد اگر فقاہت میں برابر ہوں تو جس جو زیادہ اچھا بہتر کاری ہو وہ، پھر جو عمر میں زیادہ ہو اس طرح یہ ترتیب پر آئے گا، پھر جو تہجد زیادہ پڑھتا ہو، تو جب یہاں تک آئے گا اگر وہ مقدی یہاں تک برابر ساتھ آ رہا ہے اور پھر اس میں یہ خوبی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کو مقدی باننا چاہیے، اس کو امام بان دینا چاہیے، اس میں کون سی بات ہے؟ اور پھر یہ کوئی فرض واجب تو نہیں چیزیں، یہ تو محض اس کے درجات بیان کیے گئے ہیں۔ آگے یہ میں عرض کرنے لگا تھا کہ شمشاد سلفی نے پنڈی کے مناظرے میں کہا تھا کہ یہ ہم پسند نہیں کرتے کہ ہاتھ بھگوان پورے پر باندھے جائیں، ہاتھ بھگوان پورے پر باندھے جائیں۔ میں نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ پتا چلا کہ آپ کا بھگوان کہاں رہتا ہے، یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا۔ پہلے تو ہمیں یہ پتا تھا کہ اس کو ہم مرزا صاحب کہتے تھے، تو وہ کہتے نا کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں، ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر، آر این کے ساتھ شرم کا۔ تو پہلے تو ہم اس کو مرزا صاحب سمجھتے تھے، اب پتا چلا کہ غیر مقلدوں کا بھگوان بھی یہی ہے۔ جی تو بہرحال یہ ایک جھوٹ ہے، جو مسئلہ وہاں لکھا ہوا ہے در مختار میں اور شامی میں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ امام جو ہے جس طرح باقی جب ساری خوبیاں سب میں پوری ہوں، اب کس کو ترجیح دی جائے اس سے آگے؟ وہ کہتے ہیں وہ جس کے اعضائے جسم متناسب ہوتے، کیونکہ ظاہری جسم کا اس کے باطن پر اثر پڑتا ہے، جس کا ظاہری جسم متناسب نہ ہو اس کا باطن جو ہے وہ مناسب نہیں رہتا۔ تو امام نے چونکہ سب کو جوڑ کر رکھنا ہے، اگر اس کا جسم متناسب نہیں ہوگا تو اس کی طبیعت چرچری ہوگی اور وہ لوگوں کو جوڑنے کی بجائے مسجد میں مقدیوں کو توڑنے کا باعث بن جائے گا۔ ساری باقی 21 خوبیاں سب میں ہوں، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں جسم میں سب سے زیادہ تناسب کس کا ہے، اذا کا۔ تو سب سے بڑا بھی سار اتنا نہ ہو اور نہ زیادہ لمبے لمبے اذا ہوں اس کے، متناسب جسم والا لکھا ہے۔ اور اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری مراد اعضاء سے اعلیٰ تناسل ہے، جس کی تردید کیا اس نے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ غیر مقلد جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہاں لکھا ہوا یہ ہے، یہ شمشاد سلفی جو ہے یہ تقریر کرتے میں ایک تک دیکھا فیتا رکھتا ہے جیب میں اور نکال لیتا ہے، کہتا ہے کہ میں ہنفیوں کا امام چننے لگا ہوں، کہ یہ پریکٹیکل کر کے وہ ڈاکٹری سرٹیفکیٹ پیش کرے اور یہ کرے اور وہ کرے، حالانکہ یہ شامی پر بالکل جھوٹ ہے۔ یہ پیر والی میں گیا تو وہاں جو سپیکر والا تھا وہ ہنفی تھا، اس نے یہ بات کہی، اس نے کہا کہ یہ لکھ، اگر شامی میں یہ بات اس طرح ہوئی جس طرح تو نے کہی ہے تو میرا بھی منہ کالا کر کے سارے بازار میں پھیرنا، نہ ہوئی تو میں تیرا منہ کالا کروں گا اور یہاں پھیروں۔ چنانچہ وہ آیا، میں بھی وہاں گیا ہوا تھا، اس نے کہا، میں نے کہا یہ بات ہے ٹھیک ہے، بالکل تم نے صحیح کہا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر وہ بات چھوڑ دی وہاں، لیکن اکثر ہر جگہ یہ بات جا کر بیان اب بھی کرتا رہتا ہے، اس بیچارے کی آتی یہی ہے۔ ہاں فرمائیں کون سی بات ہے؟ بالکل غلط کسی نے کہا، اگر ہے بالکل غلط کہا، بہتی زیور میں یہ نہیں ہے۔ بیٹھی زیور کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں لکھا ہے کہ نجاست چارنے سے انگلی پاک ہو جاتی ہے، لیکن آگے لکھا کہ چارنا جائز نہیں، وہ نہیں بیان کرتے، وہ وہی لکھا سارا۔ اس لیے یہ بات جو ان کی ہے یہ تو بالکل جھوٹ ہے، یہ ایسا ہے جیسے ایک پادری کہہ رہا تھا کہ قرآن میں لکھا ہے ان اللہ والمسیح ابن مریم، لکھا ہے نا، کہتا میں 10,000 روپئے انعام دیتا ہوں اگر یہ نہ قرآن سے نکلے، نکلے گا تو صحیح، لیکن وہاں تردید کے لیے ہے یا تائید کے لیے ہے؟ وہاں تو ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم. اب اگر تو وہ پادری سچا تھا تو پھر شامی کے بارے میں غیر مقلد یہ بات کہنے میں سچا ہے، شامی نے تردید کے لیے لکھی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب ایسا ہونا چاہیے. بھئی دیکھیے یہ تو ہے تردید، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ مستذنی واجب ہے امام صاحب ویسی ستیہ ناش کر لے یہ واجب ادا کر کر، جیسے ان کی عرف الجادی صفحہ 109 میں لکھا ہے نا 107 میں کہ مستذنی بعض اوقات واجب ہو جاتی ہے جب نظر بازی کا خوف ہو. جب آج کل تو بازار میں نظر بازی کا خوف نہیں ہوتا میرے خیال میں، عورتیں تو آتی نہیں بازار میں، تو اس لیے اس میں لکھا ہے کہ غیر مقلد مرد عورت کو انتظام کر کے جانا چاہیے، عورت پتھر کی چیز بنا کر پاس رکھے، اگر نظر بازی کا خوف ہو تو وہ وہیں اس واجب پر عمل شروع کر دے بازار میں، اور مرد جو ہے وہ بھی آنکھیں بند کر لے تاکہ نظر بازی نہ ہو سکے اور اس واجب کو پورا کرنا بازار میں شروع کر دے. اور کہتے ہیں کہ اس پر نہ کوئی تعزیر ہے، ایسے باعثمت مسلمان کو تعزیر دینا یہ جائز نہیں. اور کہتے ہیں ویسے بھی کوئی بات نہیں، ہم تو استخراج فضلات موذیہ بدن است، جیسے پیشاب اگر نہ کرے تو مشانہ پھٹنے آتا ہے تو پیشاب کا لینا کوئی گناہ تھوڑا ہے؟ اسی طرح اگر پیپ ہے وہ کوڑے میں بھری ہوئی ہے اور وہ آپ نے نکال دی تو اس میں کون سا گناہ ہو گیا؟ کہتے ہیں ایسے یہ ایک فضول موذی سی چیز ہے جسم میں، یہ جب تک جسم میں رہے تو تنگ کرتی رہتی ہے، تو اس کو نکال دینا کوئی عیب نہیں. لکھا ہے بلکہ صحابہ بھی معاذ اللہ مجھ سے نہیں کیا کرتے. ہر کل جاتی ہے جی، ہمارے پاس ہے دیکھ لیں آپ
جی،
ہاں جی ہاں جی، گرم کلر تو آخر پھر اسی کو کہا جائے گا نا کہ جو پٹے میں نہ رہے. ہاں جی ہاں یہ ٹھیک ہے، حضرت بھی فرما رہے تھے، میں نے ان سے ذکر کیا تھا، فرماتے کہ یہ جو اس قسم کی عبارات ہیں ان کے بارے میں تو رب آپ مجھے سمجھا دیں. یہ پنڈی کے مناظرے میں بات آئی ہے، دوسرے نمبر پر تھی، تو وہ مسئلہ اصل میں یہ ہے. پہلے تو میں یہی عرض کروں کہ اس مسئلے کی ان کو ضرورت کیا پڑی، غالباً میں پہلے بیان کیا یا نہیں. آخر یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے نا، تو اس پر اعتراض کرنے کا حق پہلے سیاستا والوں کا تھا، انہوں نے کیوں اعتراض نہیں کیا؟ اور انگریز کے دور سے پہلے کسی ملک میں اس پر اعتراض، انگریز کے دور میں سب سے پہلے محمد جوناگڑھی نے اس پر اعتراض کیا، مکے والوں نے آج تک بھی اس پر اعتراض نہیں کیا، مدینے والوں نے آج تک بھی اس پر اعتراض نہیں کیا. تو مسئلہ اصل یہ بنا، غیر مقلدوں کو اس مسئلے پر اعتراض کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، باقیوں نے کیوں نہیں کیا؟ یہ جب فرقہ بنا تو چونکہ پچھلے مجتہدین کی تقلید تو شرک تھی نا، اس لیے انہوں نے اپنے نئے اجتہادات شروع کر لیا. مولوی ثناء اللہ امرتسری نے حرمت علیکم امہاتکم اس آیت کے تحت یہ لکھا اخبار اہل حدیث میں کہ ماں وہی ہوتی ہے جس کے پیٹ سے انسان پیدا ہو، دادی اور نانی ماں نہیں ہوتی، اس لیے اگر پوتا دادی سے نکاح کر لے، دوتا نانی سے نکاح کر لے تو یہ حرام نہیں ہے. تو بیچاری کئی بوڑھیاں جو بیٹھی تھی باہر رشتہ نہیں ملتا تھا، اب غیر مقلد پوتوں نے ان کو بسانا شروع کر دیا اور دوتوں نے بسانا شروع کر دیا، اب باہر تو بوڑھیوں کے لیے رشتہ ملنا مشکل ہے نا ذرا. تو یہ شور مچ گیا ملک میں کہ بھئی یہ کون سا مذہب آ گیا ہے جو نہ نانی کو معاف کرتا ہے نہ دادی کو معاف کرتا ہے. دوسرا اسی عرف الجاتی میں صفحہ 109 پر جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے زنا کیا اور اس زنا سے لڑکی پیدا ہوئی، وہ جوان ہوتی ہے اور اسے بھی پتا ہے کہ یہ میرے ہی پانی سے ہے، تو جوان ہونے کے بعد باپ اس بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے. اب ہے تو وہ اسی کی بیٹی نا، تو اس پر بھی شور مچا. جب یہ شور مچا تو اب انہوں نے کہا کہ چلو فقہ حنفی کی کسی جزی پر اعتراض کر دو تاکہ حنفی اپنے جواب دینے میں مصروف ہو جائیں اور لوگ ہماری جان چھوڑ دیں، ہماری یہ جو بیچاری بوڑھیوں کو بڑی مشکل سے رشتے ملے ہیں، کہیں یہ رشتے نہ ٹوٹ جائیں، پھر آخر غیر مقلد پیدا کہاں سے ہوں گے. تو اسی طرح اگر وہ بیٹی سے باپ نکاح نہ کرے تو غیر مقلد نسل کیسے چلے گی آگے جی؟ نہ ان کے ہاں تو وہ حلال ہے نا، وہ تو دوسری چیز ہے. تو خیر انہوں نے پھر یہ اعتراض کیا کہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے. اس مسئلے پر اعتراض کرتے ہوئے انہوں نے کئی باتوں کو نظر انداز کیا. ہمارا مسئلہ یہ ہے, فتح القدیر ہماری فقہ کی مشہور کتاب ہے, تہاوی ہماری حدیث کی مشہور کتاب ہے حنفیوں کی. ان میں لکھا ہے نکاح کرنا تو کجا, صرف کوئی یہ کہہ دے کہ ماں کے ساتھ نکاح حلال ہے, اتنی بات کہنے سے ہی وہ کافر مرتد اور واجب القتل ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ میں نے وہاں مناظرے میں فضل القدیر اور تہاوی دکھائی اور میں نے چیلنج کیا کہ کوئی غیر مقرد اپنی کسی کتاب میں یہ مسئلہ دکھا دے کہ ماں کے ساتھ نکاح کو حلال کہنے والا کافر مرتد واجب القتل ہے. میں نے مسئلہ دکھایا, غیر مقلد نہیں دکھا سکے اور نہ قیامت تک دکھا سکیں گے. انہیں پوچھے کہ وہ کس کتاب میں ان کا یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. نمبر دو یہ بات ہے کہ محرمات ابدیہ جو ہیں, ماں بہن وغیرہ, ان سے اگر نکاح کوئی شخص کر لے, نکاح کر لے اور صحبت کرے, تو اس کی سزا در مختار میں لکھی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے تعزیر, اور یہی سزا احادیث میں آتی ہے, من وقال ذات رامن مارمن فقتلوه. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ حضرت نے ایک شخص کو بھیجا کہ فلاں شخص کو قتل کر کے آؤ, مجھے پتا چلا ہے کہ اس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا ہے. اب یہ قتل جو ہے یہ حد تو نہیں ہے, کیونکہ زنا کی حد کموارے کے لیے کوڑے ہے اور شادی شدہ کے لیے پتھروں سے مارنا, سنسار کرنا, قتل حد نہیں ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حد نہیں, اس کا نام تعزیر ہے, اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اب ہماری یہ سزا یہ لوگ بیان نہیں کرتے. اب دیکھیے, ایک غیر مقلد لڑکی نے اپنے بھائی سے نکاح کر لیا, ہم تو کہتے ہیں کہ اسی دن ان دونوں کو قتل کر دو تعزیرن. یہ کہتے ہیں کہ نہیں, کوڑے لگا کر چھوڑ دو, پھر دوسرے بھائی سے کرے گی, پھر چھوڑ دو پھر تیسرے بھائی سے, پھر چوتھے سے, پانچ چھ سات ہیں, آخر اگر یہ سلسلہ ختم ہو جائے تو غیر مقلد پیدا کہاں سے ہوں گے بےچارے. اگر یہی طریقہ جاری رہے, چلتے رہا کسا, تو پھر یہ نسل آگے بڑھے گی نا. تو اب دیکھیے, سزا ہماری سخت ہے یا ان کی سخت ہے؟ پھر لا حد علیہ کا معنی میں نے پہلے بھی واضح کیا تھا کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ جائز ہے. گناہ کبیرہ جو ہوتا ہے ہمارے ہاں, یہ زنا ہی ہے, گناہ کبیرہ ہے. اختلاف صرف اس میں ہے کہ اس سزا کا نام حد رکھا جائے یا تعزیر رکھا جائے. اگر صراحتن حدیث کس قسم کی ہو, اس میں لفظ ہو کہ یہ حد ہے, تو بالکل ہم یہ لکھ کر دینے کو تیار ہیں کہ بھی ہمارا مسئلہ حدیث کے خلاف. اس میں نہ حد کا لفظ ہے حدیث میں, نہ تعزیر کا لفظ ہے, تو جھگڑا تو لفظ ہی رہ گیا نا. اب یہ چونکہ امت کا اتفاق ہے کہ حد یا تو سنسار کرنا ہے یا کوڑے لگانا, یہ قتل جو ہے اس کو حد نہیں کہا گیا کسی حدیث میں, اس لیے اس کو تعزیر کہہ دیا جائے گا. تو اتنی بات سے یہ پھیلانا, کبھی تو کہتے ہیں کہ جی ان کے ہاں یہ نکاح جائز ہے, حالانکہ بالکل غلط ہے. ہر فقہ کی کتاب کتاب النکاح میں دیکھیں, وہاں صاف لکھا نکاح حرام ہے, اور میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو صرف حلال کہہ دینا جو یہ بھی کفر ہے. تو اس لیے یہ ان کا ایک دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں. ہاں شاہ ابن امام نے مت بھی حنفی لکھا ہے, اپنی ذاتی رائے نہیں, تہاوی میں امام انہوں نے اپنا مت نقل کیا ہے احادیث نقل کرنے کے بعد. یہ تو امام کی شرطیں ہوگی نا, یہ اور کیا ہے, کسی آپ نجاست چاٹ لیں تو وہ مقام پاک ہو جائے گا. چلو ٹھیک ہے, اس پر بھی کچھ کہہ دیتا ہوں. یہ اس مسئلے کو اٹھائے پھر رہے ہیں نا اور عوام میں یہ پریشان کرتے ہیں. دیکھیے, آپ حنفی ہیں, آپ نے فقہ کی کتابیں چھوٹی بڑی دیکھی ہیں. ایک تو ہے نجاست, اس کا چاٹنا کھانا تو کجا. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ یہ بالٹی بھری ہوئی ہے دودھ کی, اس میں صرف ایک قطرہ پیشاب گر گیا, نہ اس کا رنگ بدلا, نہ بو, نہ ذائقہ مزہ. تو ہمارے ہاں اس کا پینا بھی حرام ہے. آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ آپ کے متون معتبرہ میں ہے نا, ہر کتاب میں. وہ ناپاک ہے, نہ پینا جائز, نہ وضو کرنا. تو جو مذہب اس ایک قطرے کے بارے میں بھی یہ مسئلہ لکھ رہا ہے, اس پر یہ جھوٹ بولنا کہ یہ کہتا ہے کہ نجاست خود چاٹنا جائز ہے, یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. غیر مقلدین کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک رنگ بو مزہ نہ بدلے اس وقت تک وہ جائز ہے. اب نجس انہوں نے کھایا یا ہم نے؟ جی پھر اور سنیں، اسی بہشتی زیور جس کا یہ نام لیتے ہیں، بہشتی گوہر میں شروع میں پہلے جہاں طہارت کا بیان ہے، یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اوپر شامی اور عالمگیری وغیرہ کا حوالہ بھی ہے عبدالمختار کا، کہ ہمارے ہاں اگر نجاست مل جائے پانی میں اور نجاست سے اس کا کوئی وصف بدل جائے، بو آ جائے، تو وہ انسان کا پینا تو کجا، جانور کو پلانا بھی جائز نہیں، خود کوئی کتا پی جائے وہ اس کی اپنی مرضی ہے نا، لیکن آپ اٹھا کر سامنے رکھے تو آپ نہیں کرائیں، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اسے مٹی میں ملا کر گارا بنا کر مکان لیپنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو جس مذہب کو نجاست سے اتنی نفرت ہو، اس مذہب پر یہ تہمت لگانا کہ وہ نجاست چاٹنے کو جائز کہتا ہے۔ اب وہ جو کہتے ہیں اصل مسئلہ ہے کیا، مسئلہ یہ ہے کہ کون سی چیزیں ناپاک ہیں اور کون سی پاک ہیں، اختلاف اس میں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ناپاک کہتے ہیں اور وہ پاک کہتے ہیں، اس لیے ہمارے فقہا کو ان میں کچھ تفصیل بیان کرنا پڑی، انہیں تفصیل بیان نہیں کرنا پڑتی۔ مثال کے طور پر پہلی چیز خون ہے، ہمارے ہاں خون ناپاک ہے اور ان کے مذہب میں خون پاک ہے، اتفاق ہے ان کا اس بات پر۔ صدیق حسن نے یہ لکھا ہے کہ حیض کے خون کے سوا باقی ہر قسم کے خون پاک ہیں، کا انسان کے ہوں یا جانور کے، لیکن وحید الزمان نے تو یہاں تک لکھ دیا حدیث المادی کے تیسرے حصے میں کہ مجھے حیض کے خون کے ناپاک ہونے کی بھی دلیل نہیں ملی۔ تو ان کے ہاں خون پاک ہے، چلو حیض کو چھوڑ دیں، اتفاقی مسئلہ جو ہے وہی لے لیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہوتی ہے؟ آپ گنڈیریاں چوستے جا رہے ہیں اور دانتوں سے خون نکل آتا ہے، یہ نہیں نکل سکتا، نکل سکتا ہے؟ آپ کے پاس کوئی پانی وغیرہ نہیں، آپ کیا کرتے ہیں اس وقت؟ تھوک دیتے ہیں پانچ سات مرتبہ اور وہ نشان ختم ہو جاتا ہے، تو وہ نشان وغیرہ جب مٹ جائے، اب اس کے بعد خون کا نشان منہ میں جب بالکل نہ رہے، اب گنڈیری چوسنی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی تو یہ خون کس سے، منہ آپ کا پاک ہو گیا اسی لعاب سے، اسی سے پاک ہوا نا۔ اسی طرح عام طور پر یہ ہوتا ہے، عورت کپڑا سی دی ہے، دردی یہاں سوئی لگ جاتی ہے، خون یوں چاٹ لیتے ہیں، دو تین دفعہ تھوک دیا، یہ چاٹنا حرام لکھا ہے ہماری کتابوں میں، لیکن اگر وہاں نشان نہیں رہا تو اس کو دھونا واجب نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ بلی کا آتا ہے، جو مثالیں ہمارے فقہا دی ہیں وہ یہ بیان نہیں کرتے، ورنہ مسئلہ صاف تھا کہ بلی نے چوہا کھایا اور اس کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، اگر اسی لتڑے ہوئے منہ سے آ کر وہ کسی چیز میں منہ ڈال دے تو وہ چیز ناپاک ہے، لیکن اگر بلی بیٹھی رہی اور اپنا منہ چار چار کر اس نے ایسا صاف کر لیا کہ خون کا کوئی نشان باقی نہ رہا، اب اگر وہ منہ ڈالے گی تو اس کو نجس نہیں کہیں گے، مکروہ ہی کہیں گے، جو اس کا اصل حکم ہے۔ غیر مکلف کے ہاں چونکہ یہ فرق نہیں ہے، ان کے ہاں خون پاک ہے، وہ تو اسی طرح چوہا بھی لتڑا ہوا لا کر ڈال دے تو کہتے ہیں پاک ہے، کیونکہ ان کے ہاں خون پاک ہے نا۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ ناپاک تھا، اس لیے یہ فرق بیان کرنے پڑے ہمارے فقہا کو۔ اب بلی نے منہ چاٹ کر پاک کیا ہے نا، اسی طرح شراب لوگ پیتے ہیں یا نہیں دنیا میں؟ پیتے ہیں نا۔ ہمارے ہاں شراب اتنی ہی نجس ہے جتنا پیشاب نجس ہے، اور غیر مقلدین کی ہاں شراب پاک ہے، ان کا اتفاق ہے اس مذہب میں، سب کتابوں میں یہی لکھا ہے، صدیق حسن نے بھی، بحید الزمان نے بھی، دوسروں نے بھی، الخمر و طاہر شراب پاک ہے۔ اب شرابی نے شراب پی، آخر وہ بھی تو اسی سوسائٹی میں رہتا ہے نا، ہاں اسی فرقے میں تھا، تو اس نے فوراً اگر کوئی چیز بعد میں پی، دودھ یا پانی یا اور کوئی چیز جو باقی بچی ہے، وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ فقہ حنفی کہتی ہے وہ ناپاک ہے، کیونکہ اس میں یہ نجاست مل گئی ہے جو ہونٹوں کو لگی ہوئی تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ پاک ہے۔ اب اگر وہ شرابی شراب پینے کے بعد سو گیا یا چلتا پھرتا رہا، تو آخر منہ میں ایک چشمہ جاری ہے لعاب کا، یہ نکلتا رہتا ہے، اور یہ چاٹنے وغیرہ سے نہ شراب پینا جائز نہ اس کا چاٹنا جائز، یہ تو بالکل حرام ہے، لیکن اگر منہ پر کوئی نشان ایسا نہیں رہا شراب کا، تو اب اگر کوئی چیز وہ پیے تو باقی بچے ہوئے کو پاک کہا جائے گا یا ناپاک، کیونکہ نجاست کا تو اثر باقی نہیں رہا۔ اور یہ واقعات دنیا میں پیش بھی آتے ہیں، تو اصل میں مسئلہ یہ ایسی نجاستوں کے بارے میں ہے جو لوگ کھاتے پیتے ہیں یا جو ان کے منہ میں پہنچتی ہیں۔ ٹٹی غیر مقلد کے منہ میں تو پہنچتی ہوگی، ہماری فقہ میں ٹٹی کا لفظ بالکل نہیں ہے، کہتے ہیں لکھا ہو ٹٹی چاٹ لو تو جائز ہے. ٹٹی کا لفظ ہماری فقہ میں نہیں ہے, یا تو ٹٹی غیر مقلد کے ذہن میں بھری ہوئی ہے یا زبان کو لگی ہے, ورنہ یہ بالکل جھوٹ ہے. ہماری کسی کتاب میں یہ مسئلہ نہیں ہے. اور اس کو ذرا مثال سے سمجھنا چاہیں تو یہ ہے کہ ایک حنفی اور غیر مقلد سفر پر تھے. حنفی کو رات کو ایسا خواب آ گیا جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے, پانی ملتا نہیں. اس نے غیر مقلد سے کہا بھی آپ کے ہاں منی پاک بھی ہے, چاٹنا بھی جائز ہے, تو اگر آپ ذرا چاٹ لیں اچھی طرح سے اور کوئی نشان باقی تو آپ کا ناشتہ بھی ہو جائے گا, آپ کو ثواب بھی ملے گا. دیکھو نا میں پاک ہو جاؤں گا. اور جب نہ کپڑا نہیں جسم بھی تو سارا پٹوائے گا نا, صرف کپڑا پٹوائے گا. اگر پھر جسم کہاں پاک کروانے جائے گا, غیر مقلد ملا ہوا کروا لو جو پاک کروانا ہے. تو اب اگر وہ غیر مقلد سب کچھ چاٹے, اس طرح سے چاٹ لے کہ کوئی نشان نہ رہ جائے منی کا, تو آپ اس کو پاک کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ جی غیر مقلد تو ایک ایک دفعہ چاٹنے کے ساتھ کہے گا کہ پاک ہو رہا ہے, پاک ہو رہا ہے. اگر اس کا لواب نجس تو نہیں ہے نا, غیر مقلد کا ہے نا. تو دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے نجس ہونے کے بارے میں اختلاف ہے, یہ ان کو پاک کہتے ہیں, ہم ان کو ناپاک کہتے ہیں. ہمارے فقہا کو ان میں کچھ وضاحت کرنی پڑی اور انہیں وضاحت کرنی نہیں پڑتی. اگر وہ یہ سارے مسائل بیان کر دیں تو پھر ذرہ بھر اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اور اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جو پتھر تو پھینکتے ہیں, جو مسئلہ یہ کہیں کہ فقہ کا غلط ہے اسے کہو کہ اس کے خلاف ایک حدیث دو ہمیں, پھر غلط کہیں. اب کسی کے کہنے سے تو مسئلہ غلط نہیں آتا ہوتا. تو یہ ان سے حدیث پوچھا کریں کہ یہ ایسی ان کے پاس کوئی حدیث ہے. چاروں امام بارہ کے, حالانکہ بعض مسائل میں ان کے ماں بہن ایک چیز کے متعلق حلال حرام کا اختلاف ہے, پھر چاروں کو بارہ سمجھنا تو حلال کو حرام حرام جمع کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال اس شخص پر ہو سکتا ہے جو چاروں اماموں کو برابر سمجھے, جس طرح غیر مقلد کرتے جو ایک امام کو ترجیح دیتا ہے اس کے نیک وہی حق مسلک ہے اور دوسرا امام خطا پر ہے. ہمارا مسلک یہ نہیں کہ حق متعدد ہیں, یہ معتزلہ کا مسلک. ہمارا مسلک غالباً میں نے اس مثال سے بھی سمجھایا تھا, ہمارا مسلک یہ ہے کہ حق عند اللہ ایک ہے صرف, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے عملی طور پر سارے مجتہدین کے مسائل کو قبول فرما لیا ہے. اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران, اور اگر خطا ہو جائے تو ایک اجر. مثال میں نے غالباً اس دن دی تھی کہ دیکھیے قبلے میں اشتباہ ہو گیا ہے کہ کدھر ہے, ایک نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی, دوسرے نے اس طرف, تیسرے نے اس طرف, چوتھے نے اس طرف. اب قبلے تو چار نہیں بنے, نہ ہم یہ کہیں گے کہ قبلے چار ہیں, حقیقتاً قبلہ ایک ہی ہے. لیکن اب عملاً اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ ان کے بس میں اتنا تھا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اس لیے سب کی نماز قبول ہو گئی. فرق یہ رہا کہ جنہوں نے ان تین طرف پڑھی ہے ان کی نماز قبول ہوئی اور اجر ایک ملا, اور جنہوں نے اس طرف پڑھی ہے جس نے, اس کی نماز بھی قبول ہوگی اور اجر دو ملے. تو عملاً تو حق پر ہیں سارے عملاً, لیکن حقیقتاً حق ایک ہی ہے, یہ ہے ہمارا مطلب. اور یہ جو ہے یہی تو ہم کہتے ہیں کہ تقریر شخصی اسی لیے ضروری ہے. اگر چاروں اماموں کو ہم برابر سمجھیں گے تو ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں ہمارے لیے حلال بھی ہوگی حرام بھی ہوگی, یا نہ حلال رہے گی نہ حرام رہے گی, صبح کو حلال ہوگی شام کو حرام ہوگی, ہاتھ میں منہ میں نوالا بھی ہوگا, ہم اس وقت زبان سے اسے حلال بھی کہہ رہے ہوں گے لیکن دل اس کو حرام بھی مانتا ہوگا. آخر ماننا ہے نا دوسرے امام کو بھی. تو اسی وجہ کے لیے تو تقریر شخصی کی جاتی ہے کہ جب ایک کو ترجیح دے دی گئی تو اب معاملہ وہ نہیں رہا, اب جس کو ترجیح ہو گئی وہ دو اجر والا ہو گیا اور جس کو ترجیح نہیں ملی وہ ایک اجر والا رہا. اس لیے یہ اعتراض ان پر ہوتا ہے جو چاروں کو برابر سمجھتے ہیں. ہم چاروں کو برابر نہیں سمجھتے, ہم ان میں سے ایک کو ترجیح دیتے ہیں.